من الشيطان اللين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب عزت تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و صحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. اللہ رب العالمین کی توفیق رفیق اور اس کے حبیب الحبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خصوصی عنایات کے صدقے ایک دفعہ پھر ہمیں اللہ رب العالمین کے محبوب بندے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے محبوب پوری امت کے محبوب جناب سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کے شان منقبت کو ذکر کرنے کا ہمیں شرف حاصل ہو رہا ہے اور دنیا کے تمام تر جھمیلوں سے اور دنیا کے تمام تر ہنگاموں سے ہمکنار ہو کر اللہ کے گھر میں اللہ کے محبوب کے ذکر کے لیے محض اللہ کی رضا کے لیے ہم حاضر ہیں. اور یہی ایمان کا سب سے بڑا شعبہ ہے جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل ترین عمل یہ ہے کہ بندہ محبت بھی اللہ کے لیے کرے اور دشمنی بھی اللہ کے لیے کرے. اور اللہ رب العالمین کی محبت کس طرح پتا چلے گی؟ تو اللہ رب العالمین نے اپنی محبت کے مراکز بنائے ہیں اور اللہ رب العالمین کی محبت کے مظاہر ہیں. جو ان سے محبت کرتا ہے وہ دراصل اللہ سے محبت کرتا ہے. رب کریم نے اپنی جانب آنے کے لیے اپنی محبت کے طور پر کہ کوئی براہ راست اللہ رب العالمین سے محبت کر ہی نہیں سکتا, اس محبت کے تقاضے ہیں, مراکز ہیں, مظاہر ہیں, شعائر کی صورت میں, اللہ رب العالمین کی آیات کی صورت میں, اللہ رب العالمین کی آلات نعمتوں کی صورت میں. اب وہ صحیفے بھی ہیں, وہ ذوات مقدسہ بھی ہیں, وہ اللہ رب العالمین کی محبت کے مراکز ہیں. جنہوں نے ان کو چوم لیا اس نے رب سے پیار کر لیا, جو ان سے چمٹ گیا اس نے رب سے اپنی محبت کا اظہار کر لیا, جنہوں نے ان کا ادب کر لیا اس نے رب کا ادب کر لیا. اگر وہ پتھر بھی ہو اور اسے خدا اپنی محبت کا مظہر بنائے تو جناب رسول اللہ ارشاد فرماتے جس نے حجر اسود کو چوما اس نے خدا کے ہاتھ کو چوما. اللہ رب العالمین ہاتھ سے پاک ہے, جسم اور جسمانیت سے پاک ہے, لیکن میں اکثر آپ سے کہا کرتا ہوں کہ محبت محب کے لیے خارج میں کوئی نمونہ چاہتی ہے اور اپنی محبت محب اپنی محبت کو مزید جولانی دینے کے لیے اور اس کے اخلاص کو خود محب جانچنے کے لیے وہ خارج میں ایسی کوئی علامت چاہتا ہے کہ جس کے سامنے وہ اخلاص کے, جس کے سامنے وہ محبت کے, جس کے سامنے فرمان برداری کے, جس کے سامنے وہ وفاداری کے نذرانے پیش کرے. اور جب تک خارج میں ایسی چیز نظر نہیں آتی ہے تو محب اپنی محبت کو بڑا بے ذائقہ اور اپنے آپ کو بہت بیکار سمجھتا ہے. اللہ رب العالمین نے انسان کے تمام تر تقاضوں کو اپنے کرم سے پورا فرمایا. اب کوئی براہ راست اللہ سے کیسے پیار کر سکتا ہے؟ جو حضور نے فرمایا کہ لا تتفکروا فی اللہ فکروا فی آلاء اللہ، کہ تم براہ راست اللہ کی طرف غور کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. ہاں اللہ کی علامات، اللہ کی نشانیاں، اس کے شاعر میں غور کرو، اس کی نشانیوں میں غور کرو. اور سورہ آل عمران میں اسی بات کو ذکر کیا کہ اہل ایمان کا سب سے بڑا وصف یہ ہے وَيَتَفَكَّرُونَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ خدا میں غور نہیں کرتے جو زمین و آسمان میں، اس میں غور و تفکر کرتے ہیں. یعنی خدا میں غور کرنے کے لیے کیا کیفیت ہوگی، زاویہ کیا ہوگا؟ وہ ذات کیفیت سے پاک ہے، وہ انسان کے قلب میں آنے سے پاک ہے، وہ مثال دینے سے پاک ہے، وہ تشبیہ دینے سے پاک ہے. تو آخر کس چیز کو آپ اپنا مقتدی اور اپنی محبت کا پیغام اور اپنے طوطی محبت بنائیں گے جو آگے چل کر اس بارگاہ میں پہنچے؟ جب تک وہ زاویہ براہ راست واضح نہ ہو جائے تو پہلی بات یہ کہ اللہ رب العالمین کی ذات انسان کی عقل میں محیط ہی نہیں ہو سکتی. لیس کمثلی شے، اور کوئی چیز ایسی ہے نہیں جس سے اس کو تشبیہ دی جا سکے. جب کوئی شے اس جیسی ہو نہیں سکتی تو کون ہے جو براہ راست اس تک پہنچ سکتا ہے؟ اس لیے فرمایا مومن وہ ہے وہ تفکرون ما فی السماوات والارض، وہ اللہ میں غور نہیں کرتا، جو اللہ کی طرف بلاتے ہیں ان میں غور کرتا ہے، جو اللہ کے شاعر ہیں ان میں غور کرتا ہے، جو اللہ رب العالمین کے مراکز ہیں ان میں غور کرتا ہے، جو اللہ رب العالمین کا پتہ دیتے ان میں غور کرتا ہے. اللہ رب العالمین نے اس لیے اپنے مراکز اور اپنی محبت کے لیے علامات بنائی ہیں. جس طرح ابلیس جو تھا وہ بڑا اس بات میں کوشش کرتا تھا کہ میں اللہ کا بڑا چاہنے والا ہوں، اللہ نے اپنی محبت کا بیت اور اپنی محبت کا مجلہ جو بنایا وہ حضرت آدم کو بنا دیا. فرما چل اس کی تعظیم کر دے، نہیں کر سکا تو اسے اس پر لعنت کر دی گئی. فرشتے جو چاہتے تھے کہ اپنی محبت کے لیے مظاہر سامنے لائیں تو اللہ رب العالمین نے حضرت آدم کی صورت میں ظاہر کیا اور فرمایا کہ اس کو سجدہ کر لو تو تم نے میری محبت کا حق ادا کر لیا. اب بیت اللہ کو آپ سجدہ نہیں کرتے، سجدہ اللہ کو کرتے ہیں، لیکن اللہ کو کیسے سجدہ کریں گے آپ؟ تو فرمایا یہ جہت ہے جو اس کے آگے جھکا وہ خدا کے آگے جھک گیا. عین بیت اللہ کو سجدہ، یہ تو کفر ہے، بیت اللہ کو تو سجدہ نہیں ہوتا، سجدہ تو خدا کو ہوتا ہے، لیکن خدا کو سجدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا اس کو جھک جاؤ تم خدا کے آگے جھک گئے. یہ خدا نہیں ہے لیکن اس کے آگے جو جھکا وہ خدا ہی کے آگے جھکا ہے. تو فرمایا اس لیے براہ راست تمہارے سجدے، تم اپنے سجدوں کو مجھ تک نہیں پہنچا سکتے تھے، اس لیے اس بیت کو درمیان میں رکھا، اس کو سجدہ کر لیا تو ہمیں سجدہ کر لیا. تو بیت اللہ کے سجدے نے اس قرینے کو واضح کر دیا کہ کسی کی عبادت ڈائریکٹ خدا تک نہیں پہنچتی ہے، نہ کوئی پہنچا سکتا ہے، وہ اس اعتبار سے کہ درمیان میں جو خدا نے مراکز رکھے ہیں جب تک ان کا وسیلہ شامل نہ ہو جائے، ان کے توسط سے نہ آ جائے اور ان کی سند افتخار، ان کی سند قبولیت کی مہر اس پر نہ لگ جائے. جس طرح کہ میں نے آپ کے سامنے ابھی بیت اللہ کی مثال دی ہے اور حجر اسود کی مثال دی. حضور نے فرمایا جو حجر اسود کو چومتا اس نے خدا کے ہاتھ کو چوم لیا، کیونکہ محب چاہتا ہے کہ میں اپنے محبوب کے ہاتھ چوموں، اس کی گلی کی طرف جاؤں، اس کے گھر کے گرد پھروں اور جس چیز کو پسند کرتا ہے میں اس کا ادب کروں، اس کے جسم پر بوسا دوں اور اپنی عاجزی کا اظہار کروں. تمام چیز رب کریم نے فرمائی. فرمایا رب گھر سے پاک ہے لیکن اس نسبت کے لیے اللہ نے بیت اللہ بنا دیا ہے. اللہ رب العالمین جسم سے پاک ہے، اللہ رب العالمین جسم سے پاک ہے، لیکن اگر محبت کا تقاضا اس بات کا متلاشی ہے تو فرمایا حجر اسود کو چوم لو. جس نے حجر اسود کو چوما اس نے خدا کے ہاتھ کو چوم لیا. یہ قرینہ بتایا اس لیے جا رہا ہے کہ انسان میں نہ یہ قوت ہے نہ ہمت ہے کہ وہ آگے بڑھ کر براہ راست خدا کی بارگاہ تک پہنچے. اللہ رب العالمین نے مظاہر، مراکز اور وہ چیزیں بنائی ہیں جن کی اپنی محبت کی علامت بنا دی ہے، اور خدا کی ناراضگی کیا ہے تو اس کے بھی مراکز موجود ہیں، اس کی بھی علامات موجود ہیں. اس مرکز کے قریب جاؤ گے خدا ناراض ہو جائے گا، اس شے کو اپناؤ گے خدا ناراض ہو جائے گا، اس شے کو اپناؤ گے خدا راضی ہو جائے گا. تو یہ ذوات مقدسہ جو ہیں، حضرت عثمان غنی ذنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہن، یہ اللہ رب العالمین کے محبت کے مراکز میں سے ایک مرکز ہیں. جس نے ان سے محبت کیا اللہ کے لیے محبت کی ہے. پوری زندگی انہوں نے اخلاص کے ساتھ گزاری، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت حاصل کی، صحابیت کا مرتبہ پایا، ان گنت فضیلتوں سے بحریاب ہوئے ہیں. اب ان کا درجہ یہ ہو گیا جس نے ان کا ذکر کیا وہ خدا ہی کا ذکر کر رہا ہے.
اللہ کے محبوب بندے جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو جب خدا ان سے محبت کرتا ہے تو ان سے پیار بھی خدا کا پیار ہو جاتا ہے، ان کی یاد بھی خدا کی یاد ہو جاتی ہے. اس لیے فرمایا تھا کہ فذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. اور مراد یہ ہے کہ اللہ کی یاد کے لیے کوئی سہارا چاہیے. فرمایا جب ان کو یاد کرو گے تو میں ہی یاد آؤں گا، بیت اللہ کو سجدہ کرو گے تو سجدہ تو میرا مجھے ہی ہوگا لیکن واسطہ بیت اللہ کا بنے گا. تو جہاں عبادت کے شوق کے لیے بیت اللہ بنایا گیا ہے، وہی محبت کے شوق کے لیے ہستیوں کو بنایا گیا ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جب ہدایت کا نزول فرمایا ہے تو ہدایت صرف لکھی ہوئے کاغذ اور قرآن کی صورت میں اگر کوئی لے کر صرف ان صحیفوں کو دیکھتا رہے وہ کبھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا. اس لیے کہ قرآن ہدایت کا قانون تو ہے لیکن اس کا اطلاق کیسے ہوگا، اس کی تفسیر کیسے ہوگی. اس لیے ہدایت کو دو چیزوں پر رکھ دیا گیا تھا، ایک تو ان نقوش اور منشور اور کتاب کی صورت میں تھا جو قانون تھا، اس کی درستگی کہ صحیح اطلاق ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. تو جہاں پر ہدایت کا ایک حصہ اللہ رب العالمین نے کتاب کی صورت میں رکھا ہے تو ہدایت کا دوسرا حصہ اللہ رب العالمین نے رجال کی صورت میں رکھا ہے، جس کو کہا جاتا ہے کتاب اللہ اور دوسری جگہ پہ کہا جاتا ہے رجال اللہ. آپ کہتے ہیں اہدنا صراط المستقیم، صراط مستقیم سے اگر کتاب ہی مراد لے لی جائے کہ اللہ ہمیں کتاب پر چلا، قرآن پر چلا، تو قرآن پر جو چلا تو کیسے پتا چلا قرآن پر چلا؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، جن پر انعام ہوا، یعنی قرآن پر کیا انعام، قرآن تو انعام لے کر آ رہا ہے. فرمایا یہ قرآن نے جن پر انعام کر دیا ان کے راستے پر چلا، تو قرآن انعام ہے، یہ منشور ہے، جن پر ہو گیا ان کا عمل قرآن کی تفسیر بن گیا، لہذا قرآن منشور کتاب اللہ قرار پایا اور جس پر اس نے انعام کر دیا وہ رجال اللہ قرار پائے ہیں. تو لہذا ان کا ذکر بھی اللہ کا ذکر ہے، ان سے محبت بھی اللہ کی سے محبت ہے. تو لہذا اللہ کے گھر میں ہم جمع ہو کر جو سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ ورضا عنہ کی یاد میں جمع ہوئے ہیں، یہ یقینا اسی فلسفے کی غمازی ہے اور اسی حقیقت کی غمازی ہے. اور اسی چیز کو قرآن مجید نے ان تمام ہستیوں سے متعلق پر بالخصوص خلفاء راشدین سے متعلق سورہ المائدہ کے اندر اس بات کو ذکر کیا ہے. سورہ المائدہ ترتیب مصحف کے اعتبار سے قرآن مجید کی پانچویں سورت ہے اور اس کی آیت نمبر 54 ہے، 54. اس میں حقیقتاً یہ شان شیخین کی ذکر کی جا رہی ہے، حضرت ابوبکر حضرت عمر کی، اور اضافتاً یہ حضرت مولا علی اور حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اندر شامل ہے. اول اس آیت کریمہ کے مصداق حضرت سیدنا صدیق اکبر ہی ہیں، لیکن مفسرین نے اس کو سیدنا صدیق اکبر کو اولین مصداق قرار دیا ہے اس آیت کریمہ کا، اور اس کے بعد سیدنا فاروق اعظم، اس کے بعد سیدنا عثمان غنی، اس کے بعد سیدنا مولا علی. یعنی یہ آیت کریمہ جو سورہ المائدہ کی میں بھی آپ کے سامنے ذکر کرنے جا رہا ہوں، یہ خلفائے راشدین کی زندگی، ان کی خلافت کا منشور، ان کی طرز زندگی، ان کی زندگی کس فکر کی عکاسی کرتی تھی، وہ کس فکر کو لے کر ممبر خلافت پر آئے تھے، وہ کس فکر کو لے کر مسلمانوں کے مقتدا بنے تھے. اب کسی مورخ کسی تاریخ کی طرف جانے سے پہلے قرآن کو دیکھ لیجئے، قرآن خلفاء راشدین کی تاریخ کو بیان کر رہا ہے. لہذا اب قمی ہو یا جمی ہو یا چمی ہو، اس قسم کے راوزی راویوں کو ہم نہیں مانتے، مانتے ہم قرآن کو ہیں. کس کو مانتے ہیں؟ قرآن کو مانتے ہیں. اب قرآن مجید برہان رشید میں خلفاء راشدین کے جس فکر کی غمازی کرنے کے لیے وہ ممبر رسول پر بیٹھے تھے اور اللہ رب العالمین اپنے محبوب کے بعد ان کو رکھا کیوں تھا پے در پہ، اس کی وجہ کو قرآن نے ذکر کر دیا ہے. اب کوئی بھی تاریخ، کوئی بھی روایت، کسی بھی امام کا قول، اگر قرآن کی اس آیت کی تفسیر اور اسی محبت کی چاشنی کو پیالہ در پیالہ کر کے آگے بڑھا رہا ہوگا تو اس کو قبول کیا جائے گا، لیکن اگر کوئی تاریخ چاہے وہ ثقہ راویوں کے ساتھ ہو، چاہے وہ کسی بہت بڑے امام کی طرف بھی منسوب ہو، لیکن اگر قرآن کی جو آیت میں بھی آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، جو نزاکتیں اور جو اہمیتیں صحابہ کی بتائی گئی ہے، اس سے اگر لڑ جائے، متصادم ہو جائے، اس سے خلاف مفہوم پیش کرے، وہ کسی کا بھی قول ہو ہم اٹھا کر اس کو دیوار پہ مار دیں گے. اس لیے کہ اصل تاریخ صحابہ کرام کی قرآن مجید ہے. ٹھیک ہے، یہ منشور آپ ذہن میں رکھ لیجئے. انشاءاللہ اس منشور کو آپ اپنا لیں گے، رافضی آپ کے قریب کبھی نہیں آئے گا. آپ اگر تاریخ الخلفاء اور تاریخ ابن عسیر اور تاریخ طبری اور ابن خلدون اس چکر میں پھنس گئے تو پھنس گئے، پھر آپ نے اپنے آپ کو خود کوٹے کے ساتھ باندھ دیا ہے، پھر اس کے دھنادھن اعتراضات کے آپ خود شکار ہوتے چلے گئے ہیں. رافضی تقیہ باد ہے، جھوٹا کذاب ہے، وہ کسی بھی امام کا روح اوڑ کر آ جائے، کسی بھی امام کی طرف غلط سند منسوب کر دے کہ آپ اس کو اس کے لیے آپ کوئی اس میں سے ترمیم کر سکتے ہیں؟ کیا اس کو آپ نکال سکتے ہیں؟ بڑے بڑے امام انگوش بدندان ہیں کہ جناب رافضیوں نے جو صحیح بخاری کے اندر مداخلت کرنے کی کوشش کی ہے، تو امت نے پھر اتنے بڑے بھاری بھرکم امام کو آگے لایا ہے جو ہارون رشید نے کہا تھا کہ عبداللہ بن مبارک جیسا محدث ہمارے پاس ہے جو رافضیوں کا مقابلہ کرے گا، تو ان کے اعتراضات اتنے سخت تھے اور ان کا دجل اتنا خطرناک تھا اور ان کے حملے اور قرآن و سنت کی تعلیم کو بدلنے کے اندر ان کی تحریفات اور ان کے جھوٹ اس قدر شامل کرنے کی کوشش کی تھی کہ ان کے مقابلے کے لیے پھر کوئی چھوٹا موٹا آدمی نہیں کھڑا ہوا، ان کے مقابلے میں امام امیر المومنین فی الحدیث عبداللہ بن مبارک جیسی شخصیت کھڑی ہوئی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہر منصب کے لیے، ہر شخصیت کے بعد کا ایک زاویہ ہوتا ہے۔ میں چاہوں تو آپ کے سامنے فضائل کے انبار لگا دوں، اس وقت ہیں، حقیقت پر مبنی ہے سب۔ میں چاہوں تو ابھی سے تقریر کے اندر اس تمام فضیلت کے گوشے شروع کر دوں، نہیں، لیکن مقصد اس میں ہے کہ بنیاد کو پختہ کرنے کے لیے اور نظریات کو سمجھنے کے لیے، ہم اہل سنت ہیں، صحابہ سے محبت کرتے ہیں، تو زاویے کو صحیح رخ دینے کے لیے، اس نظریات کی صحیح ترجمانی کرنے کے لیے، کیا چیز مقدم ہے، کیا مؤخر ہے، کیا مقدمات ہیں، کیا ابتدائیہ ہے، اس کو شامل رکھنا بہت ضروری ہے تاکہ عقیدہ ایمان شک کا شکار نہ ہو جائے۔ ایمان کا سب سے بڑا دشمن، عقیدے کا سب سے بڑا دشمن شے وہ تشکیق اور شک ہے۔ لہذا شک کو ختم کرنے کے لیے میں اصول میرے دوستو آپ کو بتا رہا ہوں کہ صحابہ پر جب گفتگو ہوگی، تبری ابن خلدون، ابن اسیر، ابن کثیر سے نہیں ہوگی، صحابہ پر گفتگو ہوگی تو قرآن ہی سے ہوگی۔ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں، صحابہ پر گفتگو ہوگی تو قرآن سے ہوگی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کون شیعوں کو مانے جنا ہے کہ میدان میں آ کر حضرت عثمان غنی ذوالنورین پر اعتراض کر سکے، اور یہ کون سی تفسیر پھر ہم دیکھیں کہ جناب سامنے آ کر وہ حضرت ابوبکر پر تبرہ کر سکے، حضرت عثمان غنی پر تبرہ کر سکے۔ ان کے پاس بنائے ہوئے قصیدے، ڈھکوسلے اور واقعات تو ہیں، قرآن نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن الحمد کے علیف سے لے کر والناس کے سین تک مصطفیٰ کے غلام ابو بکر، عمر، عثمان و علی ہی کی شان بیان کرتا ہے۔ قرآن میں لطیفے نہیں ہیں، قرآن میں جھوٹ نہیں ہے، تو جہاں جھوٹ نہیں ہے، جہاں لطیفے نہیں ہیں، جہاں پر اپنی منمانی باتیں نہیں ہیں، جہاں پر خود ساختہ من گھڑت کہانیاں نہیں ہیں، تو جہاں پر یہ چیزیں نہیں پائی جائیں گی، وہیں پر صحابہ کی محبت اور حقیقت پائی جائے گی۔ لہذا اس نظریے کو اپنے ذہن میں بٹھا لیجیے آپ، کیونکہ حضرت عثمان غنی کے آپ ماننے والے ہیں۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ آپ کو اس گرم ہوا سے بھی بچائے، اس لیے کس کی ضرورت ہے۔ میں ابھی حرم شریف کے سفر پر تھا، کچھ وہاں پر میں نے نیٹ پر کچھ چیزوں کو سرچ کیا، وہاں پر سروے کیا اور چند چیزوں کو دیکھنا شروع کیا، تو صحابہ کرام علی مردوان کے خلاف ایک طوفان بدتمیزی مچائی ہوئی ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر کے خلاف، حضرت فاروق اعظم کے خلاف، حضرت عثمان غنی کے خلاف، حضرت مولا علی کے خلاف، اور ٹی وی پر آتے ہیں تو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ٹی وی پر آتے ہیں تو یہ باتیں کرتے ہیں۔ تو میں صرف یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں اپنے حلقے کو مطمئن کرنے کے لیے، اور صحابہ اکرام علی مردوان کے در کا ادنا کتا ہونے کی حیثیت سے اس بات کو میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جو حقیقت ہے اور ہم ان سے محبت کرتے ہیں، تو ترجمانی کے لیے ہمیں یہ پورا حق حاصل ہے کہ صحابہ اکرام علی مردوان سے محبت وہ اصل نظریہ ہے کہ ہم الحمدللہ میڈیا پر بھی اور غیر میڈیا پر بھی ڈنگے کی چوٹ پر صحابہ اکرام اور اہل بیت کی تعریف کرتے ہیں۔ رافضی کذاب ہے، جھوٹا ہے، تقیہ باز ہے، اس لیے کہ عوام کے سامنے جب آتا ہے تو صحابہ کی تعریف کرتا ہے، اور جب اپنے باڑوں کے اندر گھس جاتا ہے تو ان بزرگوں کو گالیاں دیتا ہے، اعوذ باللہ۔ تو لہذا اس نظریے کو، اور بالخصوص جوان نسل، میں اس موضوع پر نہیں آتا لیکن آپ ہر جگہ پر ہاتھ ڈالتے ہیں نا، ہر چیز کو کھول کھول کے دیکھنا چاہتے ہیں، تو لہذا اس لیے آپ کے ذہنوں کو مطمئن کرنے کے لیے میں بات بتانا چاہ رہا ہوں۔ مل کر ایک دفعہ مجھ سے کہیے کہ صحابہ کو پڑھنا ہے تو قرآن سے پڑھیں گے۔ کہاں سے پڑھیں گے؟ قرآن سے پڑھیں گے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ رافضی سے کہو، یہ تمہارے لیے آیا ہے، یہ صحابہ کرام کے لیے آیا ہے۔ کس کے لیے آیا ہے؟ صحابہ کرام کے لیے آیا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کس کے لیے آیا ہے؟ صحابہ کرام علی مردوان کے لیے۔ اولئک هم الراشدون، کس کے لیے آیا ہے؟ صحابہ کرام کے لیے آیا۔ لہم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا، یہ کس کے لیے آیا ہے؟ یہ صحابہ کرام کے لیے آیا ہے۔ قرآن وہ مضبوط تاریخ ہے صحابہ کرام کی، کہ اس نے اپنے 23 سالہ عرصے میں صحابہ کرام کا دور جو آگے 100 سال تک چلنا تھا، سب کے ایمان اور خاتمے کی پہلے وضاحت فرما دی ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت میں آ رہے ہیں، مصطفیٰ کی صحبت میں آ رہے ہیں، ہم نے اپنی کرامت، اپنی عظمت کا اظہار اپنے مصطفیٰ کے ذریعے ظاہر کیا ہے، اور پھر ہمارے مصطفیٰ نے ہمارے تمام تر کمالات کو ان کے اندر راسخ کر دیا ہے۔ تو لہذا صحابہ اکرام علی مردوان کو سمجھنے کے لیے پہلے قرآن کی آیت، آئیے سورہ المائدہ آیت نمبر 54 کے اندر اللہ رب العالمین اس تاریخ کو ذکر فرما رہا ہے کہ یا ایوہ الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، اگر تم میں سے کوئی لوگ دین سے مرتد ہو جائیں، دین سے مرتد ہو جائیں، تو اللہ رب العالمین فرماتا فسوف یات اللہ بقوم، پھر اللہ رب العالمین ایک قوم کو لے کر آئے گا، جو لوگ دین میں مرتد ہو جائیں، دین سے پھر جائیں، تو اللہ رب العالمین دین کے دفاع کے لیے قوم کو لے کر آئے گا، دین کو بچانے کے لیے قوم کو لے کر آئے گا۔ میں صرف اتنے نقطے پر عرض کر کے دوسری طرف جانا چاہوں گا، یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے خطاب نہیں ہے، یعنی یہ مفہوم جو ہے وہ حضور کے لیے نہیں ذکر کیا جا رہا، اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو دین کو لے کر نافذ ہو چکے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دین کو لے کر نافذ ہو چکے ہیں، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ کے اندر مرتدوں کا سلسلہ نہیں ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے پردہ فرمایا، اور آپ نے وصال ظاہری فرمایا، رفیق اعلیٰ کا سفر فرمایا، اور مرتدوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، تو اللہ رب العالمین نے اس فتنے کو اٹھنے سے پہلے ارشاد فرما دیا تھا کہ اگر دین میں کوئی ارتداد کرے گا، دین سے پھرے گا، خدا کے دین سے مڑ جائے گا، تو اللہ فرماتا ہے اس میں ہمارے دین میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اگر کوئی مرتد ہونا چاہے تو یہ اس کی مرضی ہے، وہ اپنے گندے فعل سے مرتد ہو رہا ہے، لیکن ہم اپنے دین کو بچائیں گے، اور بچانے کے لیے ہم بڑے عظیم لوگوں کو سامنے لے کر آ کر کھڑا کریں گے، مصطفیٰ کی سنت اور مصطفیٰ کے عقیدے کو بچانے کے لیے، مصطفیٰ کے دین کو بچانے کے لیے ہم بہت پختہ لوگوں کو آگے لے کر آئیں گے، جن کی سب سے پہلی نشانی اللہ فرماتا یہ ہوگی کہ یحبہم ویحبونہ، وہ اللہ سے پیار کر رہے ہوں گے اور اللہ ان سے پیار کر رہا ہوگا۔ اس نے راویوں کے سارے قلعے بہا دیے ہیں، اب کیا رہ گیا؟ اس لیے کہ دیکھیں کہ حضور کے بعد حضرت علی تو خلیفہ نہیں بنے گا، اور قرآن جو کہے گا اس میں رد و بدل نہیں ہوگا، قرآن جو کہے گا مین وان وہی رہے گا، تو حضرت علی تو پہلے خلیفہ نہیں ہوئے، سیدنا مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ عزوجل کریم تو وہ چوتھے نمبر پر خلیفہ ہوئے، اس پر میری پوری تقریر آپ راہ اعتدال مولا علی کی سن سکتے ہیں، اور مولا علی کو یہ مزاج بھی پسند نہیں ہے کہ ان کو کوئی پہلا کہے، آپ تو خود فرماتے ہیں اگر کوئی مجھے شیخین پر ترجیح دے دے تو میں اس پر حد قذف لگاؤں گا، اس کو وسیع کوڑے لگاؤں گا جو تہمت لگانے والے کو لگائی جاتی ہے۔ تو حضرت سیدنا علی کرم اللہ عزوجل کریم اس گندی بات کو پسند بھی نہیں فرماتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیے اللہ فرماتا ہے جب قوم مرتد ہوگی، تو آپ دیکھیں مسلمہ کذاب، مسلمہ کذاب جو کھڑا ہوا یہ مرتد ہوا، منکرین زکات کھڑے ہو گئے، کچھ لوگوں نے کہا جی نبی انتقال کر گئے اب کیا ہوگا، تو ارتداد کا سلسلہ حضور کے وصال کے فوراً بعد شروع ہوا، تو ان کے تدارک کے لیے اللہ رب العالمین نے قیادت کس کو عطا فرمائی تھی؟ سیدنا صدیق اکبر کو عطا فرمائی تھی، اور انہیں کا ذکر یہاں پر کیا جا رہا ہے کہ یحبہم ویحبونہ، وہ اللہ سے پیار کرتے ہیں اور اللہ ان سے پیار کرتا ہے، وہ اللہ سے پیار کریں گے اللہ ان سے پیار کرے گا۔ فرما اذلتی علی المؤمنین اعزتی علی الکافرین، اس بات نے اور کرینے کو واضح کر دیا، فرمایا مومنوں پر بڑے شفیق ہیں اور کافروں پر بڑے شدید ہیں، یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ بس اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہتے ہیں، جہاد کرتے رہتے ہیں۔ صدیق اکبر سے کسی نے کہا کہ حضور سعد کو واپس بلا لیجئے، خالد کو واپس بلا لیجئے، اگر سب چلے گئے تو یہ مدینے کے اندر جو فتنے کھڑے ہو گئے ہیں اس کا کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا مصطفیٰ کے بھیجے ہوئے قاصد کو ابو بکر واپس نہیں بلائے گا، کہا یہی ہوگا نا کہ مدینے کے گرد و نواح کے درندے نکل آئیں گے اور میرے جسم کے پرزے پرزے کر دیں گے، کہ ابو بکر اس بات کو تو گوارا کر سکتا ہے لیکن انہیں واپس بلانا گوارا نہیں کر سکتا۔ پتا چلا جس طرح رسول اللہ نے جس اخلاص کے ساتھ تبلیغ کی ہے، اپنی حکومت کو نافذ کرنے کے لیے حضور نے تبلیغ نہیں کی تھی بلکہ اللہ کے پیغام کو نافذ کرنے کے لیے تبلیغ کی تھی، یہی چیز ابو بکر و عمر و عثمان و علی میں نظر آتی ہے کہ ان کا جہاد، ان کی جدوجہد، ان کا چھپا، ان کا بولنا، ان کا معاف کرنا، ان کا گرفت کرنا، یہ صرف اپنی حکومت کے لیے نہ تھا بلکہ خالصتاً یہ ساری چیزیں اللہ کی رضا، اس کے کلمے کو نافذ کرنے کے لیے تھا، ورنہ ابو بکر اپنی حکومت کے خلاف بچانے کے لیے کہتے کہ رکو، رک جاؤ، سعد کو بھی میرے ساتھ لے لو، خالد کو بھی میرے ساتھ لے لو، لیکن آپ نے نہیں کیا۔ یہی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کی شان عظمت اور شان جلالت کو آپ دیکھتے ہیں جو قرآن یہاں پر ذکر کہتا ہے کہ یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ رب العالمین کی راہ میں جہاد کرتے رہتے ہیں۔ واقعہ نہادن جب کھڑا ہوا ہے، نہج البلاغہ شیعوں کی کتاب میں موجود ہے، اس میں حضرت علی، حضرت عمر کو اتنا جوش آیا کہ یہ ایرانی بدبخت مجوسی دین کے خلاف باتیں کر رہے ہیں اور اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، یہ کسرا کے پالے ہوئے لونڈے ہمارے سامنے آ کر ہمارے دین کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجل کریم کو حضرت عمر نے بلایا، فرمایا علی تم یہاں پر رکھو، میں خود جہاد کے لیے جا رہا ہوں۔ ان کی جرت کیسی ہوئی کہ انہوں نے عمر کے ہوتے ہوئے اسلام کو للکارا، تو باب دیکھے یجاہدون فی سبیل اللہ کا عین مصداق فاروق اعظم تھے، اس لیے حضرت علی نے مسکرا کر کہا کہ حضور میری بات یہ سنیں، آپ کو امت کے کتب ہیں، آپ کو جانے کی کیا ضرورت ہے، اللہ نے تو آپ کے سر پر خلافت کا تاج رکھا ہے، آپ حکم فرمائیے، یہ آپ کے جو غلام ہیں یہ آگے بڑھ کر مجوسیوں کو پیوند خاک کر کے رکھ دیں گے۔ تو باب دیکھیں یہ خطبہ بھی گویا کہ نج البلاغہ کے اندر موجود ہے، اور وہاں پر آگے ذکر قرآن کہتا ہے ولا یخافون لومۃ اللائم، اور جب دین کا کام کرتے ہیں تو کسی ملامت کرنے والی کی ملامت پر توجہ نہیں کرتے کہ اگلا ہمارے بارے میں کیا کہے گا، تیسرا شخص ہمارے بارے میں کیا کہے گا، چوتھا شخص ہمارے بارے میں کیا کہے گا۔ سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کا جہاد، حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 12 سالہ وہ زندگی جو خلافت کی زندگی رہی ہے، قرآن کے ان تمام جہتوں کی عکاسی ہے، اور آخری جملہ ہے کہ ولا یخافون لومت اللائم، کہ وہ کسی ملامت کرنے والے یعنی ان کے عمل پر کوئی وہ عمل کر گزرے تو کہیں کہ جناب شاید یہ کام نہ کیا جائے ورنہ لوگ ملامت کریں گے، نہیں، وہ اللہ کے اتنے مخلص بندے ہوتے ہیں کہ دین کی سر بلندی کے لیے وہ ہر کام کر جاتے ہیں، اور کسی ملامت کرنے والے، کسی ٹوکنے والے، کسی تانا دینے والے شخص پر وہ نظر نہیں رکھتے ہیں، بلکہ آگے بڑھ کر ان کا صبر کرنا یا ان کا گرفت کرنا یہ دونوں اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، یہ دونوں اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ پر اللہ فرماتا ہے یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے بس اسے یہ عطا فرماتا ہے، یہ ہر ایک کو نہیں دیتا۔ فرما واللہ واسع علیم، اور اللہ رب العالمین بڑا وسیع علم والا ہے، بڑی وسعت والا ہے، بڑے علم والا ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے ان تمام واقعات جو ہو رہے ہیں اس کو یہاں پر ذکر فرمایا، اور اسی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کی خلافت کے حوالے سے ذکر فرمایا، اور سیدنا حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے بارے میں ذکر فرمایا، اور حضور نے فرمایا کہ اسلام کی سلامتی فاروق اعظم کے دور تک رہے گی، اس کے بعد پھر فتنے شروع ہو جائیں گے، اور پھر یہ ایسے فتنے ہوں گے جو رکھیں گے نہیں۔ لیکن مرہ بن کعب سے حضور نے فرمایا کہ یہ جو شخص ہے جو منہ پر چادر ڈالے جا رہا ہے یہ اس وقت بھی حق پر ہی ہوگا، یہ حق و سلامتی پر ہی ہوگا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کو اللہ رب العالمین نے نسب کی کرامت عطا فرمائی، حسب کی شرافت عطا فرمائی، نسبتوں کی وہ جہتی عطا فرمائی ہے کہ یہ نہج البلاغہ میرے سامنے موجود ہے۔ مولا علی نے نہج البلاغہ خطبہ نمبر 126 کے اندر میرے سامنے رابضی کا ترجمہ، جس میں غلط ترجمے کیے اس نے، جھوٹ لکھا سب، عربی عبارت کچھ ہے، ترجمہ کچھ اس نے کیا ہے، تو اصل اگر آپ عربی متن کا مطالعہ کریں تو اس کا خلاصہ یہ نکلتا ہے، نہج البلاغہ خطبہ نمبر 126 اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضرت علی نے خود اس بات کو ذکر فرمایا کہ عثمان اللہ نے تمہیں بڑی وسعت عطا فرمائی ہے کہ تمہارے نکاح کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ہیں، اس مرتبے کے اعتبار سے، اور حضرت شاہ ولی اللہ مودی سدیل علیہ رحمت نے ازالۃ الخفا کے اندر کئی سند نقل کی ہے جس میں کئی مشہور تابعین کا قول نقل کیا کہ عثمان اس نسبت میں اللہ نے تمہیں شیخین سے بھی بڑا بنایا ہے، یعنی شیخین سے بھی اوپر اللہ رب العالمین نے تمہیں درجہ عطا فرمایا ہے۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ کیا شان عثمان کی ہے اور کیا شان علی کی ہے، کہ عثمان وہ ہے جسے رسول اللہ بیٹی دیتے ہیں، اور علی عثمان وہ ہے جسے رسول اللہ بیٹی دیتے ہیں، اور عمر وہ ہے جو اپنی بیٹی رسول اللہ کی خدمت کے اندر پیش کرتے ہیں۔ فرمایا عثمان وہ ہے کہ جن کو 1 بیٹی دی گئی، اور حضرت علی خود فرماتے ہیں کہ میرے نکاح میں تو سیدہ زہرا آئی ہیں، فرماتے ہیں کہ عثمان تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قرب و نجابت کے اندر وہ درجہ رکھتے تھے کہ میں نے خود رسول اللہ سے سنا، علی ابن ابی طالب کہتے ہیں کہ حضور نے میرے سامنے فرمایا کہ اگر محمد رسول اللہ کی 40 بیٹیاں ہوتی تو ایک نہیں پے در پے ایک کے بعد 40 کے 40 عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ اس کے راوی بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے۔ میں اس بات میں بڑا غور کر رہا تھا ایک دفعہ کہ جناب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 1 بیٹی کے بعد دوسری بیٹی بھی حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ کے نکاح میں کیوں دی، تو تھوڑے سے غور و تحمس کے ساتھ اللہ رب العالمین نے میرا شرح صدر کیا، اور جہاں تک میں پہنچا ہوں اس کو میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں اور ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ہے کہ دیکھیے حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ ہے بنو امیہ سے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بنو ہاشم کے مقتدا ہیں، اور یہ قریش کے وہ بڑے مشہور قبیلے ہیں کہ ان کے ہم پلہ کوئی نہیں ہے، شرافت میں، حسب میں، عزت میں، مقام میں، طاقت میں، یہ بڑے مشہور 2 قبیلے ہیں، اور ان مشہور قبیلے ہونے کی وجہ سے سبقت کی بنا پر بنو امیہ اور بنو ہاشم میں لگی بھی رہی، ایک وقت تک لڑائی بھی چلی ہے۔ آپ بدر کے اندر دیکھتے ہیں کہ ابو سفیان جو ہے بنو امیہ کے ہیں، وہ آئے تو ہیں لیکن اصل وجہ بنو ہاشم سے ایک دشمنی بھی تھی، لیکن بعد میں اللہ رب العالمین نے انہیں ایمان نصیب فرمایا اور وہ صحابہ کے زمرے میں شامل ہوئے. تو ایک زمانے قدیم سے بنو امیہ اور بنو ہاشم کے درمیان تکرار کا سلسلہ تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مبعوث ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عرب کے اندر جو فتنوں کے بیج موجود تھے ایک ایک کر کے سارے بیجوں کو اکھاڑ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھینک دیا. تو سب سے خطرناک چیز اجتماعیت کو پھاڑ دینے والی, اجتماعیت کو منتشر کر دینے والی, دلوں کے اندر بغض پیدا کرنے والی, وہ تعصب عصبیت والا ہوتا ہے, وہ برادریوں کا تعصب ہوتا ہے, وہ حق کی طرف بھی نہیں جانے دیتا. اسی لیے صحابہ اکرام نے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا تھا کہ حضور برادری کی محبت تو انسان کے دل کے اندر ہوتی ہے, تو حضور نے فرمایا کہ میں برادری کی محبت کو نہیں نکال رہا لیکن برادری کی محبت کے اندر بندہ کبھی کبھی حق کو قبول نہیں کرتا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ میں عصبیت کی نفی کر رہا ہوں. اور جس طرح کے بعض اقوال بزرگوں کی طرف سے مشہور ہے کہ من دعا علی العصبیت فلیس منی مما من قاتل علی العصبیت فلیس منی, کچھ جماعتیں عصبیت کے نام سے اٹھتی ہے تو برادریوں کے نام پر یا زبانوں کے نام پر اگر کوئی جماعت بناتا ہے اس نسبت کے ساتھ کہ وہ اپنے قوم اپنی زبان کی خدمت کرے گا تو یہاں تک تو گنجائش ہے, لیکن یہ مقصد نہیں کہ دوسری زبان والا, دوسری برادری والا اگر حق پر ہو تو اس پر چڑھ دوڑے. یہ ہے وہ گندی چیز جس کے بارے میں بزرگان دین کے قول موجود ہے کہ جو اس موت کے اندر اس حالت کے اندر مر گیا تو اس کے بینر مینر لگانے سے وہ شہید نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کا ملت مصطفیٰ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اس لیے کہ برادری سب سے بڑی محمدی برادری ہے, کلمے کی برادری ہے, اسلام کی برادری ہے. اس کلمہ پڑھنے کے بعد نہ کوئی حبشی رہتا ہے نہ کوئی عربی رہتا ہے. اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں تقوی کی برادری ہے کہ اس تقوی کو قبول کرنے کے بعد, اللہ رب العالمین کی محبت کے پیغام کو قبول کرنے کے بعد پھر یہ فرق سارے ختم ہو جاتے ہیں. اس لیے قرآن مجید نے برادریوں کی بجائے اس بات کو ذکر فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم, خدا کی بارگاہ میں مکرم برادریاں نہیں بناتی ہے, خدا کی بارگاہ میں مکرم جو ہے وہ تقوی بناتا ہے, اور تقوی جو ہے وہ اصل میں ایمان ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی چیز کو ذکر کیا. میں تھوڑا اس کا پس منظر ذکر کر کے اس واقعے کی طرف آپ کی توجہ لانا چاہتا ہوں. سیاہ کے اندر روایت موجود ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصبیت کی نفی فرمائی اور عصبیت کا یہ بیج جو لڑائی جھگڑے کے اندر منتقل ہو رہا تھا اور سالہ سال سے, آپ نہیں دیکھتے مدینے کی تاریخ کو آپ اٹھا کر دیکھیں, یثرب کے دو بڑے مشہور قبیلے تھے اوس اور خزرج, کیا لڑائی تھی؟ کوئی لڑائی نہیں تھی, دونوں طاقتور تھے سب تھے, لیکن بس برادری کی لڑائی تھی. وہ کہہ رہا کہ یہ اوس ہے اور یہ کہہ رہا ہے خزرج ہے, بس یہ دودھ سے نہا کر بھی آئے تب بھی مجھے قبول نہیں ہے اس لیے کہ یہ اور برادری کا ہے, یہ حق بھی کہے تب بھی مجھے قبول نہیں اس لیے کہ اور برادری کا ہے. تو یہ آپ دیکھیں ہر علاقے کے اندر جنگ کا جو سلسلہ رہا ہے وہ برادریوں سے رہا ہے. اور مجھے کہنے دیجئے کربلا کی لڑائی برادری کی لڑائی تھی. کس حوالے سے؟ امام حسین برادری کے پیغام سے نہیں گئے تھے, امام حسین برادری کے پیغام سے نہیں گئے تھے, امام حسین تو نانا کے دین کو بچانے کے لیے گئے تھے, لیکن یزید کا سارا جو جوش تھا وہ اپنی فرسودہ تعلیم کی بنا پر تھا. اور وہ یہ کہہ اس کے دل میں بار بار, اس کے خود بھی موجود ہے, اور وہ بارہا یہ کہتا تھا کہ بنو ہاشم ہم پر کیسے آ سکتے ہیں. اس نے بنو امیہ کے لوگوں کو بھڑکایا اس بات پر, اور جو شام کے لوگ کربلا کے اندر آ کر امام حسین کے ساتھ وہ دست و گریباں ہوئے ہیں اس کے پیچھے راز ہی سارا یہ تھا کہ جناب ہم بنو ہاشم کو برداشت کیسے کریں گے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا, اور برادری برادری کی نفی کر کے اور عصبیت کی نفی کر کے حضور نے امت کو اس خطرے سے روکنے کی کوشش کی ہے کہ جب یہ برادری کا خطرہ اور یہ تعصب جب آ جاتا ہے تو پھر اس میں ہر چیز ختم ہو کر رہ جاتی ہے. یزید نے امام حسین کے خلاف جو جوش دکھایا اس کے اندر اس کا تعصب تھا, اور وہ تعصب یہ تھا کہ ہم بنو ہاشم کو برداشت نہیں کرتے, ہم بنو ہاشم کو برداشت نہیں کرتے. اور آپ یزید کے خطبے اگر پڑھیں, ابن کثیر وغیرہ نے لکھا, اس نے کہا کہ بدر میں میرے باپ دادا کو جو مارا گیا, دادا پر دادا, میں اس کا بدلہ لینے کے لیے آیا ہوں اور بنو ہاشم سے ہم بدلہ لیں گے. تو اس نے اس غلیظ فکر کو ہوا دی. اور اس میں آخری بات جو اسلامی سیاست کے حوالے سے وہ سن لیجئے, دو چیزیں خطرے کا باعث بن سکتی ہے اور وہی اصلاح کا باعث بن سکتی ہے. اگر مسلمانوں کے درمیان عصبیت جاگ پڑے اور ان کے لیے جو صحیح رخ ہے قرآن و سنت اس کی محبت کا وہ ہٹ جائے, اور قرآن و سنت کا مرتبہ اور اولیاء اور مقتدا علماء کا درجہ, یہاں تک کہ نبی کی نبوت اور اس کی معصومیت کا درجہ جب وہ اپنی برادری کے پنچ اور چودھریوں کو دینا شروع کر دے, تو پھر اس امت کو افتراق سے کوئی نہیں روک سکتا, وہ دست و گریباں ہو جائے گی, لڑ جائے گی, مر جائے گی. تو لہذا اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے برادری کے مقابلے میں اللہ کی محبت کو غلبہ دیا. آپ اگر حضور کی سیرت کا مطالعہ کریں, 13 سالہ مکہ کی جو زندگی ہے اس میں اللہ کی محبت، اللہ کے تعلق، حضور نے اپنے نسب کا کوئی ذکر نہیں کیا، یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی، اور وہ چوری ہوئی اور گواہ ثابت ہوئے تو میں اپنی بیٹی کا بھی ہاتھ کاٹوں گا۔ تو یہ حضور نے جو باتیں انتہائی ڈرانے کے لیے انذار کے طور پر جو مسلم شریف کے اندر موجود ہے کہ انتہائی انذار اور ڈرانے کے لیے حضور نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر میری بیٹی بھی میری ملت پر نہ رہی تو قیامت کے دن میں اس کے بھی کام نہیں آؤں گا۔ تو یہ حضور نے اس لیے بیان فرمایا تھا تاکہ جو لوگوں نے اپنی برادریوں کا اور اپنے خود ساختہ ایک مرکز کا جو ایک زوم بنایا ہوا ہے وہ ٹوٹ جائے اور اصل مرکز کی طرف آ جائے جو قرآن و سنت ہے، جو دین ہے۔ دیکھو یہودیوں نے کہا، یہودیوں کا تعصب قرآن کے اندر جگہ جگہ موجود، انہوں نے کہا نحن ابناء اللہ وحباؤ، ہمیں محمد رسول اللہ کی شریعت کی کیا ضرورت ہے، ہم اللہ کے لاڈلے پیدے سے، ہم یہودی ہیں۔ تو یہ تعصب دیکھیں قرآن کے اندر خود ذکر کیا گیا، یہود برباد کیوں ہوئے اس تعصب کی وجہ سے ہوئے۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ جانتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حق پر ہے لیکن کہتے ہیں بنو اسحاق میں سے نہیں بنو اسماعیل میں سے، تو یہ تعصب تو تھا۔ اور کیا تھا؟ عبداللہ بن سلام جب مسلمان ہوئے اللہ نے ان کے شرح صدر فرمایا، ان کے دل سے پردوں کو ہٹا دیا، جب ان کے دل سے پردے ہٹ گئے وہ حضور علیہ السلام کو جب انہوں نے قبول کیا تو انہوں نے بنو ہاشم اور بنو امیہ یا انہوں نے جناب یہود و نصارہ یا اہل کتاب اس چکر میں وہ نہیں آئے بلکہ یہ کہا کہ اللہ کا رسول ہے جس کی اطاعت سب پر ضروری ہے، انہوں نے اصل مرکز کے پیغام کو فوقیت دی اور دار اسلام سے وابستہ ہو گئے۔ تو حضور نے عبداللہ بن سلام کو یہی بات کی تھی کہ عبداللہ بن سلام مجھے ذرا یہ بات بتاؤ کہ اگر تیری قوم کو یہ پتا چلے گا تو وہ قبول کرے گی؟ تو کہا کہ حضور میری قوم تو بڑی متعصب ہے، وہ اپنی قوم اپنی برادری کے علاوہ کسی چیز کو قبول نہیں کرے گی۔ اور آپ دیکھیں صحیح بخاری کے اندر موجود ہے جب حضرت عبداللہ بن سلام کے ستون کے پیچھے کھڑا کر دیا حضور نے اور یہودیوں کے بڑے بڑے لوگوں کو بلایا، اس زعما کو بلایا، ان کے رئیس آئے، ان سے پوچھا کہ بتاؤ عبداللہ بن سلام کیسے ہیں؟ تو کہنے کہ ہوا سیدنا وہ ابن سیدنا، وہ تو ہمارے سردار ہیں، ہمارے سرداروں کی اولاد ہے۔ تو آپ نے فرمایا اگر میں یہ کہوں کہ وہ مجھ پر کلمہ پڑھے، کہیے کبھی ہو نہیں سکتا، وہ یہودی ہے، آپ کا کلمہ کیسے پڑھیں گے؟ حضور نے فرمایا اگر میں یہ کہہ دوں اور یہ ثابت کر دوں کہ وہ میرا کلمہ پڑھ چکے ہیں تو کا ثابت کیجئے۔ عبداللہ بن سلام آگے آئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ واشہد انک رسول اللہ۔ یہ کہنا تھا کہ انہوں نے عبداللہ بن سلام کو جو اب تک سردار کہہ رہے تھے، سید کہہ رہے تھے، سیدوں کی اولاد کہہ رہے تھے، مقتدی مقتدیوں کی اولاد کہہ رہے تھے، کہنے کہ ہوا شرنا وہ ابن شرنا، یہ تو ہم میں سب سے بڑے بدبخت تھے معاذ اللہ، اور یہ تو معاذ اللہ بدبختوں کی اولاد ہے۔ تو یہ تعصب ایک ایسی چیز ہے، برادری کا تعصب جو بندے کو حق سے روکتا ہے، اس کا مقابلہ حضور نے مذہب کی محبت سے کیا ہے۔ کس سے کیا ہے؟ صوفیہ کی تعلیم کیوں انقلابی ہوئی؟ اس لیے کہ صوفیہ کے پاس یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ یہ سید ہے یا پٹھان ہے یا میمن ہے یا کیا، یہ نہیں دیکھا جاتا، وہ یہ دیکھا جاتا ہے یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں، وہ اس اعتبار سے پیغام کو پھیلاتے ہیں، تو وہ اس فکر کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ سلسلہ قادریہ کے اندر آپ کو پٹھان بھی ملے گا، آپ کو اردو بولنے والا بھی ملے گا، آپ کو پشتو بولنے والا بھی ملے گا، آپ کو بلوچی بولنے والا بھی ملے گا، یہ روحانی سلسلوں کے اندر یہ ساری چیزیں آپ کو گویا کہ نظر آئے گی۔ علماء ظاہر کے وہاں کچھ تعصب نظر آئے گا، صوفیہ کے اندر نظر نہیں آئے گا، اس لیے کہ صوفیہ نے اس روش کو اختیار کیا ہے جس روش کے ذریعے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عرب کے اس دستور و تاریخ کو بدل دیا تھا، اس لیے صوفیہ نے عجم کی پوری تاریخ کو بدل کر کے رکھ دیا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ دو جو قبیلے تھے بنو امیہ اور بنو ہاشم، یہ ایک عرصے سے ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں تھے۔ حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حضور کی نظر تھی کہ یہ شخصیت دار اسلام پر آنی چاہیے، اس لیے کہ حضرت عثمان غنی کوئی عام سے آدمی نہیں تھے، اور جو لوگ حضرت عثمان غنی ذوالنورین کے ایمان پر شک کرتے ہیں الیاذ باللہ، یہ اس کے بارے میں مغلظات اور بکواس کرتے ہیں، میں صرف یہ کہتا ہوں کہ تمہارے گھر کی اپنی کتابوں میں بھی لکھا ہے، ہر جگہ یہ لکھا ہے، اور حقیقت ہے تمہارے گھر کی کتابوں کے حوالہ دینے کی حیثیت کیا، تمہارے گھر کی حیثیت بھی کیا ہے، یہ تو مستند ساری تاریخوں کے اندر بات موجود ہے کہ عثمان غنی ذوالنورین کا بچپن پردہ اخفا میں تو ہے، لیکن یہ بات تو بالکل سند صحیح کے ساتھ ثابت ہے کہ آپ کے بڑے بڑے مالدار آپ کے ہم پلہ نہیں تھے۔ حضرت عثمان غنی ذوالنورین اتنے بڑے تاجر، اتنے بڑے مالدار تھے کہ عرب کے اندر بڑے بڑے تجارت کے مسائل کو حل کرنے کے لیے جب وہ نیچے کے چھوٹے چھوٹے تاجروں سے وہ مخمصہ حل نہ ہوتا تو حضرت عثمان غنی ذوالنورین جیسی عظیم شخصیت کو بٹھایا جاتا، اور یہ کہتے ہیں یہ عرب کے، قریش کے نہیں عرب کے سب سے بڑے تاجروں میں سے ہیں، ان کو بٹھا کر اس مسئلے کو حل کرایا جاتا تھا۔ مجھے بتائیے کہ دھوکے کے لیے دو چیزیں ہوتی ہیں، دھوکے کے لیے یا تو بندہ عزت کے لیے یا پیسے کے لیے۔ اب آپ پیسہ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ عرب کے اندر ان کی مثالیں دی جاتی ہیں. اور عزت کتنی ہے, حضرت عثمان غنی ذو النورین کو قریش میں اور عرب میں عزت کتنی ہے, اس کی مثال میں آپ کو صلح حدیبیہ میں لے جانا چاہتا ہوں. صلح حدیبیہ کا اگر آپ مطالعہ کریں, صلح نامہ نجی البلاغہ کے اندر موجود ہے, اور ملا قاضی نور اللہ شوستری نے مجالس المومنین کے اندر بھی اس واقعے کو ذکر کیا, یہ رابضیوں کی کتاب ہے, اس میں بھی موجود ہے کہ جب حضرت عثمان غنی ذو النورین کو حضور نے بھیجا. میں ایک سوال کرتا ہوں, مجھے بتائیے اتنے بڑے بڑے صحابہ موجود تھے, مذاکرات کے لیے عثمان غنی کو کیوں بھیجا گیا تھا؟ اتنا حساس مسئلہ تھا. توجہ ہے آپ کی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب دیکھا ہے کہ میں مسجد حرام کا طواف کر رہا ہوں, اور اس خواب کو فوراً شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے, اس کو تعبیر کا جامع پہنانے کے لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حالت احرام میں مدینے سے روانہ بھی ہو گئے. سمجھے آپ, 1400 کے قریب صحابہ کو لے کر حدیبیہ کے مقام میں آ گئے, حدود حرم کے اندر داخل ہو گئے, آدھا حصہ حرم کے اندر ہے, داخل ہو گئے. قریش نے روک دیا, نہیں آنے دیا, معاملہ بڑا سنگین ہو گیا. ابھی بدر ہو چکی ہے, ابھی بڑی لڑائیاں ہو چکی ہیں. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ترجمانی کے لیے عثمان غنی کو بھیجا, تم جاؤ. میں کہتا ہوں مجھے بتائیے, اس سے بڑا اخلاص اور اس سے بڑی قدر منزلت اور کیا ہوگی عثمان غنی کی, جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں ان کی قدر منزلت اتنی تھی کہ حضور نے اپنی ترجمانی کے لیے اپنا ترجمان عثمان غنی کو بنایا. جاؤ قریش سے جا کر تم مذاکرات کرو, قریش سے جا کر مذاکرات کرو, قریش سے جا کر مذاکرات کرو. اگر یہ کہا جاتا ہے کہ امام المعصومین کو اللہ نے جنی ما کا نام, اصول کافی کے اندر گپ لکھی ہوئی ہے کہ تمام معصومین کو علم ما کا نام یکون ہے. میں نے کہا تمام معصومین کو علم ما کا نام یکون ہے تو کہ رسول اللہ کو نہیں ہے؟ رسول اللہ کو تو بدر جا اولا, اس لیے کہ ساری فضیلت حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے چل رہی ہے. تو اتنا بڑا محاذ, اتنی بڑی ضرورت, اگر بندے کے اندر کوئی خرابی ہے تو حضور پہلے رو کر کسی اور کو بھیج دیتے, دوسرے کو بھیج دیتے, تیسرے کو بھیج, حضرت بلال کو بھیج دیتے, حضرت علی کو بھیج دیتے, لیکن حضور نے حضرت علی کو نہیں بھیجا, حضرت علی کو نہیں بھیجا, عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مسئلے کے لیے بھیجا. میں آپ کو صرف اس پیرائے میں لے جا کر اس حالات کے تناظر میں آپ کو ڈھالنا چاہتا ہوں, اور اس کیفیات کو دیکھیے کہ ساری عزت کا مسئلہ بنا ہوا ہے. لوٹ کر جائیں تو کیسے جائیں, اگر لوٹ جائیں تو پھر اہل مدینہ بات کریں کہ جناب یہ لوٹ کر آ گئے ہیں, اور داخل ہو جائیں تو جنگ کھڑی ہے. اس آگ کو کس طرح ٹھنڈا کیا جائے؟ تو انہوں نے کہا کہ اپنے ایک سفیر کو آپ بھیج دیجئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سفیر حضرت عثمان غنی کو بنایا. مالدار تو آپ نے سن لیا جو میں نے ابھی مختصر سی بات کی ہے, یہ بھی اختصار کے ساتھ سنیے ورنہ پوری رات گزر جائے گی اس بات کے اندر کہ حضرت عثمان غنی ذو النورین کو جب حضرت نبی پاک نے بھیجا, تاریخ کے اندر موجود عثمان غنی نے یہ نہیں کہا کہ حضور یہ کہاں بھیج رہے ہیں آپ مجھے, جو قوم آپ کو قتل کرنا چاہتی ہو مجھے چھوڑ دے گی, جو آپ کو مارنا چاہتی ہے مجھے چھوڑ دے گی, نہیں. اب آپ دیکھیے کہ انسان اپنی جان کے لیے جھوٹ بھی بول دیتا ہے, لیکن عثمان غنی ذو النورین وہ ہے جو قرآن مجید برہان رشید نے ذکر کیا کہ وہ اللہ کی راہ کے لیے ساری کوششیں کرتے ہیں, اور وہ اللہ سے اگر جاتے ہیں کسی تانا کرنے والے تانے شخص پر وہ نظر نہیں رکھتے, اور ملامت کرنے والے اس حقیر پر وہ نظر نہیں رکھتے, اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. روایت میں آتا ہے جب عثمان غنی مدینے کی حدود کے اندر داخل ہوئے ہیں تو یہ نہیں کہا کہ سب کو السلام علیکم نرم کرنے کے لیے کوئی شائستہ جملے کیے ہوں, تاریخ کے اندر آتا ہے کہ اگلے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی ہے, اور وہ سامنے والا قریشی جو ہے وہ سر جھکاتا تھا, عثمان غنی سر نہیں جھکاتے تھے. اس کی دو وجہ تھی, ایک تو ان کا ایمان, اخلاص, دلیری اور شہادت کا جذبہ, ایک دوسری چیز اس کے اندر یہ تھی کہ وہ سارا قریش کا معاشرہ آپ کا مقروض تھا, اور وہ آپ کی عزت کی مثالیں دیا کرتے تھے. تو دولت تو وہاں پر دیکھ لی, عزت یہاں پر دیکھیں کہ عثمان غنی جب گئے انہوں نے سر بھی جھکائے, اور سر جھکا کر کعبہ ان کی غیرت کا مرکز تھا, انہوں نے کہا جی آپ آئی گئے ہیں تو کعبے کا طواف تو کر کے جائیے آپ. میں پوچھتا ہوں کہ قریش نے آپ کو کعبے کے طواف کی دعوت جو دی ہے, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قریش کا بڑے بڑے سرما اور رؤسا کا دل آپ کی عزت سے مرعوب تھا, اور حضور جانتے تھے کہ جو جا کر وہاں پر کام کر کر آئے گا اور جس کے سامنے قریش کے دل جھکیں گے وہ میرا عثمان ہی ہو سکتا ہے. کیونکہ قریش کے لوگوں میں ایمان تو تھا نہیں کہ وہ کسی اور چیز سے ڈرتے, اور عثمان غنی کو تلوار لے کر نہیں گئے تھے. عثمان نے قریش کے معاشرے پر اتنے احسانات کیے تھے کہ کوئی نظر اٹھا کر آپ سے آنکھ نہیں ملا سکتا تھا, ان کی نظریں شرم سے جھکی ہوئی تھی. تو اسلام کو جو یہ دولت مل رہی ہے تو اس کو تو عزت پہلے سے مل چکی تھی, دولت تو پہلے سے مل چکی تھی, اور اس وقت تو اسلام کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. تو دراصل اس کے معنی بغیر اور کچھ نہیں ہوتا. تقیہ بازی تو جب ہو جب اگلا مضبوط ہو اور ہم کمزور ہو, کیونکہ شیعہ بھی یہی کہتے ہیں کہ تقیہ تو وہاں پر کیا جاتا ہے جب جان پر بنا ہے. میں نے کہا یہاں پر عثمان غنی کی کون سی جان پر بنائی تھی, وہ تو حضور کا ساتھ دینے سے جان پر بنائی. تو حضور کا ساتھ دینے سے، اس لیے کہ سمانے غنی کوئی 1,000 یا 1,00,000 کے بعد مسلمان نہیں ہو رہے ہیں، بلکہ تاریخ کا اس بات پر اجماع ہے کہ چوتھے شخص ہیں مسلمان ہونے میں. پہلے حضرت سیدنا صدیق اکبر ہے، اور سیدنا صدیق اکبر نے جب جا کر تبلیغ کی ہے حضرت عثمان غنی بن نورین کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائل اور عادات بتائے ہیں. یہ ذکر چل رہا تھا کہ اس مجمع کے اندر حضور خود تشریف لے آئے. عثمان غنی بن نورین نے حضور کی بھی نعت سنی ہے حضرت ابوبکر سے، سامنے حضور تشریف لائے ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی دست بوسی کر کے اسلام میں شامل ہو گئے ہیں. تو باپ دیکھیے، میں صرف لاجیکل پوائنٹ آپ کے ذہن میں رکھنا چاہ رہا ہوں، عقلی نکات آپ کے ذہن میں رکھنا چاہ رہا ہوں کہ تقیہ اگر کرنا بھی ہے تو تقیہ کسی بڑے کے سامنے، کسی طوفان کے سامنے کیا جاتا ہے. عثمان غنی کے لیے کون سا طوفان تھا؟ خود بڑے تاجر بھی تھے، وہ تو اسلام لانے کے بعد کفر ان کا منہ نہیں، ان کے سامنے منہ نہیں ملا سکتا تھا، آنکھیں نہیں ملا سکتا تھا. تو اگر وہ خدا نہ خواستہ، مثال کے طور پر میں نہیں عرض کر رہا، ایک بظاہر بات عرض کرتا ہوں، اگر وہ ایمان نہ لاتے تو ان کے سامنے کون تھا جو ان کو ایمان لانے پر مجبور کرتا؟ اور میں کہتا ہوں کہ اس وقت تو مسلمان مجبور تھے، اس لیے حضور نے اعلانیہ تبلیغ کی بھی اجازت مرحمت نہیں فرمائی، اور اپنے ان صحابہ کو بچایا حضور نے، کیونکہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قیمتی سرمایے تھے کہ جس نے دہکتے انگاروں کے اندر اسلام کو قبول کیا ہے. حضور ان کو جوش دلا کر کفار کے سامنے شہید نہیں کروانا چاہتے تھے، حضور یہ چاہتے تھے کہ 40 میرے دامن میں آ جائے، ان کو بچا کر لے جاؤں، اور ان 40 سے میں پھر اتنی فوج تیار کروں کہ قیامت تک خدا کی توحید کا جھنڈا لہراتا رہے. یہ تو حضور کا اساسہ تھا. یہ 40 جو مسلمان تھے، جو مہاجرین تھے، یہ کوئی عام مسلمان تو نہیں تھے، انہوں نے گھر بھی چھوڑا تھا، بچوں کو چھوڑا تھا، مال کو چھوڑا تھا، تن من دھن چھوڑا تھا. تو حضور ان کو کسی ایسی بات میں مبتلا نہیں کرنا چاہتے تھے. اگر کوئی صحابی اجازت بھی مانگتا، سیدنا عمر اجازت بھی مانگتے، تو فرماتے نہیں، رک جا رک جا. اس لیے کہ حضور نے حضرت عمر کو اگر حکم دینا تھا کہ مکے میں جا کے فلاں کافر کی گردن مار دے، اس کے بعد کا فتنہ کون روکتا؟ حضور کی نظر غیب کے اندر یہ بات اللہ کی عطا سے تھی کہ عمر، اس کافر کو مارنے سے کیا ہوگا، خدا نے تیرے ہاتھ پر تو کئی فتوحات لکھی ہوئی ہیں، تو نے تو قیصر کو پچھاڑنا ہے عمر، تو نے تو کسرا کو پچھاڑنا ہے، چھوڑ اس مکہ کے بندے کو، اس سے برداشت کر، اللہ نے تجھ سے بڑے بڑے کام لینے ہیں، اللہ نے تجھ سے بڑے بڑے کام لینے ہیں. تو یہ حضور نے اپنے ان 40 غیور غیرت مند جوانوں کو بچایا، اور بچا کر حضور مدینہ منورہ لے گئے. اور آپ دیکھیں، 40 تو 40 ہے، ان کے نام اگر آپ تاریخ میں پڑھیں تو انسان کا شیر خون چڑھ جاتا ہے اور بڑھ جاتا ہے. ان 40 ہی وہ شخصیات تھی کہ جن کی وجہ سے آج قرآن بھی محفوظ ہے، سنت بھی محفوظ ہے، دین بھی محفوظ ہے. اسی کو قرآن نے ذکر کیا تھا، وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ. تو حضرت عثمان غنی کے ایمان کا اگر وہ جغرافی نقشہ آپ دیکھیں، اس دور کا حالات کو آپ دیکھیں، تو کوئی بہت بڑا پاگل ہوگا جو آپ کے ایمان میں شک کرے گا. اگر ذرا بھی عقل سے کام لے تو عقل کا تقاضا یہی ہے کہ جو سب کچھ دے کر دشمنی مول لے رہا ہے تو فائدہ اس میں کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ مصطفیٰ کو راضی کرنا اور خدا کو راضی کرنا. چوتھے ہیں، چار نمبر پر حضرت عثمان غنی چوتھے شخص ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست پاک پر اسلام کو قبول کر رہے ہیں. جیسے اسلام قبول کیا، سرکار نے فوراً اپنی بیٹی نکاح میں دی، اپنی بیٹی نکاح میں دی، اور وہ دہکتے انگاروں پر حضور نے پانی ڈال دیا کہ بنو ہاشم بنو میہ کیا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے بنو میہ؟ کہا یہ میرا بیٹا ہے، میں نے اپنی عزت اس کے گھر میں دے دی ہے. یہ حضور انک علی خلق عظیم، قرآن نے یوں نہیں کہا حضور کو کہ محبوب آپ خلق عظیم پر فائز ہے، حضور کی ایک ایک اداؤں نے دہکتے ہوئے بدکاری اور دہکتے ہوئے غیر اخلاقی اور دہکتے ہوئے انگاروں کو ختم کر کے رکھ دیا. حضور نے عثمان غنی بن نورین کے گھر اپنی عزت دے کر ثابت کر دیا کہ آج سے یہ جنگ ختم ہو چکی ہے. اسلام برادریوں کی جنگ نہیں چاہتا ہے، اسلام تعصب کی جنگ نہیں چاہتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ایک بیٹی سیدہ رقیہ کا نکاح آپ سے فرمایا. سیدہ رقیہ سے نکاح ہوا، اور جب بدر بپا ہوا تو غزوہ بدر کے وقت وہ انتقال کر گئی. انتقال کر کے حضور لوٹے، بدر سے حضور لوٹے، یہاں پر سیدہ کا انتقال ہوا ہے، اس کی تھوڑی ہی دیر کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ ام کلثوم کا نکاح کر دیا. یہ ساری چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ بصیرت افروز نظر ہے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان شولوں کو ٹھنڈا کیا اور اس بات کو بتایا کہ جناب اسلام میں تعصب نہیں ہے. جو اللہ رب العالمین کا فرمان بردار ہوگا، جس کے دل کو ایمان چن لے گا، وہ سید ہو یا غیر سید ہو، وہ قدرت کی نظر میں بڑا مرتبہ رکھتا ہے، بڑی اس کی حیثیت اور مقام ہے. ایک تو ایک وجہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حوالے سے کی ہے، اور دوسری بیٹی کا جب انتقال ہوا چند مہینوں کے بعد ہی، اس وقت حضرت علی جو اس کے راوی اور کہتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں عثمان کے نکاح میں دے دیتا. تو حضور نے بنو امیہ کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے، اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے، اور وہ جو دشمنی کا ایک پیغام جا رہا تھا، دشمنی کی جگہ روش تھی، اور حضور کے بارے میں جو کفار اور یہود یہ تانے دے رہے تھے بنو امیہ کو کہ تم بنو ہاشم کو اگر پنپنے دو گے اور یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر اکثریت بن گئی تو یہ بنو امیہ کا حال خراب کر کے رکھ دیں گے، حضور نے ہاتھ و ہاتھ حضرت عثمان غنی ذوالنورین کا استقبال کر کے انہیں اتنی بڑی بڑی عزتوں سے نواز کر یہودیوں کے ان تمام الزامات پر پانی پھیر دیا کہ نہیں، محمد رسول اللہ کسی برادری کی تبلیغ نہیں کر رہے ہیں، محمد رسول اللہ کسی خاص قوم کو پرموٹ کرنے کے لیے نہیں آئے، محمد رسول اللہ کسی تعصب کی دعوت دینے نہیں آئے، محمد رسول اللہ اس حقیقت کی دعوت دینے آئے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ہے. اگر وہ بنو امیہ بھی قبول کرے گی تو محمد رسول اللہ اس کو سینے سے لگائیں گے، بنو ہاشم بھی قبول کرے گا تو محمد رسول اللہ اس کو سینے سے لگائیں گے. تو آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنی صاحبزادیاں دی اس کی وجہ بھی یہی، اور یہی پوری تربیت آپ حضرت عثمان غنی کی زندگی میں دیکھتے ہیں. حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہن کی اگر آپ زندگی کا مطالعہ فرمائے تو ان کے زندگی کے اندر بھی آپ کو حکومت کی محبت، مال کی محبت، یہ آپ کو دور دور تک نظر نہیں آئے گی. حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہن وہ عظیم شخصیت ہے کہ جنہوں نے غزوہ تبوک کے اندر اتنا مال دے دیا تھا کہ حضور علیہ السلام منبر پر کھڑے ہو کر میرے آقا نے فرمایا تھا، عثمان بس اب تجھے کسی نے کی ضرورت نہیں ہے، یا جو تُو نے کیا وہ بھی معاف، جو تُو نے تجھ سے خطائے ہوئی معاف، آمدن ہوئی وہ بھی معاف، جان بوجھ کر ہوئی وہ بھی معاف، سہون ہوئی وہ بھی معاف، اب میرے عثمان کو کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے. یعنی اتنا مال دے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب منیر کو گویا کہ خوش کیا حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہن نے. شاہ ولی اللہ صاحب ایک بڑی زبردست بات لکھتے ہیں اور واقعے کو ذکر کرتے ہیں، ایک نہیں تسلسل کے ساتھ کئی واقعے. یعنی آپ کی طبیعت مبارکہ انتہائی حلیم، انتہائی شفیق، اور آپ کی عادت کریمہ چشم پوشی تھی لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالنا، لوگوں کے عیبوں کو پردہ ڈالنا، اپنے پر ظلم سہ لینا. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خلفاء کو جو تیار کیا، یہ حضرت عثمان غنی کا وصف ہے کہ اپنی جان تو دے دی لیکن مدینہ کے اندر مسلمانوں کو لڑنے نہیں دیا. یہ روح زمین کا پہلا خلیفہ ہے، اور میں کہتا ہوں خلفاء راشدین کے اندر اگر آپ دیکھیں بھی تو یہ حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ کا وصف اور مقام ہے. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ سیدنا امیر معاویہ کی خلافت پر دیکھے کتنے لوگ شہید ہو گئے، ہم تانا نہیں کرتے اس پر، لیکن بزرگی بتا رہا ہوں میں حضرت عثمان غنی ذوالنورین کی. آپ نے اپنی خلافت کو بچانے کے لیے ایک آدمی کو تھپڑ تک نہیں مارا ہے. یعنی افریقہ کے علاقے، مصر کے علاقے، یہ بڑے بڑے علاقے فتح ہو چکے ہیں، مسلمان اتنے مضبوط ہو چکے ہیں کہ اب سمندری بیڑوں کے ذریعے مسلمان جنگوں اور حربی آلات کو لے کر وہاں پر جا رہے ہیں، مسلمان سمندری راستوں سے افریقہ کے جزیروں پر جا رہے ہیں، مسلمان طرابلس مصر کے ان علاقوں میں جہاں پر مسلمانوں کی پہنچ نہیں تھی وہاں پر سیدنا فاروق اعظم نے کشتی پر اور جہاز، پانی کا جہاز بنا کر اس کو گویا کہ آلات بنا کر جانے کی اجازت مرحمت نہیں فرمائی. لیکن عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ترقی، فتوحات اور ترقی کا سلسلہ اتنا بڑھ گیا کہ حضرت عثمان غنی نے خود دستخط فرمایا کہ جناب یہ ہونا چاہیے، اور زبردست قسم کا بہت بڑا پانی کا جہاز تیار کیا گیا جس میں کئی سو سپاہی گویا کہ مسلمانوں کے مجاہدین اس میں سوار ہوئے، انہوں نے جا کر افریقہ کے جزیروں کو فتح کیا ہے اور وہاں سے تمام چیزوں کو گویا کہ اسلام کے نظام کو وہاں پر نافذ کیا ہے. اور فتوحات کے اندر یہ مصر کا پورا علاقہ ہے، طرابلس کا پورا علاقہ ہے، ایران کے پچھلے سارے علاقے، افریقہ کے سارے علاقے. یہ فتوحات کا سلسلہ ابوبکر کے دور سے شروع ہوا، عثمان غنی کے دور تک رہا، اس کے بعد فتوحات نہیں ہوئی، حضرت علی کے دور میں کوئی فتوحات نہیں ہوئی ہے. اسلام کی اصل جاگیر جو تھی یہ خلفائے ثلاثہ کے دور میں تھی، اس کے بعد حضرت امیر معاویہ کے دور کے اندر فتوحات کا سلسلہ ہوا ہے. حضرت مولا علی کے دور میں تو سارے فتنے ہی کھڑے ہوئے تھے جس کو حضرت مولا علی سالو کرتے رہے، اور اسی میں آپ نے جامع شہادت کو نوش فرمایا. تو یہ حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کے دور کی یہ بزرگی تھی، اور آپ کا سب سے بڑا بس میرے دوستو یہ تھا کہ لوگوں کے عیبوں سے چشم پوشی، درگزر کر دینا، معاف کر دینا. کوئی اگر غریب ہے تو اس پر جہاں تک ہو اس کی خوشی کے لیے اپنے مال، اپنی کوشش، اپنی جدوجہد کے ذریعے اس کو گویا کہ استقبال کرنا، اس کے مال کو عیاں کرنا. سیدنا صدیق اکبر کے دور میں تمام علی صحابہ میں بھی موجود ہے، شاہ صاحب نے بھی لکھا ہے، شاہ ولی اللہ صاحب نے بھی، کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے دور میں سخت ترین قحط پڑ گیا، لوگوں کے پاس اناج نہیں تھا. لوگ حضرت ابوبکر کے پاس گئے تو حضرت ابوبکر نے دھیمی سانس بھر کے فرمایا کہ اللہ نے انتظام کر دیا ہے، کچھ دیر میں ہو جائے گا، انتظام خدا نے کر دیا ہے، ہو جائے گا. ایک دن گزرا نہیں تھا کہ مدینہ کے اندر خبر مشہور ہو گئی کہ جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک 1000 اونٹ کتنے؟ 1000 جانتے ہیں؟ 4 اونٹ کہیں کھڑے ہو جائیں اگر لاد کر تو کتنا مال اس پر ہوگا؟ کہا جی 1000 اونٹ ملک شام سے اعلی نسل کی گندم اور چاول لے کر پہنچے، یہ خبر پہنچی ہے. اب یہ سارے لوگ خلافت دیکھیں حضرت ابو بکر کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہن، بڑے بڑے تاجر پہنچ گئے حضرت عثمان غنی ذوالنورین کے پاس اور ان سے کہا کہ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ آپ کے پاس 1000 اونٹ لدے ہوئے، ایک اونٹ کتنا وزن اٹھاتا ہے اس کو آپ دیکھ لیجئے، 1000 اونٹ چاولوں اور اعلی نسل کی گندم کے ساتھ پہنچی ہے، تو یہ بات درست ہے اور آپ کتنے میں فروخت کریں گے؟ عثمان غنی نے فرمایا پہلے مال دیکھ لو پھر بات کریں گے. آپ نے گودام میں ان کو بلایا اور ان تاجروں نے جو مدینے کے بڑے تاجر تھے انہوں نے جناب جب مال کو چیک کیا فرمایا کیا دو گے اس پر مول بتاؤ کیا دو گے؟ انہوں نے کہا یہ 10 کا 12 ہوگا. اس حوالے میں لکھا ہے اشرا بہا اسنت اشرا، کہ 10 کا ہم 12 دیں گے. حضرت عثمان نے فرمایا کہ نہیں، ایک ذات ہے جو اس سے بھی زیادہ دے گی مجھے. انہوں نے کہا جی 12 کا 14 دے دیں گے. 15 پر آئے فرمایا اور نہیں ہے. فرمایا آپ کے پاس جو وہ آپ کو کیا دے گا؟ کہا وہ 1 درہم کے بدلے 10 درہم دے گا، 1 درہم کے بدلے 10 درہم دے گا، اور جو تم 10 درہم کی بات کر رہے ہو اس کے بدلے مجھے 100 درہم عطا فرمائے گا. انہوں نے فرمایا ایسا بھی کوئی ہے جو ایسا کرے گا؟ فرمایا ہاں وہ میرا رب ہے جو مجھے عطا فرمائے گا. فرمایا کہ یہ سواریاں تمہاری ہے؟ کہا اپنے منشی سے کہا ان کو کرایہ دینا اور کہا اپنی سواریاں شریف لگاؤ. سواریاں لگائی گئی، وہ اعلیٰ نسل کا گندم جو اس وقت قحط کے وقت اعلیٰ قیمت پر بک سکتا تھا آپ نے ساری سواریوں پر لاد دیا گیا. روایت میں آتا ہے صبح سے لے کر شام تک گودام سے سامان جاتا تھا، غریبوں میں بٹتا تھا لیکن سامان ختم نہیں ہوتا تھا، اتنی تعداد تھی. یہ سیدنا فاروق سیدنا صدیق اکبر کے دور کے اندر حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہن کی یہ فیاضی ہے. اس سے آپ گویا کہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کو کیسا دل عطا فرمایا تھا، اللہ رب العالمین نے اسے کیسا مرتبہ عطا فرمایا. شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمایا کہ حضور آج دوسرا دن ہے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں. حضور نے فرمایا کہ اللہ بہتر فرمائے گا. جب تیسرا دن شروع ہو گیا اور ام المومنین نے کہا کہ حضور آج تیسرا دن ہے اہل بیت کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، یعنی سیدہ زہرہ بھی ساتھ میں رہتی تھی، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. شاہ صاحب لکھتے ہیں کئی سندیں کی اصحابہ میں بھی ہے، دیگر سوائق المحرقہ اور دیگر اور کتابوں کے اندر بھی ہے، حضرت عثمان غنی کے فضائل میں تقریباً یہ جگہ جگہ پر ملتا ہے. شاہ صاحب اپنی مستند کتاب کے اندر اس بات کو ذکر فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات سنی تو آپ مسجد میں تشریف لائے اور مسجد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 رکعت نفل ادا کی اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کی. دعا کرنے کے بعد دوبارہ گھر میں گئے اور گھر میں جا کر حضرت عائشہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عائشہ کوئی آیا تھا؟ کہا حضور کوئی نہیں آیا تھا. حضور پھر مسجد کی طرف گئے، پھر آپ نے نماز ادا فرمائی، پھر دعا کی، پھر لوٹ کر آئے، کہا عائشہ کوئی آیا تھا؟ کہا حضور کوئی نہیں آیا تھا. جب تیسری دفعہ حضور تشریف لے گئے اور وہاں پر اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کی دعا کو اجابت کا سہرا پہنایا اور اس کے لیے منتخب جس کو کیا وہ عثمان غنی ذوالنورین ہے. حضرت عثمان غنی ذوالنورین یوں ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آستانے پاک پر سلام عرض کرنے کے لیے حاضر ہوئے اور جب دروازے پر سلام عرض کیا تو ام المومنین نے ارشاد فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد کے اندر تشریف فرما ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں جلبگر ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پر نہیں ہے. تو پوچھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں جلبگر ہیں تو کیا میں ملاقات کے لیے جا سکتا ہوں؟ تو سیدہ عائشہ نے ساری تفصیل بتائی کہ دراصل مسئلہ یہ کہ 3 دن سے اہل بیت کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. اور ارشاد فرمایا کہ 3 دن سے اہل بیت کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں. یہ جملہ سننا تھا کہ حضرت عثمان غنی زار و قطار رونے لگے اور کہنے لگے مسلمانوں کی ماں، کہ آپ نے اپنی اولاد کو اتنا بھی حکم نہیں فرمایا کہ اہل بیت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں چراغ کو جلانے کے لیے تیل نہیں، کھانا بنانے کے لیے اناج نہیں، اور ہمارے گھر جو ہیں وہ مال و دولت سے بھرے ہوئے ہیں. اور اسی حالت میں شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ روتے ہوئے آپ لوٹے اور 3000 درہم ایک تھیلی میں جمع کیا آپ نے. اور روایت میں آتا ہے کہ جناب کئی اونٹ گندم سے لاد کر آپ لے آئے اور تازہ کھانا کئی بکروں کی صورت میں تھالوں میں سجا کر آپ لاتے ہیں اور ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر پیش کرتے ہیں کہ اس کو آپ قبول فرمائیے. روایت میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہن نے اجازت طلب کی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے گھر میں آنے کی. تو حضرت عائشہ کہتی ہے کہ پہلے میں نے یہ چاہا کہ میں اجازت نہ دوں، پھر کہتی ہے کہ لا اللہ عز و جل انما ساقہ الینا لہجری علی یدی خیرا. فرمایا کہ میں نے یہ سوچا کہ یقیناً جو ہم خیر کے لیے دعا کر رہے ہیں اللہ نے اسی کا وسیلہ بنا کر عثمان کو بھیج دیا ہے. فاذن تو لہو، میں نے عثمان غنی کو اجازت دے دی. فقال یا اماہ این رسول اللہ، حضرت عثمان غنی کے انداز دے دیکھیے، پوچھتے ہیں میری ماں اللہ کے رسول کہاں پر ہیں. فقلت یا بنیا، حضرت عائشہ کہتی ہے میرے بیٹے، حالانکہ عمر میں بڑے ہیں لیکن رتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہی ہے کہ یا بنیا ما طعم آل محمد من اربع ایام شیئا دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متغیرا دامر البطن، کہ میں نے چار دن سے اہل بیت نے میرے بیٹے کچھ کھایا نہیں ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسی کیفیت کے اندر بظاہر پریشانی حال کے اندر مسجد کے اندر تشریف لے گئے اور یہ تمام معاملات ہوئے. فبقا عثمان ابن عفان، حضرت عثمان غنی رونے لگے. فقال مقتم دنیا مقتم دنیا، اے دنیا تیرے لیے بربادی ہو، اے دنیا تیرے لیے بربادی ہو، اے دنیا تیرے لیے بربادی ہو. ثم قال یا ام المؤمنین ما كنت بحقیقت ان ينزل بك یعنی هذا لا تذکره لي ولی عبد الرحمن ابن عوف ولی ثابت فی النظائر، یہ پوری روایت آگے آتی ہے. کہا کہ آپ نے ہمیں اس لائق نہیں سمجھا کہ آپ ہمیں کہتے، عبد الرحمن بن عوف کو کہتے، دیگر اور لوگوں کو کہتے. آپ ان کے گھروں پر گئے، عبد الرحمن بن عوف کو، ثابت بن قیس کو اٹھایا اور وہاں سے یہ تمام اناج، یہ کھانا اور یہ 3000 کے قریب درہم کو جمع کر کے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں پیش کیا. اسی دوران جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام لوٹ کر آئے اور سرکار نے جب اتنے وافی مقدار میں اپنے گھر کے اندر کھانے کو دیکھا اور حضرت عائشہ سے پوچھا کہ یا عائشہ یہ کیا چیز ہے، یہ کس نے نہ کر دیا، تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ یہ عثمان تھے کہ جو آئے اور میں نے ان کو یہ باتیں کہی اور انہوں نے اس انداز میں اپنے جذبات کا اظہار کیا اور یہ سامان لے کر آئے. روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حتی خرج الی المسجد ورفع یدیہ وقال اللهم انی قد رضیت عثمان فرض عنہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد سے گھر کی طرف آتے تھے اور آپ کا ہاتھ کھلا ہوا تھا اور ہاتھ اٹھا کر بار بار اللہ کے رسول یہی کہتے تھے، یا اللہ میں عثمان سے راضی ہو چکا ہوں تو بھی عثمان سے راضی ہو جا، یا اللہ میں عثمان سے راضی ہو چکا ہوں تو بھی عثمان سے راضی ہو جا. دوسری سند سے لائے کہ حضور اپنے گھر سے نکلے ہیں، سر پر امامہ نہیں ہے، پاؤں میں نالین نہیں ہے، کھلے آسمان کے نیچے آ کر کہتے یا اللہ تو راضی ہو جا عثمان سے، میں عثمان سے راضی ہو چکا ہوں. یہ مرتبہ مقام ہے سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو آپ اس اندازہ لگائیے اللہ رب العالمین نے کتنی پاکیزہ طبیعت آپ کو عطا فرمائی تھی. فرشتے آپ سے ایسی تو حیا نہیں کرتے تھے، وہ روحانیت کی بات ہے نا. آپ کی قوت ملک کی کتنی طاقتور ہے، اگر اس کو تصوف کے جامع میں جا کر دیکھیں تو بات کہیں اور نکل جائے گی. انسان کے اندر دو صفتیں ہوتی ہیں، قوت بہیمیت اور قوت ملکیت. قوت بہیمیت جو گناہ کی طرف لے جاتی ہے، قوت ملکیت جو نیکیوں کی طرف لے جاتی ہے، یعنی فرشتوں والی قوت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، پارسائی آ جاتی ہے. معصوم تو نہیں ہو پاتا لیکن محبت ذکر سے اس قدر جس طرح فرشتوں سے گناہ نہیں ہوتا اس طرح یہ محفوظ ہو جاتا اور اس سے گناہ نہیں ہوتا. تو آپ اندازہ لگائیے کہ جس سے فرشتے حیا کرتے ہو اور جس کا ذکر فرشتے آسمانوں پر کرتے ہو اور اللہ کا رسول اپنی اپنی پنڈلی تک سے پردہ اس کے سامنے نہ اٹھاتا ہو، تو بتائیے روحانیت کے اندر اور کمال کے اندر اور درجات کی ولایت کے اندر اللہ رب العالمین نے عثمان غنی کو کتنا بلند درجہ عطا فرمایا ہوگا. آپ کی قوت ملکی کتنی بلند ہوگی، آپ کی روح کتنی مؤثر اور کتنی طاقتور ہوگی، آپ اندازہ لگائیے کہ آپ کی روح کو اللہ رب العالمین کتنی قوت عطا فرمائی ہوگی اور آپ کی روح جو ہے وہ آپ کے جسم پر کس قدر غالب ہوگی اور اللہ رب العالمین نے آپ کے دل کو اپنی یاد کا کیسا کیسی آمجگاہ بنایا ہوگا اور آپ کا دل خدا کے نور سے اس شعلوں کو کس طرح ابھارتا ہوگا. یہ یقین کیجئے اور اندازہ کیجئے کہ جس کی قوت ملکی اتنا غلبہ پائے. حضرت علی فرماتے ہیں جب حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی، حضرت علی اپنی ولایت کا ذکر فرماتے ہیں، فرمایا مجھے اس بات کا یقین ہے کہ عثمان وہ عظیم ہستی ہے کہ ملائے اعلیٰ کے فرشتے اسے یاد کرتے ہیں اور رشک کرتے ہیں. مجھے عطا فرمایا، مجھے بتائیے کہ یہ نیکیاں ہیں جو فرشتوں کو بندے کی طرف راغب کرتی ہے، نیکیاں ہیں جو فرشتوں کو بندے کی طرف راغب کرتی ہے اور وہی فرشتے قلب و جگر کے اندر القاء کرتے ہیں اور قوت ملکی کو پرواز چڑھاتے ہیں. ملائے اعلیٰ وہ عظیم درجے کے فرشتے ہیں جو سب سے بلند درجہ ہے فرشتوں کا. رب کریم جب بندوں پر اپنی کوئی بات اتارنا چاہتا ہے سب سے پہلے پیغام جن فرشتوں کی جماعت پر اتارتا ہے وہ طاقتور، وہ مؤثر، وہ جماعت جو ہے ملائے اعلیٰ وہ عظیم جماعت ہے جس پر اللہ رب العالمین سب سے پہلے پیغام اتارتا ہے. وہ پیغام پھر آگے فرشتوں کے اندر تقسیم ہوتا ہے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ ولایت کے اندر عثمان غنی کی روحانیت کا وہ درجہ حاصل ہے کہ ملائے اعلیٰ کے فرشتے آپ کا ذکر کرتے ہیں اور قوت ملکی اس قدر مؤثر اور مضبوط ہے اور ہدایت اور خیر کا اس قدر غلبہ آپ کے اوپر ہے، اتنا غلبہ آپ کے اوپر ہے کہ انسان آپ سے حیا نہیں کرتے بلکہ فرشتے بھی آپ سے حیا کرتے ہیں، فرشتے بھی آپ سے حیا کرتے ہیں. اور اللہ کا محبوب اپنے اس عثمان کے سامنے اپنی پنڈلی، جو ستر نہیں ہے، جس کو چھپانا ضروری نہیں ہے، لیکن حیا اس درجے پر پہنچ چکی ہے کہ رسول اللہ اپنی پنڈلی کو بھی عثمان کے سامنے آیا نہیں کرتے ہیں. تو اس میں اگر اب مجھے بتائیے کہ جس کا ذکر ملا اعلیٰ پر ہوتا ہو، جس کی قوت ملکی اتنی ممتاز اور معلیٰ ہو، جو شخص اس کے چہرے کو دیکھتا ہو تو اس کے خود کے دل کی حالت کیسی ہوتی ہوگی. اس لیے کہ چراغ کے ساتھ جب چراغ جلتا ہے تو دوسرا چراغ بھی بھڑک اٹھتا ہے. تو جس کا چراغ ولایت اس قدر روشن ہو، اور جس کا خارج میں اتنا ثبوت ہو کہ فرشتے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہو، اور جس کے لیے رسول اللہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، مولا میرا عثمان وہ حیا والا ہے کہ میدان معاشر میں سب کا حساب لینا، اس کا حساب لوگوں کے سامنے نہ لینا. جس کے لیے رسول اللہ سفارش یہ فرمائے، اور جس کے خارج کے اندر اس کی کرامت کا ظہور ایسا ہو تو اس کی آنکھوں سے جو جام پینے والے لوگ ہوں گے، جو اس سے سینہ ملانے والے لوگ ہوں گے، جو اس کا دیدار کرنے والے لوگ ہوں گے، تو مجھے بتائیے انہوں نے ولایت کا فیض کیسے پایا ہوگا. لیکن جن کے دلوں کے اندر گندگیاں پڑی ہوئی تھی وہ نور کے فیضان کو نہ سمجھ سکے. ابو جہل کے دل کے اندر گندگی تھی، وہ محمد رسول اللہ جو سراج منیر ہے ان سے نور نہ پا سکا. وہ باغی بدبخت خارجی ناسبی، یہ راضی بدبخت جو ہے، یہ ملعون، ان کے دلوں کے اندر خود کفر پڑا ہوا ہے، ان کے مقدر کو جہنم بنا دیا گیا ہے، اس لیے ان عثمان غنی کے چہرے کی رونائی اور روشنی نظر نہیں آتی ہے. آپ کے دلوں کے اندر اللہ نے ایمان کی چمک کو رکھا ہوا ہے، اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ صدیق اکبر جب حضور کے سامنے جاتے ہیں تو مومن ہو جاتے ہیں، اور ابو جہل جاتا ہے تو مومن نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کے دل کے اندر اندھیرا تھا، وہ نور کا ادراک نہ کر سکا. ان کے دل کے اندر چراغ پنپ رہا تھا، مصطفیٰ کی محبت نے اسے جوان کر دیا ہے. تو اچھوں سے محبت ہونے کی وجہ سے اگلے کا ایمان پتا چلتا ہے. اگلے کا بولے محبت سے کہیں اگلے کا ایمان پتا چلتا ہے. اس لیے کہ دیکھیں محبت کا تعلق دل سے ہوتا ہے. کس سے ہوتا ہے؟ توجہ میری طرف، کس سے ہوتا ہے؟ دل سے ہوتا ہے. اور دل سے جب تعلق ہوتا ہے تو یہ محبت اخلاص کی ہوتی ہے، محبت اخلاص کی ہوتی ہے. اگلے کی طبیعت آپ کی طبیعت کے ساتھ اگر موافق ہو جائے تو آپ کو اس سے محبت ہو جائے گی. تو یہ تو بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ انسان کو خلفائے راشدین سے محبت ہو جائے، ابو بکر، عمر، عثمان و علی سے سچی محبت ہو جائے، حضرت امام حسنین کریمین سے محبت ہو جائے، اولیاء کاملین سے محبت ہو جائے. یہ اس بات کی دل ہے، دلیل ہے کہ اس کے دل کے اندر وہ کرن تھا، راستہ بحال نہیں تھا، اللہ نے کرم فرمایا، راستہ بحال فرما دیا ہے. تو یہ خاتمہ بالخیر کی بہت بڑی دلیل ہے کہ بندہ پیاروں سے محبت کرے، اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرے. اور مجھے کہنے دیجئے، حضور نے یہ بھی فرمایا ہے کہ روحیں عالم ارواح کے اندر ایک دوسرے سے ملاقات کرتی ہیں، ایک دوسرے سے ملتی ہیں. اور اعلی حضرت نے لکھا ہے کہ روحوں کے بارے میں کہ اگر روحوں کا مجمع ایک مجمع کے اندر جو روحیں ملاقات کر لیں، ایک دفعہ کر لیں، بندہ جب دنیا میں پہنچتا ہے تو اس سے محبت کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے. اور روحیں جو اجنبی رہتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اگر ملاقات بھی ہو جائے تو وہ روح اس طرف کشش نہیں پکڑتی ہے، محبت نہیں پکڑتی ہے. لیکن آپ دیکھیے اہل سنت کو اللہ رب العالمین نے کیا مرتبہ مقام عطا فرمایا ہے کہ رات کا یہ پہر ہے، موسم کس طرح چل رہا ہے، حالات کس طرح ہے، لیکن آپ جان ہتیلی پر لے کر یہاں پر عثمان غنی ذوالنورین کی ذکر میں جمع ہوئے ہیں. یقین اگر اس حدیث کو مرجع اور مصادر کے طور پر پیش کروں اور سامنے رکھوں تو اس بات کی دلیل ہے اہل سنت کی روحیں وہ ہیں جو عالم ارواح میں بھی عثمان غنی کے قدموں کا بوسہ لیتی تھی. اس لیے آج یہ دل ان کی محبت پر فریفتہ ہے، اس لیے آج علی اعلان ببانگ دل ان کی محبت کا اظہار کرتا ہے. کوئی اپنے باپ کا ذکر اتنے شوق سے نہیں کرتا جتنے شوق سے اللہ کے محبوبوں کا ذکر ہوا کرتا ہے. اب آپ دیکھیے، یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی عادت کریمہ تھی چشم پوشی کی. میں اب چند باتیں آخر میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں جس کو سن کر آپ حیران ہوں گے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو کیا مقام عطا فرمایا. علمیت میں اتنے کامل تھے کہ آپ ان صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے زمانے جاہلیت میں بھی کبھی شراب نہیں پی، زمانے جاہلیت میں کبھی زنا نہیں کیا، زمانے جاہلیت میں بھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا. اگر یہ مصطفیٰ کے نائب نہ بنے تو کون نائب بنے گا؟ شاہ صاحب یہی لکھتے ہیں نا کہ خلفاء، ان خلفاء اربع کو خلافت کی کیوں دی گئی؟ فرمایا وہ نبوت کی چمک ان کے اندر موجود تھی. تو کہا کہ نبی اور ان میں کیا فرق رہا؟ تو فرق ہے، نبی میں وہ بالفعل ہے، ان میں بالقوا ہے. نبی میں وہ بالفعل ہے، ان میں بالقوا ہے. یہ نبی سے جڑ جاتے ہیں تو پھر یہ بالفعل ہو جاتے ہیں، یہ اس کو بالفعل کرنے کے لیے نبی کے محتاج ہیں، اس لیے وہ ادنا درجے میں ہیں، اس لیے نبی کے انتہائی قریب ہیں. مثال کے طور پر ایک بات آپ کے سامنے کروں، بالقوہ اور بالفعل، انسان کے اندر ایک صلاحیت ہوتی ہے، کئی قسم کی صلاحیت انسان کے اندر ہوتی ہے، لیکن وہ قوت اس کے اندر موجود ہوتی ہے، لیکن اگر اس کی تربیت اگر صحیح نہ کی جائے تو اس کا اظہار نہیں ہوتا. اظہار، ایک آدمی بہت خوبصورت انداز میں لکھ سکتا ہے، ایک آدمی بہت خوبصورت انداز میں لکھ سکتا ہے، ایک آدمی جس نے کچھ پڑھا ہی نہیں ہے وہ لکھ تو نہیں سکتا، لیکن اگر اس کی تربیت کی جائے تو لکھ سکتا ہے، اس کی تربیت کی جائے تو اچھا کاتب بن سکتا ہے. ایک آدمی بڑی اچھی گفتگو کرتا ہے، بالفعل گفتگو کر رہا ہے وہ، اور ایک آدمی جس کو اچھی گفتگو کرنا نہیں آتی، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے. ہاں اگر اس کی صحبت اچھی ہو، تہذیب اخلاق ہو، اس کی تربیت کی جائے تو وہ کر سکتا ہے. تو جس طرح ایک لکھ رہا ہے اس کو تو بالفعل کہتے ہیں، ایک لکھنا نہیں جانتا اگر لیکن سمجھایا تو لکھ سکتا ہے، یہ بالقوہ ہے، یہ بالقوہ ہے. نبی کے اندر یہ شرافت بالفعل ہوتی ہے، اور ان خلفاء کے اندر خدا نے پہلے سے بالقوہ رکھی تھی. یعنی پاکیزگی جو ہے، یہ پاکیزگی کسی کی حضور کی صحبت میں آ کر تو یہ خارج میں عمل کے طور پر شروع ہو گئی، بالفعل ہو گئی، لیکن اللہ نے ان روحوں کو پہلے ہی مصطفیٰ کی غلامی کے لیے بنایا تھا. یعنی پہلے ان کی فطرت کے اندر سچائی، شرافت، نفاست، یہ ساری چیزیں ان کے اندر رکھی تھی، بالقوہ تھی. یہ مصطفیٰ کی صحبت میں آئے، مصطفیٰ نے ان کی تربیت کی، جیسے استاد بچے کی کرتا ہے تربیت کی، وہی چیزیں بعد میں ظاہر ہونا شروع ہو گئی، وہ چیزیں ظاہر ہونا شروع ہو گئی. اس لیے کہا جاتا ہے کہ نبی کے قلب کے اندر ایک نور ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ وحی کا ادراک کرتا ہے، وحی کا ادراک کرتا ہے. ان کے دلوں کے اندر بھی وہ نور موجود ہے، حضور کی صحبت کی بنا پر یہ نور موجود ہے. اس لیے تو حضور فرماتے ہیں، عمر تیری زبان سے، تیری زبان پر فرشتے بولتے ہیں، تیری زبان پر فرشتے بولتے ہیں. ہر امت کا ایک محدث ہوتا ہے کہ جو وہ کہے وہ ہو جاتا ہے. میری امت کا محدث عمر ہے، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو ابو بکر ہوتے. یہ حضور نے کیوں بتایا؟ اس لیے کہ وہ سارے کمالات ان کے اندر بالفعل موجود ہے، نبی بننے کے نہیں، لیکن نبی کی صحبت سے اولین درجے پر آ کر گویا کہ اس کمال کو اپنے پر لے کر اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے نور کے آئینے سے منور کرنے کے وہ کمالات موجود ہیں. تو یہ پیدائشی فطرتی وہ عظیم لوگ تھے کہ جن کو پیدا اس لیے کیا گیا تھا کہ نبی کے خلفاء بنیں گے، نبی کے خلفاء بنیں گے. اور ایک بات اس میں یہ بھی حضور نے ذکر فرمائی ہے جو صحیح حدیث کے اندر آتا ہے کہ روحیں جہاں پر جتنا سخت یارانہ رکھتی ہیں، جتنا، یہ تو دور دور کی محبت ہے، ایک ہے جب روحیں بالکل قریب ہو جاتی ہیں اور سخت یارانہ رکھتی ہیں تو دنیا کے اندر وہ کہیں پر بھی ہو یارانہ ان کا جڑ جاتا ہے. تو باپ دیکھیں، عثمان غنی بنو امیہ میں سے، حضور بنو ہاشم میں سے، حضرت عمر حضور کو قتل کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور بعد میں آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر مسلمان ہو رہے ہیں. تو اس سے یہ اندازہ لگائیے کہ یہ روح عالم ارواح کے اندر بڑی گہری دوست ہیں، گہری دوست ہیں. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب خدا نے ان کو یہاں پر رکھا ہے، اور سرکار نے اس لیے بار بار ارشاد فرمایا ابو بکر عمر کے بارے میں کہ ابو بکر عمر تم میرے لیے ایسے ہو جیسے انسان کے لیے آنکھیں اور کان ہوا کرتی ہیں، آنکھیں اور کان ہوا کرتی ہے. تو یہ شرافت ہے ان خلفاء کا، ان کی فضیلت ہے. جو درجہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مرحمت فرمائی تو وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن حضور کے ساتھ جو ان کا تعلق ہونا اور یہ حضور کے قریب آ جانا، خدا اپنے نبی کے قریب جن کو کرتا چلا جاتا ہے، تو یہ فعلی ازل میں فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے کہ یہ نبی کے نائبین میں سے ہوں گے، نبی کے نائبین میں سے ہوں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ صحابی ہے، دیکھیں انہوں نے حضرت عیسیٰ کی جان کا سودا کر لیا چند پیسوں کے لیے، پتا بتا دیا. انہوں نے جان تو دے دی ہے، مصطفیٰ کے شہر میں تلوار نہیں چلنے دی ہے. مصطفیٰ کی طرف تلوار بڑھنا تو درکنار ہے، اپنی جان دے دی ہے لیکن مصطفیٰ کے شہر میں تلوار چلنے نہیں دی ہے. یہ اللہ رب العالمین نے انہیں کرامت اور یہ بزرگی عطا فرمائی ہے. تو حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھیں کہ کمالات علمی. اب میں چند باتیں ایسی پیش کروں گا کہ شاید پہلے آپ نے کہیں نہ سنی ہو، اور یہ ان کی روحانیت پر منہ بولتا بہت بڑا ایک ثبوت ہے. علمیت یہ تھی کہ پہلے سے کتابت بڑے خوبصورت انداز میں جانتے تھے، جتنے بڑے تاجر تھے اتنے بڑے پڑھے لکھے تھے. حضرت عمر کی خلافت نامہ آپ نے لکھا ہے، حضرت عمر کا خلافت نامہ جو ہے وہ آپ نے لکھا ہے، خلافت نامہ. حضرت ابو بکر کے دور میں بڑی بڑی تحریریں آپ نے لکھی ہیں. حضرت عثمان غنی ذو النورین حضور کے دور میں جب حضور کوئی خاص آیات کو بڑے آویزہ کر کے اور جس کو خاص علاقے میں بھیجنا کیا جاتا، تو خطوط کے اندر حضرت عثمان غنی اور قرآن کی کتابت کے لیے حضور سب سے پہلے عثمان غنی کو بلاتے تھے کہ تم لکھو، یعنی کتابت کے اندر وہ ملکہ اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا فرمایا تھا. تو ایک شخص پڑھا لکھا بھی ہے، مال بھی ہے، عزت بھی ہے، شہرت بھی ہے، اس وقت تو اسلام کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی اگر وہ مسلمان ہو رہا ہے تو یہ تو پھر دل کے ہی سودے ہیں نا. ہاں یہ تو پھر دل کے ہی سودے ہیں. تو راضی اللہ رب العالمین نے ان صحابہ کو اتنا فضیلت کا مم بنایا جیسا سورج. دیکھو سورج کی طرف اگر کوئی پاگل اور بے عقل جاہل اگر تھوکے تو تھوک کہاں جائے گا؟ اسی کے منہ پر آئے گا نا. کیا آئے گا؟ اور اگر وہ تھوکے بھی تو اس سے روشنی پر تو کوئی فرق نہیں ہوتا. اس سے بڑی مثال اللہ رب العالمین نے صحابہ کی بنائی ہے. اور حضور نے اپنے فیض سے انہیں اتنا آراستہ کر دیا ہے کہ جو ان پر اگر حملہ کرنا بھی چاہتا ہے تو ان کی سیرت کا ایک ایک گوشہ اس کے جھوٹ کے قلعے کھول دیتا ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غشی طاری ہوئی ہے وصال کے وقت، تو آپ نے پورا خلافت نامہ لکھوایا، پورا خلافت نامہ لکھوایا. لکھوانے کے بعد جہاں پر خلیفہ کا نام لکھنا تھا وہ جگہ چھوڑ دی. جہاں پر جگہ چھوڑی تھی اتنے میں آپ غشی میں چلے گئے اور ایک دم آپ پر بخار کا غلبہ ہوا اور آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر دیا. اور یہ ساری باتیں لکھتے لکھتے جب وہ جگہ آئی جہاں پر نام لکھنا تھا، حضرت ابوبکر نام لکھوا رہے تھے، اور یہ آپ کے دل کی بات تھی کہ میں نام لکھتا ہوں، بعد میں تم پھر مشاورت کر لینا کہ یہ ٹھیک ہے کہ نہیں، یہ بعد میں مشاورت کرنا، لیکن میری مرضی، میں اپنے تو ووٹ دے کے جاؤں، میں اپنے دل کی بات تو کر کے جاؤں کہ کیا ہے. تو سیدنا صدیق اکبر یہ خلافت نامہ جب لکھوا رہے ہیں اپنی طرف سے، تو جب نام لکھنے کی بات آئی تو آپ پر بخار کا غلبہ ہوا، تو آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کیا اور گہری نیند میں چلے گئے. اس وقت حضرت عثمان غنی نے سیدنا عمر کا نام لکھ دیا، وہ خالی جگہ پر سیدنا عمر کا نام لکھ دیا. تو جب آپ پر وہ قرار کی کیفیت آئی تو فرمایا عثمان کیا لکھا؟ کہ عمر لکھا. کہ اللہ تمہیں خوش رکھے، میں یہی لکھوانا چاہ رہا تھا. تو یہ اللہ رب العالمین نے ان کو یہ درجہ عطا فرمایا تھا کہ خلیفہ اول کو ان پر اس قدر اعتماد تھا، اس قدر اعتماد تھا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر اہم مشورے جو ہونے تھے صحابہ کرام علیہ رضوان کے اندر، یہ مشاورت ہوئی ہے. حضرت ابوبکر سیدنا عمر نے یہ مشورہ کیا اور تمام جلیل القدر صحابہ کو لایا کہ جو بڑے عظیم صحابہ ہیں اور برگزیدہ صحابہ ہیں جو حضور کے انتہائی قریب رہے ہیں، ان کو غزوات میں نہیں بھیجا جائے گا، ان کو غزوات میں نہیں بھیجا جائے گا، ان کو مشاورت میں لیا جائے گا، مجلس مشاورت بنائی جائے گی، ان سے مشاورت لی جائے گی. اس لیے کہ غزوات تو ان کے اشارے پر لاکھ لوگ کر لیں گے، لیکن یہ تو مم ہے جو حضور کی صحبت سے انہوں نے کافی اخلاق اپنے اندر منتقل کیا ہے، وہ تمام حقیقتوں کو منتقل کیا ہے. تو اس میں ایک بہت بڑا درجہ سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور جب سیدنا عمر کی شہادت ہو رہی ہے، سیدنا عمر کی شہادت ہو رہی ہے، اس وقت چند لوگوں کا نام آیا، حضرت علی کا، سعد بن وقاص کا، حضرت عبد الرحمن بن عوف کا، حضرت عبداللہ بن زبیر کا. ان لوگوں کا نام جب سامنے آیا تو باپ دیکھیے کہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارضاہ اللہ کو وہ مرتبہ حاصل تھا کہ آپ نے اپنی زبان سے کچھ نہیں ہوا، یہ دیگر جو صحابہ عبد الرحمن بن عوف ہیں، حضرت علی ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں، ان صحابہ اکرام نے خود تنہائی میں جا کر ایک دوسرے سے اکیلے میں بات کر کے ایک دوسرے کو راضی کیا اور سب آئے عثمان غنی سے کہا کہ خلیفہ آپ ہونا چاہیے. تو حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرافت اور مرتبہ یہ اس قدر مسلم اس تاریخ کے جھروکے کے اندر تھا جس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضاہ اللہ نے خود قبول کیا. اور آپ دیکھیں کہ حضور علیہ السلام کے دور پاک کے اندر ہی آپ نے پورا قرآن مجید حفظ کر لیا تھا. آپ کی خدمات کے حوالے سے سب سے بڑی خدمت حضرت عثمان غنی ذو النورین کی ہے کہ آپ نے قرآن کو مکمل لکھوایا ہے. بخاری کے اندر موجود ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمان جب جنگ سے لوٹے اور المینہ کی جنگ کے اندر مسلمانوں کو لڑتے ہوئے دیکھا کہ ایک الگ لہجے سے پڑھتا ہے، دوسرا الگ لہجے سے پڑھتا ہے، حذیفہ بن یمان جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے فتنوں کی خبریں دی تھی، انہوں نے آ کر حضرت عثمان غنی سے کہا کہ امت کو، خلیفہ صاحب، امت کو آپ فتنوں سے بچائیے. کہا کیا ہوا؟ کہ امت قرآن پر لڑ رہی ہے، اگر ان کو آپ نے نہیں بچایا تو ان کا وہی حال ہوگا جو توریت کے حوالے سے یہودیوں کا ہو گیا ہے. حضرت عثمان غنی ذو النورین نے فوراً حضرت حذیفہ بن یمان کو میری ماں ام المؤمنین سیدہ حفصہ کے گھر بھجوایا اور ان کے پاس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ قرآن مجید جس کی بارہا تصحیح سیدنا فاروق اعظم کر چکے تھے وہ موجود تھا، وہ منگوایا گیا اور اس کو سامنے رکھ کر حضرت زید بن ثابت، حضرت عثمان غنی اور کئی جلو قدر صحابہ نے اس کی کتابت کی اور کئی نسخے بنا کر مختلف علاقوں میں بھیجے گئے اور مختلف علاقوں کے اندر اس کی تلاوت کو رائج کرایا گیا جو قریش کے طرز پر تھا اور باقی نسخوں کو لے کر جلا کر اس کو زمین کے اندر دفن کر دیا گیا. تو آج جو قرآن کا ایک وجود ہے یہ بہت بڑی خدمت ہے جو حضرت عثمان غنی کے حصے میں آئی. اور خود حضرت عثمان غنی جب نماز پڑھاتے تھے تو لمبی لمبی سورتیں پڑھتے تھے، بعض صحابہ وہ ہیں جن کو قرآن مکمل یاد نہیں تھا، وہ کہتے ہیں اکثر ہم نے قرآن حفظی عثمان غنی کے پیچھے کیا ہے، کہنے وہ فجر کی نماز کے اندر سر سورہ یوسف کی لمبی تلاوت فرماتے تھے، اور حضرت عثمان غنی کا لمبی تلاوت کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میں قریشی ہوں، دیکھو میں قرآن کیسے پڑھتا ہوں، اس لہجے میں قرآن ہونا چاہیے۔ تو آپ کی لمبی تلاوت کرنا اور ٹھہر ٹھہر کا تلاوت کرنا، جہاں پر کتابت کی خدمت تھی وہاں پر تلفظ کی بھی خدمت تھی، یہ اللہ رب العالمین نے آپ کی قسمت میں بہت بڑا گویا کہ حق رکھا، جو تعلیم کے اعتبار سے اللہ رب العالمین نے آپ کو مرحمت فرمایا ہے۔ اور روایت میں آتا ہے آپ کی بزرگی کے اندر کہ آپ اس قدر عبادت گزار تھے کہ ایک رات میں ایک قیام سے پورا قرآن ختم کرتے تھے، یہ شاہ صاحب لکھتے ہیں، ایک رکعت میں پورا قرآن، ایک رکعت میں۔ تو مجھے بتائیے ان کی استقامت اور قرآن اور رب سے محبت کیسی ہوگی، اس لیے کہ بندہ تو تھک جاتا ہے لیکن توجہ جب نہیں ہو تو نہیں تھکتا ہے، تو جس کی توجہ ہی اپنے رب کی طرف ہو تو تھکن کس چیز کی ہے، وہ تو بندے کو تازہ رکھتی ہے۔ تو یہ آپ کی کرامات میں سے گویا کہ اس بات کو ذکر کیا گیا ہے۔ اور آپ بارہا عصر کی نماز کے بعد صحابہ کے درمیان بیٹھ کر وضو کرتے اور کہتے دیکھو میں وضو کر کے تمہیں بتاتا ہوں، اور تم مجھ سے سیکھو کہ رسول اللہ وضو کس طرح کیا کرتے تھے، اور بڑا مجمع ہوا کرتا تھا، اور لوگ آ کر حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کرتے تھے، اور اس میں حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کر کے بتاتے تھے۔ اور اس میں ایک بات اور مزید آپ کے احوال قلبیہ کے بارے میں علماء نے لکھی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ نے اس بات کو ذکر فرمایا، دیگر صحابہ نے بھی ذکر فرمایا، حضرت عثمان غنی کو اللہ رب العالمین نے قلب کا وہ غنی بنایا تھا، وہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں مسلمان ہوا ہوں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست پاک پر میں مرید ہوا ہوں، تو فرماتے ہیں کہ کوئی جمعہ ایسا نہیں گیا جب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جمعہ میں شریک نہ رہا، اور حضور کے ساتھ جب جمعہ پڑھنے کے لیے آتے تھے نا تو آپ کا طریقہ کار کیا تھا کہ حضور جب اپنے حجرے سے نکلتے تھے تو عثمان غنی حضور کے قدم گنتے تھے، 1 2 3 4 5 6 کہیں سبحان اللہ، یہ آقا کی قدر دیکھیں، ایک ایک قدم گنتے تھے۔ کسی نے پوچھا کیوں، کہا جتنے قدم میرے آقا کے پڑیں گے نا اتنے غلام میں آزاد کروں گا، اور یہ ہر جمعے کا طریقہ تشکر کے لیے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے صدقے ہمیں اپنا دین عطا فرمایا، اپنی معرفت عطا فرمائی، اور آپ کی امت میں ہمیں شمار کیا۔ تو یہ حضرت عثمان غنی کے احوال قلبیہ ہیں، آپ ان کی دل کی کیفیت کو جانیں کہ صحابہ کرام کے سامنے وہ اپنی نظروں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریفین کی آہٹ کو گنتے ہیں، اور ہر جمعہ آپ کا یہ معمول ہے کہ حضور جتنے قدموں سے منبر تک تشریف لاتے ہیں اتنے غلاموں کو آزاد کرتے ہیں حضور کی موجودگی کے تشکر کے لیے، کہ اللہ رب العالمین نے حضور کی صورت میں اتنا بڑا انعام ہمیں مرحمت فرمایا۔ پھر خود اپنی عادت ذکر فرماتے ہیں کہ اس عادت کو میں نے ترک نہیں کیا۔ اپنی شہادت کے وقت جب باغیوں نے آپ کے علاقے کو گھیر لیا تھا تو آپ اوپر چڑھ کر آئے، اور آپ نے تہدی سے نعمت کے لیے اپنا مرتبہ بتایا کہ بدبختو تم مجھے قتل کرنے کے لیے آئے ہو اور میں تو موت کے لیے تیار ہوں۔ ہر امیر المومنین ہے، ملک شام پورا آپ کے پاس ہے، مصر پورا آپ کے پاس ہے، افریقہ کے اکثر جزائر آپ کے پاس ہیں، ایران پورا آپ کے پاس ہے، عرب حجاز پورا آپ کے پاس ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ ترقی یافتہ اقوام کو اگر آپ دیکھیں تو میں بلا مبالغہ کہوں کہ 90% ترقی یافتہ عوام پر آپ کا ہاتھ ہے، اور غلبہ ہے مسلمانوں کا، اگر اشارہ کریں تو باغیوں کو اٹھا کر پھینک دیں، اس کو نیست و نابود کر دیں۔ لیکن حضرت عثمان غنی کہتے ہیں کہ میں اپنی خلافت کے لیے کچھ نہیں کرنا چاہتا، میں اس وقت کا انتظار کر رہا ہوں جو حضور نے فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ تیری قمیض اتارنا سوچیں گے لیکن تو اپنی قمیض اتار کر کسی کو نہ دینا، تو فرمایا وہ قمیض سے مراد میری خلافت ہی ہے، فرمایا میں اس وقت کا انتظار کر رہا ہوں جس وقت کو یہ گویا کہ پورا ہو۔ تو باغیوں کے درمیان آپ نے کھڑے ہو کر چھت پر یہ فرمایا کہ میں وہی عثمان ہوں کہ جو اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایسا عاشق کہ اپنے محبوب کے ایک ایک قدموں پر میں ایک ایک غلام آزاد کرتا، کہ آج وہ دن ہے کہ جمعے کے لیے میں مسجد نہیں جا سکتا، اور آپ نے فرمایا باغیوں سنو، جس مسجد میں تم کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہو نا اسی مسجد میں رسول اللہ نے کہا تھا کہ کون ہے جو جنت کمائے گا اور اس زمین کو خرید کے مسجد میں ملائے گا، تو کہا سارے صحابہ خاموش تھے اور میں نے خرید کر گرا قدر قیمت دے کر اس زمین کو خریدا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہاتھوں ہاتھ جنت خریدی ہے، کہا آج اس مسجد میں تم نماز پڑھ رہے ہو اور مجھے نماز پڑھنے سے تم نے منع کیا ہے، کہ یہ بیرے روما دیکھو کہ جس میں پیسہ لے کر یہودی پانی کا کہتا تھا، اور حضور نے فرمایا کون ہے جو جنت کمائے اور مسلمانوں کے لیے اس کنویں کو آزاد کروا دے، کہا حضور نے آدھے کا کنواں کہا تھا لیکن میں نے اپنے آقا کے کہنے پر پورا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے آزاد کر دیا۔ تو یہ آپ نے تہذیب سے نعمت کے لیے ان باغیوں کے سامنے، اور آپ بارہا کہتے تھے کہ تم میں طلحہ موجود ہے، طلحہ موجود ہے، تو حضرت طلحہ نے کہا کہ ہاں میں موجود ہوں، تو کہا طلحہ ان کو تم نے بتایا نہیں کہ جب میں جبل احد پر حضور کے ساتھ تھا تو جبل احد ہلنے لگا تو حضور نے فرمایا اے احد خاموش ہو جا، رک جا، تجھ پر ایک صدیق اور ایک نبی اور دو شہید ہیں، کیا میں حضور کے ساتھ نہ تھا؟ طلحہ نے سارے مجمع کے درمیان میں کہا کہ حضور یقیناً آپ اس میں تھے۔ تو آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ حضرت طلحہ وہاں پر موجود ہے تو پھر باغیوں کے سامنے یہ بات کی جا رہی ہے اور طلحہ بھی اس کے اندر رضی اللہ تعالیٰ موجود ہے، تو آپ یہ کس طرح ان باغی یہ سارے باغی آپ پر حاوی ہو گئے؟ تو اس میں پہلی بات یہ سماعت فرما لیجئے کہ باغیوں نے جن صورتوں میں آپ کے خلاف پروپیگنڈا کیا اور آپ کے خلاف بغاوت کی، اس میں پہلی وجہ کیا تھی؟ اختصار کے ساتھ سماعت فرمائیے، وہ یہ تھی کہ مسلمانوں کے علاقے بڑے فتح ہوتے چلے گئے، فتوحات کا سلسلہ ہوتا چلا گیا، وہاں پر کئی اقوام جو دل سے مسلمانوں کو قبول نہیں کرتی تھی، لیکن مسلمان جب وہاں پر پہنچ گئے تو وہ سرنگو ہو گئے۔ مسلمان ان کی جان کے دشمن نہیں تھے، ان کے مال کے دشمن نہیں تھے، مسلمانوں نے ان کا تمام تحفظ کیا، لیکن مجوسیوں کے اندر ایک خصلت تھی، یہودیوں کے اندر ایک خصلت تھی مسلمانوں سے بدلہ لینے کی، وہ اس روش کے اوپر گویا کہ انتظار کر رہے تھے۔ اور یہودیوں میں سے چند لوگوں میں بالخصوص مصر سے عبداللہ بن سبا، جو نام ریاض ابھی مسلمان ہوا تازہ تازہ، اور اس نے نو مسلم اور تازہ تازہ مسلمان ہوا، یہودیوں کا وہ ایجنٹ جس کو یہودیوں نے مسلمانوں میں افتراق پیدا کرنے کے لیے کھڑا کیا تھا، شیعہ فرقہ اسی سے نکلا ہے۔ تو عبداللہ بن سبا نے سب سے پہلا الزام یہ لگایا کہ عثمان کی حکومت درست نہیں ہے، اس لیے کہ خلیفہ جو ہے معاذ اللہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر نہیں ہے، حضور نے برادری کے سسٹم کو ختم کیا ہے اور یہ اپنی برادری کو نواز رہے۔ انہوں نے نام لینا شروع کیا، امیر معاویہ اور فلاں 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 فلاں، یہ بنو امیہ میں سے، ان کو خلافتیں دے دی، ان کو گورنری دے دی ہے عثمان غنی ذوالنورین نے، لہذا عثمان اپنے کنبے کی پروری کر رہے ہیں، عثمان اپنی برادری کی پروری کر رہے ہیں، حالانکہ یہ سری جھوٹ بات تھی، سری جھوٹ بات تھی۔ حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تم اللہ کے دین کو بیان کرو، میری وضاحت کوئی نہیں کرے گا، یہ لوگ میرے بارے میں کہہ رہے ہیں، یعنی اتنا استغنا ہے، اتنا استغنا ہے کہ اگر منبر پر کوئی صحابی اس کا جواب دے کہ یہ مطلب نہیں ہے یہ مطلب ہے، عثمان غنی خط لکھیں کہ آپ کی یہ ذمہ داری نہیں ہے، ممبر پر آپ کو میری وضاحت کے لیے نہیں بٹھایا گیا ہے، ممبر پر آپ کو قرآن و سنت کے لیے بٹھایا گیا، آپ قرآن و سنت کی تبلیغ کریں، اور اگر وہ میرے بارے میں کہہ رہے ان کو کہنے دیجئے، اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ ممبر کا ٹائم اور نماز کا وقت اور لوگوں کی نصیحت کا وقت میرے لیے صرف ہو جائے بلکہ اللہ کے دین کے لیے صرف ہونا چاہیے۔ یہ فکر تھی حضرت عثمان غنی کی، یہ شفقت، اس لیے یہ فرقہ آگے آہستہ آہستہ بڑھتا رہا۔ حالانکہ بات یہ ہے کہ بنو امیہ کے چند لوگ جو حضرت عثمان غنی کی برادری کے تھے، تمام کتابیں موجود ہیں، آپ نے اپنے خطبوں میں خود وضاحت فرمائی، جب حضرت علی نے آپ سے پوچھا تھا تو آپ نے جواب دیا کہ میں ان کو بیت المال میں سے پیسہ نہیں دیتا، بلکہ بیت المال کے پیسے کو میں نے اپنے لیے جائز نہیں رکھا، کہا یہ جو میرے رشتہ دار غریب عزیز و اقارب ہیں ان کو جو میں پیسہ دیتا ہوں یہ میں اپنی جیب سے دیتا ہوں، میں خلیفہ ہوں میں اپنی جیب سے دیتا ہوں، حکومت کا مال نہیں دیتا، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ میں نے فلاں جگہ پر گورنر بنائے فلاں جگہ پر گورنر بنائے، تو اس کا جواب مورخین نے یہ دیا کہ 6 جگہ پر گورنر جو ہے بنو امیہ کے بنے، اس کے مقابلے میں 80% جو تھے غیر امیہ تھے۔ تو یہ خام خاکی کی روش پیدا کی گئی ہے، خام خاکی، اور اگر بنو امیہ کے لوگوں کو خلیفہ بنانا منع تھا تو حضرت امیر معاویہ کی خلافت اور گورنری کو حضرت عمر نے اپنے دور میں کیوں برداشت کیا، اور حضرت عمر نے ان کو مصر کا گورنر کیوں بنایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور خاص کے اندر بنو امیہ کے بڑے بڑے لوگ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں ایک بڑے بڑے عہدوں کے اندر تھے، تو بنو امیہ کا کسی عہدے پر آنا یہ کسی بری بات کا پیش خیمہ تو نہیں تھا، یہ تو حضور کے دور میں بھی تھا۔ اور جہاں پر حضرت عثمان غنی نے چند جگہ پر اگر وزراء کے طور پر اور چند جگہ پر گورنر کے طور پر بنو امیہ کے لوگوں کو نافذ کیا ہے، تو بنو امیہ کا سمجھ کر نافذ نہیں کیا ہے بلکہ اسلام کی خدمت کے لیے نافذ کیا ہے۔ اگر بنو امیہ کی بات ہوتی تو وہ ساری حکومت اپنی جو ہے اس کے سارے گورنروں کو آپ ہٹا دیتے اور ہر جگہ اپنی برادری کے لوگوں کو لگاتے، حالانکہ ایسا نہیں تھا، یہ تاریخ کا بہت بڑا جھوٹ ہے۔ تو یہ پروپیگنڈا عبداللہ بن سبا کے لوگوں نے کرنا شروع کر دیا، اور اس میں وہ لوگ جو صحابہ کرام علیہ رضوان کے بعد کے جو لوگ ہیں جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دور پاک نہیں پر لیا، اور جو لوگ نئے نئے مسلمان ہونے لگے، وہ ان کی اس گمراہی کی باتوں کے اندر آنا شروع ہوئے، اور عثمان غنی کی طرف سے سخت یہ حکم تھا کہ کوئی اس کی وضاحت نہیں کرے گا۔ آہستہ آہستہ، یعنی 12 سال کی حکومت ہے، 6 سال تک کچھ نہیں ہوا، 6 سال کے بعد جب یہ فتنے کھڑے ہوئے اور اس تعصب کو بھڑکایا گیا کہ بنو امیہ کو پرموٹ کیا جا رہا ہے، یہ پیسہ کسی اور کو دے رہے ہیں، حالانکہ سارے غلط اعتراضات تھے۔ اگر یہ صحیح اعتراض ہوتے تو حضرت علی سب سے پہلے خود حضرت عثمان غنی سے پوچھتے، حضرت طلحہ ان کا ساتھ نہ دیتے، حضرت امیر معاویہ ساتھ نہ دیتے، کوئی صحابی ساتھ نہ دیتا، بلکہ ہر صحابی آ کر یہ کہتا حضور حکم کیجئے ان باغیوں کو ہم زمین سے اکھیڑ کے پھینک دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ آپ اجازت کیوں نہیں دیتے، حضرت عثمان نے فرمایا کہ میں اپنی خلافت کے غلبے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں اللہ کے دین کے غلبے کے لیے آیا ہوں، اگر لوگ میری خلافت کی بات کرتے ہیں تو ان کو کرنے دو، میں اپنی خلافت کے لیے اور اپنی خلافت کی بقا کے لیے شہر رسول میں جنگ نہیں کروانا چاہتا۔ حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ میں آپ کو دو تجویز دیتا ہوں کہ آپ میرے علاقے میں آ جائیں، پہلے کہا کہ میں 20,000 کے لشکر بھیجتا ہوں، فرمایا کس کے لیے لشکر بھیجو گے؟ میری حفاظت کے لیے، یہ لوگ مسلمان اس لیے ہوا کہ میری حفاظت کریں گے، یہ ان کا یقین، ان کا استغنا اتنا اعلیٰ تھا کہ وہ اس چیز کو پسند نہیں فرماتے تھے، یہ ان کی بزرگی تھی، اگر لے لیتے تو کوئی گناہ تو نہیں تھا، لیکن آپ کا کمال یہ تھا، آپ کا ظرف یہ تھا، جو اتنا فیاض طبیعت کا آدمی ہو اس کی طبیعت بڑی اعلیٰ ہوا کرتی ہے۔ انہوں نے کہا جی میں یہ میرے لیے تو نہیں مسلمان ہوئے، اللہ کے دین کے لیے مسلمان ہوئے، ان کی خدمات وہاں کے جہاد کے لیے ہونی چاہیے، میری بقا کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ امیر المومنین فل یوں کریں آپ کہ آپ میرے علاقے میں آ جائیں۔ عثمان غنی نے خط لکھ کر بھیجا کہ تم مجھے یہ کہتے ہو کہ دیار رسول چھوڑ کر چلا جاؤں، رسول کا شہر چھوڑ کے چلے جاؤں؟ خدا کی قسم آپ دیکھیے، شہر رسول سے اتنی محبت تھی کہ وہاں پر جامع شہادت بھی آپ نے نوش فرمایا تھا، اور شہر رسول سے محبت کی بنا پر یہ آخری خلافت تھی جو مدینے میں تھی، یہ آخری خلافت تھی جو مدینے میں تھی، اس کے بعد آپ دیکھیے کہ خلافت کا مرکز کبھی مدینہ نہیں بنا۔ حضرت ابو بکر کے دور میں مرکز مدینہ تھا، حضرت عمر کے دور میں مرکز بولے مدینہ تھا، حضرت عثمان غنی کے دور میں مرکز مدینہ تھا، تو یہ آخری گورنر، یہ آخری امیر المومنین ہیں کہ جنہوں نے مدینے کی مٹی کو چھوڑا نہیں، اپنی جان دے دی۔ اس کے بعد حالات یکسر بدل گئے، یہاں تک کہ حضرت علی جیسی شخصیت کو کوفہ کو مرکز بنانا پڑا، اور اس کے بعد بنو امیہ کا سلسلہ شروع ہو گیا، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کوفہ کو مرکز بنایا، اس کے بعد رات کا مدینے کو کبھی مرکز نہیں بنایا گیا۔ تو یہ شرافت کے اعتبار سے، اس کو اگر فضیلت کہا جائے تو 100 دفعہ درست ہوگا کہ یہ فضیلت عثمان غنی کی شرف میں آئی ہے کہ آپ مدینے کے خلیفہ ہیں، آپ نے مرکز جو بنایا ہے وہ مدینے کو بنایا ہے، اور وہاں پر آپ نے جان دے دی، اور آپ جانتے تھے کہ یہ مجھے قتل کر دیں گے، لیکن فرمایا کہ میں اس چیز کو قبول ہی نہیں کرتا کہ میں شہر رسول سے باہر جاؤں اور مجھے موت آ جائے۔ یہی فکر آپ حضرت عثمان غنی، حضرت عمر کے دیکھتے ہیں، جب بوڑھے ہو گئے تو آخری دور میں آپ نے زمزم پیتے ہوئے آخری حج میں فرمایا تھا کہ یا اللہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میرے کاندھے پر اب گوشت بھی نہیں ہے، اب میں اتنے مستعدانہ انداز کے اندر لوگوں کی گرفت بھی نہیں کر سکتا، اب یا اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے، اور زمزم پیتے ہوئے آپ نے جو دعا کی وہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک، یا اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت کی موت عطا فرما دے، لیکن فرمایا راہ تیری ہو، شہادت تیرے لیے ہو، لیکن وجعل موتی فی بلد رسولک، جس شہر کے اندر مجھے قتل کیا جائے وہ شہر تیرے حبیب کا ہونا چاہیے تاکہ میرا مسکن وہاں پر بنے۔ تو جو لوگ یہ کہنا کہ آپ مدینہ مدینہ کرتے اس سے ہوتا کیا ہے، میں نے کہا تمہیں تمیز ہوتی تو کم سے کم تم فاروق اعظم کی اس ادا اور اس آخری وصیت کو سمجھ لیتے کہ فاروق اعظم مکہ کی حرمت کو تم سے زیادہ جاننے والے ہیں، کعبے کی حرمت کو تم سے زیادہ ماننے والے ہیں، لیکن شہر رسول سے محبت ہے، شہادت بھی مانگ رہے ہیں، زندگی کا اختتام بھی مانگ رہے ہیں، لیکن مدفن مانگتے ہیں تو مکے میں نہیں مدینے میں مانگتے ہیں۔ تو تانا دینا ہے تو پھر حضرت فاروق اعظم کو دیجئے، ان کے بارے میں کہیے جان اپنی دے رہے عثمان غنی لیکن دیار رسول کو نہیں چھوڑ رہے، اور فرما رہے شہر رسول کو چھوڑ کر میں نہیں جا سکتا۔ تو مدینے کی محبت الحمدللہ عاشقوں کو جو ملی ہے وہ اپنے بزرگوں کے صدقے ملی ہے، ان لوگوں نے اس خواہش کو، اس اہمیت کو گویا کہ اجاگر کیا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے ان تمام چیزوں کو بروئے کار نہیں لایا۔ آخر میں حال یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ، آج دو بندے تھے، کل چار تھے، پانچ تھے، دس تھے، ظاہر سی بات ہے 6 سال تک یہ گمراہی کی باتیں ہوتی رہی۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ عبداللہ بن سبا کی قوم کے بارے میں آیا کہ وہ ایسے نہیں تھے کہ شراب کا پیالہ ہاتھ میں ہو، وہ ایسے نہیں تھے کہ نکڑ پر بیٹھ کر کوئی تاش کھیل رہے ہوں، بلکہ عبداللہ بن سبا نے بالکل ایک تبلیغی جماعت بنائی تھی، داڑھی، بڑے آہستہ، بڑے میٹھی انداز میں بات کرنا، لوگوں کو نماز کی دعوت دینا، چلیے، اور نماز کے جھانسے کے اندر پھر حضرت عثمان غنی کے خلاف بکواس کرنا، یہ کہتے ہیں چلیے 40 دن کے لیے ریمنڈ، آپ وہاں لے جا کر میلاد کے خلاف بکواس کرنا، وہاں جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے انگوٹھا چومنا، حضور کی بارگاہ میں کھڑا ہونا، وہ ساری تعظیم کی اس کے بارے میں بکواس سکھانا ہے۔ تو وہ عبداللہ بن ابی نے یہ کہا نماز کی دعوت دیتے ہیں، ہم نے کہا نماز کی دعوت دینا کمال نہیں ہے، مصطفیٰ کی محبت سکھانا کمال ہے، ہاں نماز کی دعوت عبداللہ بن سبا کی امت بھی دے رہی تھی، وہ قوم بھی دے رہی تھی، اس نے پوری جماعت تبلیغ کے لیے بنائی تھی. حضرت عثمان غنی کو ہر دور میں خارجیوں نے بھی اور سبائیوں نے بھی اہل حق کو گرانے کے لیے تنظیم بنائی نماز کے لیے. عبداللہ بن سبا نے جو تنظیم بنائی حضرت عثمان غنی کی خلافت کو ہلانے کے لیے، وہ نماز کے نام پر نہیں، ہم کسی کے خلاف نہیں، ہمارا سیاست سے کیا تعلق، نماز پڑھے، روزہ رکھیں، داڑھی رکھیں، بس سب کچھ کرے. وہ کہنے لگے یہ بہت بڑے اچھے مولوی صاحب ہیں، نیک مولوی صاحب ہیں. ان سے بات کہنے لگے کہ دیکھو نیک تو ہم آئے لیکن ہم پر بیٹھا کون ہے؟ اب رخ ادھر پھیر لیا. اس طرح کر کے سمجھ رہے میری بات آپ؟ عبداللہ بن سبا نے پوری ایک ٹیم بنائی تھی، وہ گروہ در گروہ جا کر لوگوں سے ملاقات کرتے تھے. سچ بولنا چاہیے تو سب سے بڑا سچ تو یہ ہے کہ جو حضور جس سے محبت کرے ان سے تم پیار کرو. حضور نے فرمایا جنت میں سب کے رفیق ہوں گے، میرا رفیق عثمان ہوگا، میرا رفیق عثمان ہوگا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو عثمان غنی کو صلح حدیبیہ میں وہ مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ جب خبر مشہور ہو گئی کہ عثمان کو قتل کر دیا گیا ہے، تو اسی درخت کے نیچے شجر بیعت کے نیچے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت لیے، قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے، 1400 صحابہ نے بیعت لے کر یہ ثابت کر دیا کہ راضیوں ہم میں دشمنی نہیں، ہم میں محبت ہے. اگر جھوٹی خبر بھی عثمان کے خلاف مشہور ہو جاتی ہے نا، تو ہم عثمان کے دشمنوں سے بدلہ لینے کے لیے محمد عربی کے ہاتھ پر جمع ہو جاتے ہیں. قتل کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اگر جھوٹی خبر بھی گیا ہمارے عثمان کے خلاف اگر پھیل جائے کہ عثمان کو کسی نے تکلیف دی ہے، تو علی پھر اس کی جان لینے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. تو یہ 1400 صحابہ نے بیعت لی ہے، کیا کی ہے؟ بیعت لی ہے کہ ہم عثمان غنی کی گویا کہ خون کا بدلہ لیں گے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ آج تو بڑی برکت والی جگہ ہے، اور یہ تو برکت والا دن ہے، اور اللہ رب العالمین نے تو اس جگہ کی تعریف کی ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ ان کے ہاتھوں پر تو اللہ کا ہاتھ ہے، یہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں. تو فرمایا میرا عثمان اس نعمت سے کیسے محروم ہو سکتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ میرا ہاتھ ہے، لوگوں دیکھو، فرمایا یہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے، کہ میں اپنے عثمان کی طرف سے خود مرید اس کو اپنا بیعت کرتا ہوں، اپنا مرید بناتا ہوں، تاکہ بیعت رضوان کے اندر جو لوگ ہیں جن کو جنت کی بشارت دی گئی ہے، تو میرا عثمان اس سے محروم نہ رہ جائے. اور آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت عثمان اپنا ہاتھ نہیں بلکہ حضور اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ کہہ رہے ہیں، اپنے ہاتھ کو عثمان کا، عثمان غنی کا ہاتھ قرار دے رہے ہیں. فرمائیے عثمان کا ہاتھ ہے، یہ عثمان کا ہاتھ ہے. مرید اگر اپنے ہاتھ کو مرشد کا ہاتھ کہے تو یہ بات کچھ اور ہوتی ہے، اور مرشد اگر اپنے ہاتھ کو مرید کا ہاتھ کہے تو بات کچھ اور ہوتی ہے. یہ بزرگی ہے حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں یہ میرا ہاتھ اور یہ عثمان کا ہاتھ، میں اپنے عثمان کی بیعت خود کرتا ہوں، عثمان کی بیعت خود کرتا ہوں. راضیوں کے سارے قلعوں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی پھیر دی اور بتا دیا کہ جناب عثمان وہ ہے جو بیت الرضوان سے خارج نہیں ہے، اور محمد رسول اللہ کو اتنی لگن ہے اور اتنی شفقت ہے عثمان کے ساتھ کہ وہ عثمان کی بیعت کے لیے کسی اور کو نہیں، تم عثمان کے وکیل بن جاؤ، تم عثمان کے وکیل بن جاؤ. فرما نہیں، عثمان کے وکیل کون بنیں گے؟ عثمان میرے لیے گیا ہے، میرے دین کی ترجمانی کے لیے گیا ہے، اپنی جان میرے لیے ہتھیلی پر رکھ کر گیا ہے، لہذا یہ عثمان کا ہاتھ اور یہ میرا ہاتھ ہے، یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور یہ میرا ہاتھ ہے. اور بیعت وہ چیز ہے، بیعت جو ہے وہ عظیم چیز ہے کہ جس سے صدق کی تاریخ رقم ہوتی ہے، صدق کی تاریخ رقم ہوتی ہے. یعنی اچھوں کے ہاتھ پر بیعت دے دی وہ سند بن گئی. اب سبحان اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دست پاک ہے، اور حضرت عثمان غنی کے ہاتھ کو بھی اپنا ہاتھ قرار دے کر، یعنی آپ دیکھیے کہ جس ہاتھ پر بیعت ہو رہی ہے وہ رسول اللہ کا ہاتھ ہے، اور عثمان کے لیے جو ہاتھ بنایا جا رہا ہے وہ بھی رسول اللہ کا ہاتھ ہے. تو اندازہ لگائیے کہ وہ کتنی قیمتی بیعت ہے، کہ بیعت رسول اللہ کی اور ہاتھ کے لیے جو عثمان کی طرف منسوب ہو رہا ہے وہ بھی رسول اللہ کا ہے. تو یہ حضور، یہ عثمان غنی نے خود باغیوں کو کہا کہ میں وہ ہوں جن کے بارے میں قرآن نے کہا تھا کہ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے، ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے. ہم جی سپاہ صحابہ ہیں، تو میں نے کہا پھر تمہیں عثمان غنی سے محبت بھی ہو جانی چاہیے تھی. کہنے لگے جی ہاں ہونی چاہیے تھی. میں نے کہا یہ اعتراض تم نے کیسے جھڑ دیا کہ رسول اللہ کو علم غیب نہیں تھا اس لیے حضور نے بیعت لی ہے؟ وہ جاہلوں کم سے کم اتنی تمیز تمہیں ہونی چاہیے کہ بیعت زندوں کی لی جاتی ہے، مردوں کی نہیں لی جاتی. مردے تو مرید نہیں ہوتے نا، مردے تو وعدے نہیں کرتے، مردے تو بیعت نہیں کرتے. یہ کہتا ہے اگر حضور کو علم غیب تھا تو حضور نے عثمان غنی کے لیے بیعت کیوں کی ہے؟ میں نے کہا یہ بیعت کی اس لیے کہ حضور کا علم ہے کہ میرا عثمان زندہ ہے. یہ عجیب لوجک ہے، میرا عثمان بولے زندہ ہے، اور حضرت عثمان غنی وہ ہے سبحان اللہ جو آپ نے خود ذکر فرمایا باغیوں کے منہ کے اوپر، فرمایا میں وہ ہوں کہ جب میں مکہ پہنچا، میں جب مکہ پہنچا تو کفار نے مجھے کہا کہ طواف کر لو، زمزم پی لو. تو میں نے کہا کہ جب تک رسول اللہ طواف نہیں کریں گے میں طواف نہیں کروں گا. رسول اللہ طواف نہیں کریں گے میں طواف نہیں کروں گا. اے کعبہ تیری حرمت کو سلام ہے, اے زمزم تیری حرمت کو سلام ہے, لیکن پہلی حرمت میرے آقا کی ہے. ہاں میرے آقا کی ہے. میرے آقا نے اگر مجھے حکم دیا ہوتا تو میں آتا. تیرا طواف کرنا ثواب جب ہے جب حضور کی رضا کا باعث بنے. تیرا طواف عظمت جب ہے جب حضور کی رضا کا باعث بنے. اور اگر حضور کی رضا کا باعث نہ بنے تو طواف تو کافر بھی کر رہے تھے نا, ایسی ہے نا, کعبے کا طواف تو کافر بھی کرتے تھے, زمزم تو کافر بھی پیتے تھے, لیکن کعبے نے کوئی فضیلت ان کو نہیں دی ہے. اس لیے کہ کعبے کی فضیلت کس کے لیے ہوگی؟ جس سے مصطفیٰ خوش ہو رہے ہوں گے. اصول کافی میں بھی روایت موجود ہے, اہل سنت کی کتابوں کے اندر بھی روایت موجود ہے. عثمان غنی جب وہاں پر گئے, آپ اگر دو سال عمرہ نہ کرو تو دل تڑپتا ہے آپ کا کہ کعبے کو دیکھا نہیں, تین سال عمرہ نہ کرو تو دل تڑپتا ہے کہ کعبے کو دیکھا نہیں, چار سال عمرہ نہ کرو تو دل تڑپتا ہے کعبے کو دیکھا نہیں. جنہوں نے جان دے کر اور اپنا مال اور اہل و عیال کی قربانی دے کر کعبے کو بچایا ہے, وہ کعبے سے کتنا پیار کرتے ہوں گے. اب آپ دیکھیں جب حضرت عثمان غنی اکیلا گئے تو پیچھے صحابہ کہنے لگے واہ واہ عثمان کتنا خوش نصیب ہے, اب تو یہ غلاف کعبے کو چوم رہا ہوگا, یہ تو جناب کعبے کا طواف کر رہا ہوگا, یہ زمزم پی رہا ہوگا. یہ باتیں صحابہ کر رہے ہیں. اتنے میں جب عثمان غنی لوٹ کر آئے ہیں, یہ اصول کافی میں بھی روایت موجود ہے, عثمان غنی لوٹ کر آئے ہیں تو آپ کو پتا چلا کہ آپ کے چند دوست یہ باتیں کر رہے تھے, تو حضرت عثمان غنی خوش نہیں ہوئے, ناراض ہوئے. کیا ہوئے بولے؟ ناراض ہوئے. اعلی حضرت نے یہی کہا تھا نا کہ کعبے کا نام تک نہ لیا. وہ لوگ کہنے لگے یہ کیا کہہ دیا کعبے کا نام تک نہیں لیا. میں نے کہا صحابہ کے نام پر جماعت بنائی ہے, عشق تمہیں نہیں آیا ابھی تک. عشق آتا تو امام احمد رضا کے شعر تم سمجھ جاتے. امام احمد رضا جو یہ کہہ رہا نا کہ کعبے کا نام تک نہ لیا, یہ فکر عثمانی بیان ہو رہی ہے, یہ فکر عثمانی بیان ہو رہی ہے. حضرت عثمان جب لوٹ کر آئے اپنے ان ساتھیوں کا نام پوچھا اور ان کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ تم نے یہ کہا تھا کہ عثمان مکہ چلا گیا ہے اور بڑا خوش نصیب ہے, ابھی کعبے کا طواف کر رہا ہوگا, زمزم پی رہا ہوگا. کہ تم نے تو بہت بری بات کی میرے بارے میں. تو سوال ہے اس میں بری بات کون سی ہے؟ طواف کیا کوئی بری بات؟ زمزم پینا کوئی بری بات ہے؟ آپ خود فرماتے ہیں کہ تم نے بری بات کی ہے میرے لیے, مجھے توقع نہیں تھی تم سے کہ تم میرے بارے میں یہ بات کرو گے. انہوں نے کہا کیا بری بات کی ہے؟ ہم نے تو یہی بات کی کہ آپ کعبے کا طواف کر رہے ہوں گے, زمزم پی رہے ہوں گے, اس میں ہم نے آپ کے دل کو کیا دکھایا؟ فرمائیے تم نے کیسے سوچ لیا کہ مصطفیٰ ہونا اور عثمان زمزم پی لے, عثمان کعبے کا طواف کر لے. پتا چلا کہ صحابہ کرام علیہ مردوان کے نزدیک اصل مقتدا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ ہے. اس لیے عثمان غنی نے اس بات کو پسند ہی نہیں فرمایا, بلکہ ان کو ڈانٹ کر کہا کہ تم تو میرے عزیز دوست ہو, تم سے یہ توقع نہیں تھی, تم نے یہ بات میرے بارے میں کی ہے کہ عثمان وہاں کعبے کا طواف کر رہا ہوگا. فرمایا اس میں بری بات کون سی ہے؟ فرمایا بری بات یہ ہے کہ مصطفیٰ ہونا اور کعبے کا طواف عثمان کر لے. تو یہ عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ کے ساتھ. تو چھ سال کے اندر عبداللہ بن سبا نے کئی ہزار کا لشکر تیار کر لیا تھا. کتنے؟ اور تقریباً 20,000 کا وہ لشکر لے کر آ گیا اور حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارضا عنہ کے گھر کا گھیرا لے لیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر عثمان غنی کو حق پر نہ جانتے تو اپنے صاحبزادے حسنین کریمین امام حسن اور حسین کو حضرت عثمان غنی کی حفاظت کے لیے نہ بھیجتے, بلکہ ذمہ داری لگائی کہ تم جاؤ اور جا کر عثمان کے دروازے پر کھڑے رہو تاکہ کوئی اذیت نہ پہنچائے. اس لیے کہ عثمان دشمنوں سے مقابلے کا حکم نہیں دے رہا, لیکن ہمارے لیے عثمان بڑے قیمتی ہے, اس لیے میں اپنے دونوں بیٹے کو بھیج رہا ہوں. حضرت علی نے اپنے دونوں صاحبزادوں کو وہاں پر بھیجا. اب اس میں تقیہ کیا تھا؟ تقیہ کیا تھا؟ اس لیے کہ فتنہ تو عثمان غنی کے لیے تھا, حضرت علی کے لیے تو نہیں تھا. تو تقیہ تو عثمان غنی نے کرنا چاہیے تھا, حضرت علی کا بل کون سا تقیہ ہوتا. تو پتا چلا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی نے جو حسنین کو بھیجا ہے اس نے حضرت علی اور عثمان غنی کی محبت کو ثابت کر دیا ہے. اب اگر اس کو یہ کہنا کہ یہ تو تقیہ تھا, صرف تقیہ کے طور پر بھیجا ہے, تو بات پھر بھی سمجھ میں نہیں آتی. اس لیے نہیں آتی کہ تقیہ تو بقول تمہارے فتنے میں کیا جاتا ہے, فتنہ حضرت علی کے نہیں تھا, یہ تو عثمان غنی کے لیے تھا. بات تو اس کے الٹ ہے, سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ واقعہ بھی حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت اور کرامت کو ذکر کرتا ہے. روایت میں آتا ہے, میں آگے چل کر اس کو اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں, چند باتیں یہاں پر توجہ کے طور پر گویا کہ سماعت فرما لیجئے. حضرت عثمان غنی وہ ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی حج کیا ہے, پوری زندگی. اور صحابہ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے عثمان غنی کے ساتھ عمرہ کیا. فرمایا شوق عبادت اتنا تھا, ذوق عبادت اتنا تھا کیا آپ مدینے سے عمرہ کرنے آتے اونٹ پر؟ راستے میں قیام بھی کرتے تھے، لیکن جب آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے اور جب آپ طواف کر لیتے اور سعی کر لیتے، حلق کر لیتے، عمرہ ختم کرتے، تو گھر نہ جاتے، پھر سواری کو حدود حرم سے باہر لے جاتے اور وہاں سے پھر احرام باندھ کے پھر عمرہ کرنے آتے. تو کہا اس طرح آپ ایک ایک وقت میں کئی کئی عمرے کرتے تھے. یعنی یہ ذوق عبادت تھا حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کا. میری ماں حضرت عائشہ کہتی ہے کہ جب حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا تو فرمایا لوگوں نے اس کو قتل کر دیا، حالانکہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ صلح رحمی کرنے والا تھا. اور یہ مسلمانوں کے لیے بہت عجیب و غریب گویا کہ دور تھا. اس کے علاوہ ایک روایت مشکات کے اندر یہ بھی ملتی ہے، حضرت عثمان غنی ایک جگہ سے گزرے، قبرستان آ گیا، ایک قبر کے قریب کھڑے ہو کر زارو قطار رونے لگے. یعنی ان کے رقت قلب کا حال آپ دیکھیے، زارو قطار رونے لگے. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ آپ کی داڑھی جو ہے وہ آنسو سے بھر گئی ہے. میں نے آپ کو دلاسا دیا تو آپ نے شاہ فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے ایک منزل ہے، تو اگر اس سے نجات مل گئی تو جو کچھ اس کے بعد ہے وہ اس سے آسان ہے. فرمایا کہ بار بار یہ جملہ اشارہ فرمایا کہ اس سے نجات مل گئی، جو اس کے بعد ہے وہ بہت آسان ہے. اور فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے شاہ فرمایا حضور نے کہ میں نے کوئی منظر قبر سے زیادہ گھبراہٹ والا نہیں دیکھا ہے. اس بات کو ذکر کر کے آپ بار بار تکرار کے ساتھ اس بات کو ذکر کرتے ہو، زارو قطار آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے. یہ اللہ رب العالمین نے بزرگی کا ملکہ اور یہ تقویٰ اور خشیت کا غلبہ آپ کے دل کے اوپر گویا کہ اللہ رب العالمین کے خوف کا حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ کے قلب پر تھا، جو اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا فرمایا. اور آپ اکثر اپنی تقاریر کے اندر قبر سے متعلق، آپ اکثر اپنی تقاریر کے اندر جہنم سے متعلق ان آیات کی تلاوت کرا کر لوگوں کے لیے زہد کی باتوں کو بیان کیا کرتے تھے، نصیحت کی باتوں کو بیان کرتے تھے. شاہ ولی اللہ صاحب نے آپ کے تقریباً 15 سے زیادہ خطبے نقل کیے ہیں جس کا خلاصہ یہ تھا کہ لوگوں کو دنیا سے آری اور زہد کی طرف بلایا جائے. یہ آپ کی طبیعت تھی. یعنی آپ دل کے اس قدر غنی تھے، دل کے اس قدر گویا کہ شفیق تھے کہ آپ کے قلب منیر کے اندر انہی باتوں کا غلبہ اللہ رب العالمین کی جانب سے رکھا گیا. روایت میں آتا ہے کہ حماد بن زید کہتے ہیں کہ رحمت کرے اللہ امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کہ 40 راتوں تک آپ کا محاصرہ رہا ہے، 40 راتوں تک، اور پانی آپ پر گویا کہ بند کر دیا گیا ہے. لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں لیکن آپ نے کوئی لفظ شکایت کا نہیں کیا، صبر ہی سے کام لیا. اور آپ کے شاہ فرماتے ہیں کہ آپ نے صبر کر کے بتا دیا کہ عبداللہ بن سبا جھوٹا ہے، عبداللہ بن سبا جھوٹا ہے. اور صبر کی ایسی تاریخ صحابہ کرام علی مردوان میں بہت کم ملتی ہے کہ جو صبر اللہ رب العالمین نے حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ کو عطا فرمایا تھا کہ ساری طاقت ہے، ساری قوت ہے، لیکن اس کو بروئے کار نہیں لایا اور اللہ رب العالمین کی قضاء پر راضی رہتے ہوئے اس فیصلے کا انکار کر انتظار کرتے رہے جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کے لیے گویا کہ ذکر فرمایا. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارضا عنہ کہتے ہیں کہ آپ کی بزرگی کا حال یہ ہے کہ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے، ذکر فرماتے تھے کہ ولا مسست فرجی بیمنی، ولا مسست فرجی بیمینی منذ بایعت بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ میں اس ہاتھ سے جب میں نے یہ ہاتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں دیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کی ہے تو یہ اس ہاتھ کو میں نے کبھی نجاست کی جگہ پر نہیں لگایا. اس قدر استحضار. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کی بزرگی کا عالم یہ تھا اور آپ کی صداقت کا عالم یہ تھا. کہتے ہیں کہ میں رات کے وقت، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ رات کے وقت میں نے خواب دیکھا کہ جس وقت حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ نے وافر مقدار میں غلاموں کو آزاد کیا. کہتے ہیں میں رات کو خواب دیکھ رہا ہوں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر فرماتے ہیں کہ رات کے خواب کا یہ عالم ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرہ مبارکہ سے نکل رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عثمان نے اللہ کی راہ میں غلام آزاد کیے ہیں اور اللہ رب العالمین نے اس کے نکاح کے لیے ایک بہت خوبصورت حور کو پیدا کیا ہے. تو اے ابن عباس آج عثمان کی شادی ہے اور میں عثمان کی شادی میں جا رہا ہوں. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنا خواب جو ہے وہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضاہ عنہ کی شہادت کے بعد اشاف گویا کہ ذکر فرمایا, اور اس کو اس طرح ذکر فرمایا کہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور ایک توانا سواری کے اوپر سوار ہیں, سفید سواری کے اوپر, اور نورانی جوڑا حضور نے پہنا ہوا ہے, اور آپ کی چھڑی مبارک سے نور کی شعائیں نکل رہی ہیں, آپ کے نالین مبارک کے تسمے سے نور کی شعائیں نکل رہی ہیں. میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو یا رسول اللہ, میرا شوق آپ کی طرف بڑا ہوا ہے. یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جلدی پوچھو کیا پوچھنا چاہ رہے ہو. میں نے کیونکہ عثمان نے 1000 اونٹ کا بوجھ صدقہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف سے اس کو قبول کر لیا ہے, اور اس کی وجہ سے جنت کی ایک دلہن سے اس کی شادی کی ہے, اور میں عثمان کی شادی کے لیے جا رہا ہوں. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا وہ خواب ہے جو آپ نے اپنی خود مشاہدات کے طور پر ذکر فرمایا. آپ کی کرامات میں سے ایک کرامت یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں ایک شخص سے ملا کہ جس کے ہاتھ بھی مفلوج تھے, جس کے پاؤں بھی مفلوج تھے, جس کے ہاتھ بھی مفلوج تھے معاذ اللہ, اور اس کے پاؤں بھی گویا کہ مفلوج تھے. تو پوچھا گیا کہ آخر تم پر یہ کیفیت کیسی طاری ہوئی. اس نے کہا کہ جی میں ان باغیوں میں سے تھا جنہوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا ہے. کہا کہ جب میں آگے بڑھا تو میں نے آپ کی اہلیہ سیدہ نائلہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دوپٹہ کھینچا, اور جب وہ عثمان غنی کو مجھ سے بچانے لگی تو میں نے ایک تھپڑ بھی مارا معاذ اللہ. اس وقت حضرت عثمان غنی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے, اور آپ نے میری طرف دیکھ کر فرمایا کہ خدا تیرے ہاتھ اور تیرے پاؤں کو برباد کرے. تو کہتے ہیں کہ یہ وقت ہے کہ اس کے بعد میرے ہاتھ بھی شل ہو گئے اور میرے پاؤں بھی شل ہو گئے, اور وہ گوشت کا لوتھڑا بنا ہوا تھا, گوشت کا لوتھڑا بنا ہوا تھا. ایک شخص کے بارے میں عبداللہ ابن عمر خود کہتے ہیں کہ عراق میں میری اس سے خود ملاقات ہوئی, میں نے دیکھا کہ اس کے منہ کا چہرے کا جو گوشت تھا وہ ڈھلک کر اس کی داڑھی سے نیچے لٹک رہا تھا معاذ اللہ. لوگوں نے پوچھا یہ وہ شخص ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو بلوائی نکلے تھے اس میں یہ گھر کے دروازے کو توڑتے ہوئے اندر داخل ہوا تھا. اس کے پاس حضرت عبداللہ ابن عمر پہنچے اور ایک عام شخص بن کر اس سے پوچھا, وہ اپنے چہرے پر رومال ڈالا رکھتا تھا, کہتے ہیں جب رومال ہٹایا تو اس کے منہ کا گوشت جو تھا ایک طرف کا وہ اس کی داڑھی سے نیچے ڈھلکا ہوا تھا علیہ باللہ. پوچھا کہ تیرے سائی حال کیوں ہوا, اس نے کہا کہ معاذ اللہ کہ میں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے چہرے پر تھوکا تھا, تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خدا تیرے چہرے کو ایسا کر دے کہ لوگ اس سے عبرت کھائیں. تو فرمایا کہ اس کا چہرہ ایسا ہو گیا کہ گوشت جو تھا اس کی آنکھ کے باہر سے نکل کر اس کی داڑھی کے نیچے لٹکتا تھا, اور لوگ اس کو اپنے مجمعے کے اندر معاذ اللہ نہیں بٹھاتے تھے. حجاج بن یوسف کے بارے میں روایت موجود ہے بدایہ و نہایہ کے اندر کہ جب حجاج بن یوسف عراق کا باشندہ, عراق کا گورنر بن کر پہنچا, اور اس نے عراقی, کیونکہ یہ کوفے سے اور بصرے سے یہ خارجی اٹھے تھے اور عبداللہ بن سبا کی قوم اٹھی تھی جنہوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا, تو عراق کی سرزمین کا جب گورنر بنا کر ہارون رشید کو بھیجا گیا, تو ہارون رشید اپنے خطبے کے اندر دیکھا, کیونکہ بڑا ذہین آدمی تھا, اس نے دیکھا کہ اس قوم کو ڈرا کر رکھو گے تو یہ صحیح رہے گی, اس سے پیار کرو گے تو انہوں نے علی کے ساتھ کیا کیا ہے, انہوں نے عثمان غنی کے ساتھ کیا کیا ہے, انہوں نے امام حسین کے ساتھ کیا کیا ہے, تو بڑا خطرناک قسم کا آدمی تھا وہ, اور طبیعت کا بھی بڑا بدبخت قسم کا تھا. اس نے ڈرانے کے لیے سارے مجمع کو پہلا خطبہ دیا, اس نے کہا میرا نام حجاج بن یوسف ہے, تم عراقی ہو, شکی ہو, بدبختی ہو, تم منافق ہو, کیونکہ عراق کے اندر سب سے بڑی منافقت پائی جاتی ہے, تم نے کربلا کے اندر یہ کیا, تم نے علی کے ساتھ یہ کیا, تم نے حسین کے ساتھ یہ کیا, تم نے عثمان کے ساتھ یہ کیا, اسلام کو توڑنے کے لیے یہودیوں کے تم دلال بنے ہو, سنو میری بات, فلا فلا علاقے میں اسلامی جہاد ہو رہا ہے, اور میں نے لسٹ تیار کر دی ہے, اپنے نائب کو دے دی ہے, وہ لسٹ مسجد کے باہر لگ جائے گی, جس جس کا نام اس کے اندر ہے وہ فوراً رات ہو تو رات, دن ہو تو دن, جب اپنا نام پائے وہاں پر دستخط کرے اور وہاں سے روانہ ہو جائے اور سیدھا جہاد کے لیے, اگر وہ نہیں گیا تو اس کے گھر کے بستر کے اوپر اس کو قتل کر دیا جائے گا. یہ حجاج بن یوسف نے بڑا ڈرا کر خطبہ پڑا عراق کے اندر, یہ کہنا تھا تو ایک بڈھا کھڑا ہوا, انہوں نے کہا تو کیا ہمیں ڈرائے گا, تیرے جیسے ہم نے بڑے گورنر دیکھے ہیں, تو جو کرنا چاہتا ہے کر لے. اس قسم کے کئی اس نے غلط الفاظ حجاج بن یوسف کے لیے کیے. حجاج بن یوسف بھی بڑا چالاک تھا, اس نے کہا کہ ربی لڑائی ہو جائے گی تو پھر سارا بھرم ختم ہو جائے گا. اس نے اپنے نائب کے کان میں کہا کہ بس بڈھے کا ایڈریس سے معلوم کر لو, یہ رہتا کہاں پر ہے, بعد میں اس کے ساتھ ہم دیکھ لیں گے. مجمع ختم ہو گیا, لوگ چلے گئے, رات کو سپاہی پہنچ گئے اس کے گھر پر, اس کو اٹھا کر لے آئے. حجاج بن یوسف نے کہا کہ اس کے جسم کے کپڑے اتارو پہلے, اس کی جرت کیسی ہوئی کہ اس نے بڑے مجمع کے اندر میری توہین کی ہے اور میرے بارے میں یہ کہا کہ بڑے گورنر دیکھیں, جب اس کے جسم کے کپڑے اتارے گئے تو جسم پورا سالم تھا, یہ دایاں ہاتھ جو تھا نا اس کی خشک لکڑی کی طرح تھا، خشک لکڑی نا، لکڑی جیسا لکڑی سوکھ نہیں جاتی ہے، یہ دایاں ہاتھ اس کا بالکل سوکھا ہوا تھا۔ اس کو دیکھ کر حجاج ڈر گیا، حجاج بن یوسف اس کے اور اس کے غلام کو پکڑ کے لایا تھا، حجاج بن یوسف نے اس کو تو الگ کمرے میں کیا، غلام کو پہلے بلایا، کہا یہ تو مجھے کسی عذاب کی صورت لگتی ہے، پہلے یہ بتائیے جو تیرا آقا ہے اس کا عمل کیا ہے؟ اس نے کہا عمل کیا ہے؟ کہا یہ نہ رات کو کھاتا ہے نہ دن میں سوتا ہے۔ کہا وہ کیسے؟ فرما رات کو روزہ رکھتا ہے، کیا کہنے لگا، رات کو روزہ، دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات کو مسلے پر ہوتا ہے، یعنی نہ رات کو کھانا ہے نہ دن کو کھانا ہے، رات کو مسلے پر، میں اس کے لیے کبھی نہ بستر بچھاتا ہوں نہ ہانڈی بناتا ہوں، جو اس کے پاس اگر دو تین کھجور کے دانے مل گئے وہ اس کے خوراک کا سلسلہ ہو جاتا ہے، دن کے وقت یہ کامل روزے سے ہوتا ہے، کبھی میں نے اس کو افطار کی صورت میں نہیں دیکھا، رات کو یہ مسلے پر ہوتا ہے۔ تو کہا اس کا عمل جب ایسا ہے تو اس کے پر یہ عذاب کیسے؟ تو کہا کہ تم مجھے چھوڑ دو گے تو میں یہ بات بتاؤں گا تمہیں۔ حجاج نے کہا چل تجھے چھوڑ دوں گا لیکن یہ بات بتا۔ یہ خارجی تھا، خارجیوں کی نمازیں بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں، داڑھیاں بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں، لال رومال بڑے گونڈے والے وہ پہنے ہوتے ہیں، لیکن دل کے وہ بڑے بھیڑیے شیطان ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں اس کا روزہ آپ نے دیکھا، منہ میں ہمیشہ مسواک کر رہا ہوگا، پاجامہ اس کو گھٹنے کے پاس ہوگا، لال رومال سل سے ہٹے گا نہیں، فرض نماز وہ چھوڑے گا نہیں، نماز چھوڑنے والے کو کافر کہے گا، سارے معاملات وہ عمل میں کرے گا، لیکن دل اس کا کیسا بھیڑیا ہوگا اللہ کے محبوب کے لیے، اللہ کے محبوبوں کے لیے، آپ اندازہ لگائیے۔ یہ خارجیوں کے وصف ہے۔ تو اس سے پوچھا گیا کہ بتا میں تجھے چھوڑ دوں گا آخر اس کی حرکت کیا تھی؟ اس نے کہا دیکھ اس کا عمل میں نے تجھے بتا دیا کہ یہ دن میں کھاتا نہیں تھا اس لیے کہ روزے سے ہوتا، رات میں سوتا نہیں تھا اس لیے کہ مسلح پر ہوتا تھا۔ یہ وہ بدبخت اور وہ خبیث ہے کہ جب حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا نا تو تین دن تک آپ کا جسد پاک اللہ اکبر آپ کے گھر میں ایسی پڑا ہوا تھا، یعنی اس قدر فتنہ مچ گیا تھا، اور باغیوں نے شور شرابہ کر کے امیر المومنین کے گھر کو اس طرح گھیر لیا تھا کہ حضرت علی جیسی شخصیت بھی گھر کے اندر داخل نہ ہو سکی، حضرت طلحہ جیسے شخص بھی گھر کے اندر داخل نہ ہو سکے، اور تین دن تک آپ کا جسد پاک یوں پڑا رہا جہاں پر آپ شہید ہوئے ہیں اسی جگہ پر۔ کہتے ہیں تین دن کے بعد صحابہ کرام علی مردوان کسی طریقے سے اندر داخل ہوئے اور آپ کے جسد پاک کو غسل دیا گیا، اور اس کے بعد جب نماز جنازہ کی تیاری کی گئی تو یہ وہ بدبخت ہے جس کا باپ کبھی مجوسی تھا اور وہ کسی جنگ میں مارا گیا حضرت عثمان غنی کے دور میں، تو یہ خبیث آگے بڑھا اور اس نے حضرت عثمان غنی کی شان میں گستاخی کی، اور کفن میں حضرت عثمان غنی ہے اور اس بدبخت نے آگے بڑھ کر حضرت عثمان غنی کے چہرے پر تھپڑ مارا، معاذ اللہ، یہ البدایہ والنہایہ کے اندر موجود ہے۔ یہ بے ادبی کا انجام میں آپ کو بتا رہا ہوں، بزرگوں سے بے ادبی جو ہے یہ اس کا انجام میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ کہا جی تھپڑ جب مارا تو کہتے ہیں کہ بس اس پر ایک غشی تاری ہوئی اور یہ گر گیا، اور اس کے ہاتھ کو اللہ رب العالمین نے فالج میں اس طرح مبتلا کر دیا جس طرح تم ابھی دیکھ رہے ہو، یعنی اس کا ہاتھ سوکھ گیا۔ حجاج تھا تو خارجی ذہن کا، اہل بیت کا دشمن تھا، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب بات سنی تو بڑا جوش آیا اور اس نے کہا اس کو کمرے سے باہر نکالو، بلایا تین جلاد کو بلایا اور اتنے غصے میں آیا اس نے کہا کہ ایک وار میں اس کی گردن مارنی ہے، ایک وار میں اس کی گردن مارنی، اور جس نے اس کو مارا اور اس کی گردن نہیں کٹی تو پھر اس کی گردن جائے۔ کہتے ہیں کہ بہت موٹا کلہاڑا لایا گیا اور ایک طاقتور جلاد نے ایک ہی وار کے اندر اسے وسیلہ جہنم کیا۔ پھر تو یہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دعونا کے خلاف بلوائیوں نے اس قسم کی غلیظ حرکتیں کی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں عثمان غنی خود کہتے ہیں جب آپ کی شہادت کا وقت آیا، کہتے ہیں آج ہی مجھے حضور خواب میں آئے ہیں اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عثمان ہم نے روزہ رکھا ہے، افطاری میں تمہارا انتظار کریں گے، روزہ رکھا ہے افطاری میں ہم تمہارا انتظار کریں گے۔ کہتے ہیں کہ جناب ٹھیک جمعہ کا دن تھا اور وہ وقت یعنی ایام تشریق کے وہ لمحات چل رہے تھے جس وقت حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے کناروں سے وہ بدبخت لوگ اندر آئے، اور شاہ ولی اللہ صاحب نے بھی لکھا سوائق المحرقہ کے اندر بھی موجود ہے کہ جتنے لوگ اندر آئے تھے اور اندر اترے تھے اس میں ایک بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب وہ محمد بن ابو بکر بھی تھے، حضرت ابو بکر کے بیٹے بھی تھے، تو میں کہتا ہوں جہاں پر ابو بکر کا بیٹا کہتے ہو تو یہ بھی کہہ دیا کرو نا کہ ان کی پرورش تو حضرت علی نے کی تھی، تاکہ بیلنس ہو جائے نا بات جو ہے وہ بیلنس ہو جائے۔ اگر محمد بن ابو بکر کے نام لیتے ہو تو ان کے بارے میں تو تمام کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ پروردہ مولا علی ہے، حضرت علی نے ان کی تربیت کی ہے، تو اگر بیٹا حضرت ابو بکر کا ہے تو اگر تم محمد بن ابو بکر کہہ کر بات کو اگر اچھالنے کی کوشش کرو اور کہو کہ حضرت عثمان غنی کی داڑھی کو محمد بن ابو بکر نے پکڑا تھا تو ہم اس فعل کی کوئی تعریف نہیں کر رہے، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بار بار جو سید صدیق اکبر کی طرف تم ان کو منسوب کر رہے ہو تو یہ بات بھی تو تاریخ کے اندر جگہ جگہ پر موجود ہے، بڑے عام موجود ہے کہ وہ حضرت علی کے گھر میں پلے، حضرت علی کے پروردہ ہیں، تو اگر وہ حضرت عثمان غنی کی داڑھی پکڑتے ہیں اور پکڑنے سے جب حضرت علی کی توہین لازم نہیں آتی ہے تو سیدنا ابو بکر کی توہین کیسے لازم آتی ہے؟ یہ ان کا ایک ذاتی فعل تھا، اور جو بلوائی لوگ تھے ان کی گمراہی کا وہ شکار ہوگا، لیکن جب داڑھی انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پکڑی ہے معاذ اللہ، اس وقت حضرت عثمان غنی کے زبان پر یہ جملے تھے کہ بیٹا اگر تیرے باپ اگر تجھے یہ حرکت کرتا ہوا دیکھتے تو تیرا حال کیا کرتے، جو تو میرے ساتھ یہ حال کر رہا ہے۔ تو لکھا گیا ہے کہ جناب اس نے اس وقت داڑھی چھوڑ دی اور شرمندہ ہوا، داڑھی اس نے چھوڑ دی، پیچھے ایک بدبخت آگے بڑھا اور ہتوڑا نما ایک چیز اس کے پاس تھی جو حضرت عثمان غنی زنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مقدس پر مارا، اور دوسرا وار اس نے کنپٹی کی طرف کیا جس میں حضرت سیدنا نائلہ نے اپنے ہاتھوں کو آگے کیا۔ سنیو یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ اسلام میں قربانیاں رہی ہیں، اسلام میں قربانیاں رہی ہیں، اللہ کے جتنے محبوب بندے ہیں انہوں نے قربانی اور اپنے خون سے اسلام کی آبیاری کی ہے، یہ شہادت کا ذکر کیا اس لیے جاتا ہے تاکہ تمہیں پتا چلے یہ کوئی بری چیز نہیں ہے بلکہ اللہ کے محبوب بندوں پر یہ امتحان کی کیفیات آتی رہتی ہے۔ سیدہ نائلہ نے جب آگے ہاتھ بڑھایا تو آپ کی انگلیاں چار انگلیاں شہید ہو گئی اور وہ خنجر جا کر حضرت عثمان غنی ذنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان کے قریب لگا اور قرآن کے ان آیات پر وہ خون کے قطرے گرے کہ جو قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ فسیکفیکہم اللہ السمیع العلیم، کہ بے شک اللہ رب العالمین ہی کفایت فرمانے والا ہے، وہ کافی ہے اور وہی سب کچھ جانتا ہے اور وہی سب کچھ سنتا ہے، وہی سب کچھ جانتا ہے، یعنی قرآن کی آیات نے بھی اس بات کی گواہی دی ہے کہ وہی سب کچھ جاننے والا ہے اور وہی سب کچھ سننے والا ہے۔ سیدنا عثمان غنی ذنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوائیوں نے شہید کیا اور وہ مرحلہ تھا جس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فتنوں سے متعلق ذکر فرمایا کہ یہ سارے فتنے ہوں گے اور یہ ہو کر رہیں گے، اور اس انتشار کے اندر اپنا عقیدہ وہ بچا جائے گا، اپنے آپ کو وہ بچا جائے گا جو چڑھتے سورج کو سلام نہ کرے بلکہ وہ سورج محمدی جو ایک دفعہ چڑھ کر اور ڈوبنے سے مبرہ ہے، جو آفتاب ہدایت ہے جو چڑھ کر سارے عالم کو روشنی دے رہا ہے، بس اسی کی واہ واہ کی جائے، اسی کے محبوبوں کی واہ واہ کی جائے۔ حضرت عثمان غنی ذنورین کو اپنی شہادت سے متعلق، ان تمام باتوں سے متعلق مکمل اور کامل یقین تھا، اس میں سیدنا عثمان غنی ذنورین رضی اللہ تعالیٰ ساری باتوں کو جاننے کے باوجود جرت اور ہمت یہ تھی کہ آپ کو پتا تھا کہ میری شہادت کا وقت قریب ہے۔ میں یہاں پر اس کو جوڑنا چاہتا ہوں کہ جس طرح کی جرت آپ سیدنا امام حسین میں دیکھتے ہیں کہ جو بشارتیں آپ کے بارے میں دی گئی ہیں، جو باتیں آپ کے بارے میں کی گئی وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی ہیں۔ آپ کے لیے 3 دن پانی بند کیا گیا، عثمان غنی کے لیے 40 دن میٹھا پانی بند کر دیا، تو لہٰذا یہ بزرگ مختلف صورتوں میں نظر آتے ہیں لیکن فکر سب کی ایک ہی ہے۔ اور اسی بات کو میں آخر میں اپنی گفتگو ختم کرتے ہوئے نہج البلاغہ کا وہ خطبہ پڑھنا چاہتا ہوں جو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے، نہج البلاغہ ہمارے نزدیک کوئی مسلم کتاب نہیں ہے، یہ نہیں آپ کل جا کے نہج البلاغہ مارکیٹ سے خرید کر آپ کی مسجد میں اس کی تلاوت کر رہے ہو، ٹھیک ہے نا، ہمارے نزدیک کوئی مستند کتاب نہیں ہے، ہمارے ائمہ نے لکھا ہے وہ شیعوں کی من گھڑت کتاب ہے، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کے تحفہ سنہ شریف میں یہ بات موجود ہے جو اس مسئلے کے اندر امام اہل سنت ہے، سمجھ آپ کی سمجھ رہے میری بات، امام اہل سنت ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جناب جو اس کے اندر کیا لکھا ہے اور ساری باتیں غلط ہیں، دیکھیے جو باتیں حضرت علی کی شخصیت کی موافقت کرتی ہیں اور آپ کی ذات بابرکات کی ترجمانی کرتی ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت کی عکاسی و تفسیر کرتی ہے، تو وہ چاہے نہج البلاغہ کے اندر ہو یا علوم بلاغت کی کسی کتاب کے اندر ہو، تو ہمارے نزدیک وہ کتابوں کا کوئی وجود نہیں ہے، وہ بات اگر حضرت علی کی شان کو واضح کرتی ہے تو ہم قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر وہ جیسی خصلت جیسی طبیعت مولا علی شیر خدا کی ہے کہ آپ کی شان شیر خدا ہے، لیکن اگر وہ آپ کی شجاعت آپ کے حلم آپ کی بردباری اور آپ کی جرت اور آپ کی غیرت اور حیا اور آپ کی راست گوئی آپ کی سچائی اور آپ کی دیانت اور آپ کے ظاہر اور باطن کے یکتا ہونے کے خلاف جاری ہوگی تو وہ نہج البلاغہ ہو یا کوئی اور بلاغہ ہو ہم اس کو نہیں مانتے۔ پھر میری بات سمجھ گیا، ہمارا مبلغ علم اور ہمارا متمع علم ہماری تشخیص کا مرکز جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی صداقت ہے اور آپ کے منصب کی شرافت ہے۔ میں یہاں پر صرف خصم مخالف کی پر حجت قائم کرنے کے لیے بات پیش کر رہا ہوں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اس بات میں مکمل متفق تھے کہ حضرت عثمان غنی ذوالنورین کی خلافت حق ہے اور وہ خلافت کے اس ممبر پر جلوہ گر ہیں کہ جن کو اللہ رب العالمین نے شان بصارت بھی عطا فرمائی ہے اور شان بصیرت بھی عطا فرمائی ہے. روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک شخص بازار کے اندر سے گھومتا ہوا آ رہا ہے جمعے کے دن, اور وہ عورتیں ہیں کہ جب حضرت عثمان غنی کی شکایت لے کر ایک وفد حضرت علی کے پاس آیا اور آپ سے درخواست کی کہ آپ ان سے بات کر کے ان کو سمجھائیں, تو حضرت علی نے حضرت عثمان غنی کے پاس جا کر کہا کہ ایک وفد میرے پیچھے آ رہا ہے, انہوں نے مجھے اپنے اور آپ کے درمیان سفیر بنایا ہے, بخدا میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں آپ سے کیا کہوں, میں ایسی کوئی بات نہیں جانتا جس سے آپ نا واقف ہوں, نہ ایسی چیز کی طرف رہنمائی کر سکتا ہوں جس کو آپ نہ جانتے ہوں, جو آپ جانتے ہیں وہی ہم جانتے ہیں. یہ حضرت علی عثمان غنی سے کہہ رہے ہیں, جو آپ جانتے ہیں وہی ہم جانتے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں جس کو ہم نے پہلے جان لیا ہو اور اس کی آپ کو خبر بعد میں پہنچی ہو, ایسی کوئی بات نہیں, نہ کسی معاملے میں آپ ہم سے جدا ہوئے جس کی ہم آپ کو تبلیغ کریں, بلکہ جس چیز کی تبلیغ رسول اللہ نے کی اس کو آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں, جس طرح آپ نے دیکھا اسی طرح ہم نے دیکھا. یعنی بار بار حضرت علی یہ جملے کہہ رہے ہیں, یہ حضرت عثمان غنی کو مطمئن کرنے کے لیے, یعنی حضور آپ گھبرائے نہیں, جس طرح ہم حضور کے صحابی ہیں اس طرح آپ بھی تو صحابی ہیں, جس طرح بشارت ہے ہمارے لیے اس طرح آپ کے لیے بھی, جس طرح ہم نے حضور کا دیدار کیا اس طرح آپ نے بھی کیا, جس طرح باتیں ہم نے حضور کی سنی آپ نے بھی سنی ہے, یعنی آپ کی دل جوئی کر رہے ہیں. اور اس فتنے کے وقت کے اندر حضرت علی کرم اللہ وجل کریم آپ کے مرتبہ شان کو ذکر فرما رہے ہیں کہ حضور آپ کوئی صحابیت سے خارج تو نہیں, آپ کوئی عام فرد تو نہیں, جس چیز کو میں جانتا ہوں اس کو آپ بھی جانتے, جس چیز کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا آپ نے بھی دیکھا, جس بات کو میں نے اپنے کانوں سے سنا آپ نے بھی سنا. یہ حضرت علی کرم اللہ وجل کریم اپنے محترم خلیفہ امیر المومنین حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر رہے ہیں بحیثیت مشیر کے. ان جملوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اخوت اور محبت کا کتنا جذبہ ہے. اب آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے, کما رأینا وسمعنا وصحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما صحبنا, وما ابن ابی قحافہ ولا ابن خطاب اولى بعمل احق منك وانت اقرب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. یہ مجرد بلاغہ کے الفاظ ہیں. رحم منها قد ملت من سحر ما لم ينالا. یہ آخری جملہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالی نے یہاں پر ذکر کیا, اس شیعہ نے پورا الٹا ترجمہ کیا ہے, تو اس لیے میں عربی عبارت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں, اس میں چھپانے کی کوشش کی ہے کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی کے عربی قصیدے کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اس بات کو فرماتے ہیں وہ سمعت ما سمعنا, آپ نے وہ سنا جو ہم نے سنا, عام سا ترجمہ. وہ صحبت رسول اللہ کما صحبنا, جس طرح آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہوئے ہم بھی صحابی ہوئے, اب تو کوئی شک نہیں, ٹھیک ہے. اور اس میں بالکل گھما پھرا کر یہ ترجمہ کیا گیا جس طرح حضرت علی تنقید کر رہے ہیں. وقت میں بس ختم ہو گیا ورنہ میں تقابل کرتا کہ یہ ترجمہ اگر کسی اولا کے طالب علم کو بھی دے تو وہ نہ کرے جو اس نے کیا یہاں پر. یعنی یہاں پر یہ ترجمہ کیا کہ ہم تو صحابی تھے لیکن آپ اپنے آپ کو صحابی سمجھ رہے ہیں, تو یہاں پر سمجھنے اور غیر سمجھنے کا کون سا لفظ موجود ہے؟ وہ تو باقاعدہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وردہ ہونا. یعنی اب دیکھیں خطبہ امیر المومنین, اگر نہج البلاغہ کتاب جو ہے وہ حضرت علی کی ہے تو ترجمے میں انڈی مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنا آسان خطبہ ہے جس کو ایک عام طالب علم بھی ترجمہ کر سکتا ہے, تو اتنا جھوٹا ترجمہ آپ نے اس میں کر دیا, تو کیا آپ کو کیا خود اعتراض تھا کہ حضرت علی کچھ کہنا چاہ رہے تھے کچھ کہہ دیا؟ تو پتہ چلا آپ کے نزدیک خطبہ خود مستند نہیں ہے. لیکن ہم وہ پڑھ رہے ہیں جو ہمارے لیے حجت یہاں پر بن رہا ہے کہ یہاں پر بتایا گیا کہ وہ صاحب تھا رسول اللہ, آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحب ہوئے. کس کے صاحب ہوئے؟ حضور کے صاحب ہوئے. کما صاحب نے, جس طرح کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحب ہوئے. وما ابن قحافہ, کہتے ہیں کہ نہ ابن قحافہ یعنی حضرت ابو بکر, ولا ابن خطاب, نہ حضرت عمر, کہتے ہیں نہ حضرت علی, فرماتے ہیں حضور آپ اپنے دل کو مطمئن رکھیے, نہ ابو بکر نہ عمر اولا بعمل حق منک وانت اقرب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ وہ آپ سے زیادہ حق پر اتنے جمے نہیں رہے جتنے آپ جمے رہے, اور آپ ان سے زیادہ رسول اللہ کے مقرب ہیں. یسان سے ترجمہ ہے کہ وانت اقرب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ ان سے زیادہ اقرب ہیں، پہلے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو آپ مطمئن رہے، آپ سیدنا عمر کی بات کر رہے ہیں، سیدنا ابوبکر کی بات کر رہے ہیں اور آپ رو رہے ہیں، تو آپ پر یقین خشیت کا غلبہ ہے، اللہ کے خوف کا غلبہ ہے کہ میں صحیح کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں. تو حضور دیکھیے آپ بالکل صحیح کر رہے ہیں. آپ اگر حضرت ابوبکر کی صداقت کی بات کر رہے ہیں، آپ اگر حضرت عمر کی صداقت کی بات کر رہے ہیں، تو آپ ان سے زیادہ صبر پر جمے ہوئے ہیں. اور وانت اقرب الى رسول اللہ، اور آپ رسول اللہ کے ان سے زیادہ مقرب ہیں. اور فرماتے ہیں کہ اللہ آپ پر رحم فرمائے، قد ملت من سحر، سحر کہتے ہیں رشتہ داری کو، وہ رشتہ داری ہو جو خاندانی رشتہ داری، جس طرح کے داماد ہونا، سسر ہونا، حرمت مصاہرت، یعنی وہ رشتے جو بندے کے لیے کئی امور کو جائز کر دے، خالص ستن رشتہ داری، داماد کی صورت کا ہونا، سسر کی صورت کا ہونا، یہ عام لغوی معنی سحر کے لیے ہوتا ہے. لیکن یہاں پر حضرت عثمان غنی قرینہ موجود ہے، تو اس کا ترجمہ آسان یہی بنتا ہے، قد ملتا من سحر معلوم ینالا، آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قرابت کے رشتوں میں ان سے قریب ہیں. معلوم ینالا، جن تک یہ دونوں نہ پہنچ سکے، جن تک حضرت ابو بکر اور عمر دونوں نہ پہنچ سکے. یعنی تشلفی دیتے ہوئے حضرت عثمان غنی کی جزوی فضیلت حضرت علی آپ کو بتا رہے ہیں. فرمایا کہ آپ گھبرائیں نہیں، آپ حضرت ابو بکر کی صداقت کا ذکر کر رہے ہیں، بالکل وہ صدیق ہے. آپ حضرت عمر کی شجاعت اور عدالت کا ذکر کر رہے ہیں، بالکل ہیں. لیکن آپ بھی یہاں پر ان سے زیادہ مستحق ہیں، کہ ان سے زیادہ آپ پر آزمائش آئی ہے اور صبر پر آپ قائم ہے. یہ حضرت علی حضرت عثمان غنی کو گویا کہ تشفی دے رہے ہیں، اور جھوٹ بات نہیں، حق بات ہے، مولا علی کر رہے ہیں. اور فرماتے ہیں کہ دیکھیں اور کیا کہوں میں آپ کے بارے میں، آپ تو رسول اللہ کے بہت قریب ہیں. وہ دونوں اتنے قریب نہیں ہیں، یعنی خاندانی رشتے میں وہ دونوں اتنے قریب نہیں جتنے آپ قریب ہیں، اس لیے کہ ان دونوں نے اپنی بیٹیاں حضور کو دی ہیں اور حضور نے اپنی دو بیٹیاں آپ کو دی ہیں. اس واسطے کو، اس رشتہ دامادی کو ذکر کر رہے ہیں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، اور حضرت عثمان غنی کے دل کو تشفی دے رہے ہیں کہ آپ تو اہل بیت میں سے ہیں، قیامت میں خدا آپ کو اہل بیت میں سے اٹھائے گا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتہ سحر میں سے اٹھائے گا. اس لیے کہ وہ دونوں اس مرتبے میں آپ کے مقابلے میں نہیں، اس لیے کہ وہ اپنی عزتیں رسول اللہ کے قدموں میں رکھ رہے ہیں اور حضور اپنی عزتیں آپ کو عطا فرما رہے ہیں. تو یہ کتنے خوبصورت جملے ہیں جو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے حضرت عثمان غنی النورین رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کے قلب منیر کو مطمئن کرنے کے لیے، اور آپ کے قلب منیر کو خوش کرنے کے لیے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے گویا کہ ذکر فرمایا. اور یقیناً جب شہادت کے بعد حضرت علی کو پتا چلا کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا رضی اللہ تعالی عنہ، تو آپ اپنے گھر سے نکلے، اس وقت آپ کے پاؤں میں نالین بھی نہیں تھی، اور دروازے پر آئے اور حضرت امام حسن کو پکڑ کر آپ نے پیٹنا شروع کیا، اور فرمایا کہ تمہارے ہوتے ہوئے اندر کون داخل ہو گیا؟ اس جذبات کے رشتے کو محبت کا رشتہ نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے گا؟ اس سے حضرت عثمان غنی النورین رضی اللہ تعالی کی محبت اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی کا مرتبہ ظاہر ہو رہا ہے، کہ جس کو حضرت علی نے آخری حد تک جتنا اپنے سے ہوتا ہو سکا اس کو آپ نے نبھایا. اور آپ دیکھیے کہ حضرت علی جب خلافت پر جلوگر ہوئے، اس وقت سارے لوگ آپ پر جو ٹوٹ پڑے تھے وہ ایک ہی مطالبہ تھا، عثمان غنی کے قصاص لو، عثمان غنی کا قصاص لو، عثمان غنی کا قصاص لو. ایک خطبہ بھی آپ، میں کہتا ہوں نجی البلاغہ کا ہو یا کسی بھی کتاب کا ہو، آپ مجھے بتا دیں حضرت علی نے یہ کہا ہو کہ نہیں عثمان کو صحیح قتل کیا گیا ہے، قصاص کی کیا ضرورت ہے؟ ایسا کوئی خطبہ ملتا ہے؟ ہماری کتاب یا ان کی کتاب، ایسے کوئی خطبہ ملتا ہے کہ حضرت علی یہ کہہ رہے ہو کہ نہیں مجھ سے کیوں قصاص کا مطالبہ کر رہے ہو؟ عثمان کو صحیح قتل کیا گیا، وہ خلافت کے مستحق نہیں تھے، معاذ اللہ، نہیں. بلکہ حضرت علی نے اسی بات کو سمجھا رہے تھے کہ حضرت عثمان غنی کا قصاص اول ہے، وہ لینا ضروری ہے، اور ان قاتلوں کو ہم نہیں چھوڑیں گے، لیکن اس سے پہلے جو یہ خارجی کھڑے ہو گئے ہیں ان فتنوں کو دبایا جائے، تاکہ ملت کے اندر جو یہ افراتفری اور بغاوت مل گئی ہے اس بغاوت کو سرد کیا جائے، پھر گویا کہ حضرت علی کے، حضرت عثمان غنی کے قاتلوں کو ڈھونڈ کر ان کو گویا کہ تختہ دار پر لٹکایا جائے. تو حضرت علی اسی فیصلے کو اپنے شہادت تک دہراتے رہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں حضرت عثمان غنی مظلوم تھے، اور ان کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا تھا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہ حضرت علی کے لیے خود بظاہر زمین تنگ کر دی گئی تھی. آپ جانتے حضرت علی کے, حضرت علی نہ کہیں جا سکتے تھے نہ آ سکتے تھے. اس سے بڑا مرحلہ حضرت علی کے کھڑا ہو گیا. مظلوم خلیفہ ہے حضرت مولا علی. صرف وجہ کیا تھی؟ قصاص عثمان. قصاص عثمان حضرت علی کی نظر میں اگر قصاص عثمان غیر حق ہوتا تو آپ ایک خطبہ لکھ دیتے کہ کیا مجھ سے تم قصاص عثمان کی بات کرتے ہو؟ خلافت کا مستحق میں تھا, عثمان نے میری خلافت پر قبضہ کیا, عثمان کی پالیسیاں غلط تھی, اس وجہ سے عثمان کو قتل کیا گیا. لیکن نہیں, آپ نے قصاص کے اس عہدے کو اپنی خلافت کی ضرورت سمجھا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عثمان غنی کی خلافت حق ہے. سمجھ رہے میری بات آپ, میں جو سمجھا رہا ہوں آپ کو؟ یہاں تک کہ حضرت علی کو کوفے کی مسجد میں شہید کر دیا گیا, لیکن آپ نے قصاص عثمان سے انکار نہیں کیا. قصاص عثمان سے انکار. اور ادھر کون سا تقیہ تھا؟ وہاں تو حضرت علی خود امیر المومنین بن چکے تھے. وہاں تو حضرت عثمان غنی خود امیر المومنین بن چکے تھے. سارا غلبہ آپ کے پاس تھا, سارا اقدار آپ کے پاس تھا, ساری فوج آپ کے پاس تھی, سارا پیسہ آپ کے پاس تھا, سارا مال آپ کے پاس تھا. اب میں پوچھتا ہوں, اے علی, آپ کی قبر پر اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے, آپ نے تو پچھلے صحابہ کی خلافت کو اپنے وجود سے ثابت کر دیا کہ وہ حق پر تھے. حضرت فاروق اعظم پر میرے اس مظلوم صحابی, اس مظلوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور ہمارے اس مظلوم آقا پر نہ جانے کیا تبرہ کیا جاتا ہے باغ فدق کے حوالے سے. یہ اہل بیت کا مال غصب کر لیا, باغ لے لیا, عمر غاصب ہے, عمر غاصب ہے, عمر غاصب ہے. لیکن علی نے اپنے دار میں بھی اس باغ کو سیدہ فاطمہ کی اولاد کو نہ دیا, بلکہ جس طرح ابو بکر چلا رہے تھے اس طرح چلایا اور ان کے منہ پر مٹی ڈال دی کہ بغیر تو تم غلط بات کر رہے ہو. صدیق اکبر غلط باتیں نہیں کرتے. نبی مال نہیں چھوڑتا, نبی علم چھوڑتا ہے. نبی کی وراثت علم میں جاری ہوتی ہے, مال میں نہیں جاری ہوتی. اگر مال میں جاری ہوتی اور یہ مسئلہ ضروریات دینیہ کا تھا, قطعی مسئلہ تھا, تو حضرت علی پر لازم تھا کہ اپنی خلافت کے اندر باغ فدق کا فیصلہ کرتے, سارے صحابہ کے خلاف خطبہ دیتے اور اس باغ کو دوبارہ موڑ کر گویا کہ اہل بیت کے لیے رکھتے. چلو حضرت علی کو موقع نہیں ملا, لیکن امام حسن کو تو موقع ملا نا. وہ تو اس کے بعد رہے, لیکن امام حسن نے بھی یہ خطبہ بولے نہیں دیا. لیکن آپ دیکھیے چکر ہی دوسرا ہے, یہ چکر ہی دوسرا ہے. امام حسن, یہ آخری بات سنیے, امام حسن جب 6 مہینہ خلافت کا گزر گیا نا, تو آپ نے قلم اٹھایا اور حضرت امیر معاویہ کو خط لکھا کہ میں لڑائی جھگڑا نہیں چاہتا ہوں, نانا کی امت میں اختلاف نہیں چاہتا ہوں, مسئلہ اگر خلافت کا ہے میں استعفیٰ دیتا ہوں, جاؤ. اور اس وقت میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ قول ثابت ہو گیا کہ ابنی ہذا سید, جو حسن پیدا ہوئے تھے نا, جو نے فرمایا تھا میرا بیٹا حسن جو ہے یہ سید ہے, میری امت کا بولے سید ہے. لعل اللہ ان یصلح به بین الفیتین عظیمتین من المسلمین او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. یہ میرا بیٹا گود میں اٹھا کر فرمایا, اور ایک رات میں آتا ہے کہ گود میں بیٹھے ہوئے تھے اور صحابہ کا جمعے کی نماز میں مجمع بھرا ہوا ہے اور گود میں بیٹھے ہوئے ہیں حضرت امام حسن. لوگ دیکھ رہے ہیں, حسن تیری کیا قسمت ہے, تو مصطفیٰ کی گود میں بیٹھا ہوا ہے. سرکار فرماتے ہیں حسن ہے بھی تو ایسا, پھر حسن ہے بھی تو ایسا. فرمائیے میرا بیٹا ہے ابنی ہذا, یہ میرا بیٹا ہے حسن. فرمائیے وہ ہے کہ جس کی برکت سے اللہ رب العالمین مسلمانوں کے 2 عظیم گروہ میں صلح کروا دے گا. اور آپ نے صلح نامہ لکھا اور کہا کہ یہ لے جاؤ. حیات القلوب اٹھا بلا باکر مجلسی کی, وہ کپڑا اتار کر ناچتا ہے پھر کہ امام حسن نے کیا کر دیا. ہم تو سارا گیم اہل بیت پہ کھیل رہے تھے, انہوں نے ساری خلافت اٹھا کے امیر معاویہ کو دے دی. دی بھی تو امیر معاویہ کو دی ہے, دی بھی تو بولے. میں ٹی وی پر پروگرام کر رہا تھا ہے مولا علی کے یوم پر, ایک میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, ہمارا ارادہ کچھ بھی نہیں تھا. وہ کہنے لگے جی 10, جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع فرمایا تو وہاں سے جب لوٹے تو حضور نے خطبہ دیا مقام غدیر خم پر, من کنت مولا والی ان والا. یہ بالکل اچھی بات ہے, ہم مانتے ہیں, جس کو نہ مانے وہ منافق ہے. بالکل علی سے پاک ہے. حسن قرار دیا من کنت مولا والی ان مولا کہا گیا ہے, حضور نے غدیر خم پر یہ خطبہ دیا ہے. لیکن اس خطبے سے کوئی خلافت تو نہیں ثابت ہوتی, یہ تو الگ مسئلہ ہے, یہ تو ایک الگ بحث ہے. لیکن میں ایک بات عرض کر رہا ہوں, وہ کہنے لگے اس وقت کچھ لوگ چپکلی کی طرح ادھر ادھر بھاگ رہے تھے. میں نے کہا آپ دیکھ خدا کا شیر بن کر میں تجھ پر کیسا ٹوٹتا ہوں. جب اس نے یہ کہا نا کہ چپکلی کی طرح سے بھاگ رہے تھے, تو جب ہمارے پاس وقت آیا میں نے کہا کیا شان ہے امام حسن کی جس نے سیدنا امیر معاویہ کو خلافت لکھ کر دی تھی. میں نے کہا راوی اگر میں تجھے ماں کی گالی بھی دیتا نا تجھے اتنی بری نہیں لگتی جتنا امیر معاویہ کا نام میں یہاں پر لے رہا ہوں جو تیرا حال خراب ہو رہا ہے.
میں نے کہا کیا شان تھی امام حسن کی کہ جنہوں نے سیدہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر اس کا منہ دیکھنے جیسا تھا. اور یہی بات ملا باقر مجلسی ماتم کرتا ہے کہ جناب جس وقت خلافت لکھ کر دی آپ نے, امام حسن نے خلافت بولے لکھ کر دے دی امیر معاویہ کو اور کہا لے لے, تو اس میں ملا باقر مجلسی نے بھی لکھا, دیگر لوگوں نے لکھا کہ یہ سارے شیعہ گئے امام حسن کے بعد اور آپ کے منہ پر تھپڑے ماری. یہ کربلا کے واقعے میں لاؤں گا, آپ کے منہ پر تھپڑ ماری, آپ کا خیمہ اکھاڑ کر پھینک دیا, کہ تمہارے باپ نے بھی کفر میں ہمیں ذلیل کیا تھا, تم نے بھی ذلیل کر دیا, تم نے امیر معاویہ کا ساتھ دے دیا. اور جس امام حسن کو آقا مولا منصوص من اللہ مان رہے تھے, انہوں نے جو فیصلہ صحیح کیا اور حدیث کے مطابق کیا, حضور کی سیرت کے مطابق کیا, ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ خیمہ اٹھا کر حضرت حسن کے سر پہ مارا, ان کو تھپڑے مارے. یہ کہتا ہے اہل بیت کے عاشق ہے, میں نے کہا شرم کرو, تمہاری کتابیں ان کی گستاخیوں سے بھری پڑی ہیں. اہل بیت کے عاشق الحمدللہ اہل سنت ہے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار, صاحب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطت رسول اللہ کی. یہ غوث آدم امام احمد رضا کے غلام ہے جو اہل بیت کی قدر جانتے ہیں. ہمارے بارے ہماری کتابوں میں کوئی ایسے حوالہ دکھا دو کہ ان کے منہ پر تھپڑ مارے گئے امام حسن کے معاذ اللہ اور ان کے سر پر خیمہ الٹ دیا گیا. اور آپ کو یقین نہیں آئے تو میں صرف یہ پوچھتا ہوں, کبھی امام حسن کا یومیہ مناتے ہیں؟ تو بس کیا کیوں نہیں مناتے؟ کہنے لگے جی حسین حسین, میں نے کہا حسن حسن کیوں نہیں؟ کہ بارہ امام بارہ امام, میں نے کہا کہاں سے آئے؟ کہا حسین حسین, میں نے کہا حسن کی اولاد امام نہیں؟ بھاگتے کیوں ہو امام حسن سے؟ لہذا سنیوں, تم پہلے حسن کا نام لو تو پھر حسین کا نام. اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ اور اہل بیت کے ادب کی توفیق مرحمت فرمائے. ہم کسی کو چھیڑ نہیں رہے لیکن اپنے نظریے میں پختگی ہم نے رکھنی ہے, اپنے معاملات میں ہم نے پختگی رکھنی ہے. جس طرح دیگر اور جگہوں پر تبرع کیا جاتا ہے تو کم سے کم اپنے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے ہم کسی کو خود کش کا فتوا نہیں دے رہے, کسی کو قتل کا فتوا نہیں دے رہے, نہ ہم اس کو جائز رکھ رہے ہیں کہ جا کر کوئی کسی کو قتل کر دے مار دے, نہ ہماری کوئی تنظیم ہے نہ ہمارے اہل سنت کا کوئی منشور ہے. لیکن ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی صحابہ کے خلاف بکواس کرے گا تو الحمدللہ ہم بھی امام حسن کے ماننے والے, ہم ان کو لگام دینا جانتے ہیں. پھر تو صرف اسی فکر کے حوالے سے ہم نے آپ کے سامنے صحیح رخ کو واضح کیا ہے کہ اہل بیت اور صحابہ کرام آپس میں شیر و شکر ہیں. اور حضرت امام حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی, یہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ جنہوں نے جان اسلام کے لیے دی, اسلام کے تحفظ کے لیے دی, اسلام کو فتنوں سے بچایا, اور حضرت علی کرم اللہ وجل کریم آپ سے محبت کرنے والوں میں سے ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی آپ کا ادب کریں, احترام کریں, محبت کریں. اللہ رب العالمین ہمیں امام حسن کا بھی ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے, امام حسین کا بھی ادب کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے, اور اللہ رب العالمین ہمیں خلفاء راشدین سے کل بھی محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ رب العالمین سے ہمیں عقیدت کاملہ رکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے. اگر ان میں معاذ اللہ نفاق ہوتا تو خدا دین کو آگے بڑھانے کے لیے ان کو آگے نہ کرتا, رسول اللہ ان کو ان بشارتوں سے نہ نوازتا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عظیم بشارتیں انہیں نہ عطا فرماتے. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ساری بشارتیں اس لیے عطا فرمائی ہے کہ اللہ نے ان کو وہ ملکہ عطا فرمایا اور انہوں نے دین کے لیے وہ قربانیاں بھی عطا فرمائی ہیں. تو اللہ رب العالمین حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کی قبر اقدس پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. ایک الگ سے موضوع آپ کے صبر کا ہونا چاہیے کہ جو ایک فتنے کی ایک الگ تقریر ہے. میں تو صرف وقت مختصر ہونے کی وجہ سے چیدہ چیدہ ہی باتیں میں آپ کے سامنے کر سکا, لیکن جو صبر اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا فرمایا, جو حلم و بردباری اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا فرمائی, جو لوگوں کے معاملات سے چشم پوشی کہ کچھ بھی ہو جائے لوگوں کو درگزر کر دینا, معاف کر دینا عطا فرمایا ہے, الحمدللہ اہل سنت کو مبارک ہو کہ یہ ان سے محبت کرتے ہیں. رازیوں کا ایک بہت پیر بھائی ہے ابو العالی مودودی, رازیوں کا بولے پیر بھائی ابو العالی مودودی, مہنتی کا گرو نہیں بھولے آپ, مہنتی کو نہیں حسین مہنتی, اس کا گرو جماعت اسلامی کا بانی ابو العالی مودودی, اس بدبخت نے تبرع کیا عثمان غنی پر اور خلافت مملکت کتاب اس نے لکھ کر حضرت عثمان غنی کے بارے میں بکواسات لکھی کہ عثمان غنی کے فیصلے بڑے غلط تھے, اگر وہ یوں کرتے تو یوں ہو جاتا, یوں کرتے تو یوں ہو جاتا. تو بدبخت آدمی, جب تو تیرے فیصلے جماعت اسلامی بنا کر کون سے صحیح ہو گئے؟ کہتے میں الحمدللہ جو لکھتا ہوں اللہ کے کرم سے سب صحیح صحیح کرتا ہوں, اور جو حضور کی صحبت میں رہے ان کے فیصلے غلط رہے. تو یہ جو در پرداس رافضی ہیں اللہ ان سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے, اللہ رب العالمین اپنی رضا کے لیے ہمیں ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا. حضرت عثمان غنی کی شخصیت ایسی ہے کہ ان کے لیے کچھ باتیں کھل کر کرنی چاہیے, اس لیے میں نے اس کو ضرورت کے طور پر کھل کر بتانے کے لیے عرض کیا کہ اپنے مطالعے میں ان باتوں کو رکھیں، اپنی تاریخ میں اس باتوں کو رکھیں. ان باتوں کو میں نے مناظرے کے لیے نہیں کیا ہے، ان باتوں کو میں نے مباحثے کے لیے نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے. ان باتوں کو صرف میں نے اس لیے کیا ہے کہ آپ سنی الحمدللہ صحابہ سے محبت کرتے ہیں، اور اس وقت ہر قسم کے میڈیا کی یلغار ہے، اور ہر قسم کی بات سچ اور جھوٹ میڈیا پر ادھر ادھر چلتی ہے. تو اس حوالے سے میں نے اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے صرف اس تصویر کو کلیئر کرنے کے لیے یہ چند باتیں میں نے کی. اس کے علاوہ میرا کوئی اور مقصد نہیں تھا، تاکہ ہماری جو عقیدہ صحابہ کرام کے ساتھ ہے وہ پختہ رہے، وہ ٹھیک رہے، درست رہے، اور یہ عقیدہ لے کر ہم اپنی قبروں کے اندر جائیں. اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ اور اہل بیت کی کامل محبت اور کامل اطاعت نصیب فرمائے. جو حضرات تشریف لائے دعا کریں اللہ رب العالمین تمام کی حاضری کو اپنی بارگاہ مستجاب فرمائے. حضرت عثمان غنی کے حلم بردباری کا ہمیں حصہ مرحمت فرمائے، ان کی شجاعت کا حصہ ہمیں عطا فرمائے، ان کی دیانت و امانت کا حصہ عطا فرمائے، انہیں رسول اللہ سے کیسی محبت تھی وہ حصہ ہمیں عطا فرمائے، انہیں عبادت سے کیسے ذوق تھا اور وہ کیسے نمازی تھے، کیسے روزے دار تھے، کیسے حاجی تھے، اور کیسے وہ دین کے محافظ تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے، اللہ سے امید رکھنے والے تھے. اللہ رب العالمین ہمیں اپنے اس آقا کی ان نعمتوں کا صدقہ عطا فرمائے، ہمارے بچوں کو بھی ایسے عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. آپ حیا کے پابند تھے، اللہ ہمیں اور ہمارے بچوں کو بھی ایسی حیا عطا فرمائے. آپ شجاع تھے، اللہ رب العالمین شجاعت کا وصف اللہ رب العالمین ہمیں ہمارے بچوں کے اندر بھی بیدار فرمائے. آپ اللہ کے دین کے لیے درگزر کرنے والے تھے، اللہ رب العالمین درگزری کا جذبہ عالی اخلاق ہے، اللہ ہمیں بھی مرحمت فرمائے. آپ لوگوں کی باتوں کو سن کر درگزر کر دینے والے تھے، لیکن دین کے لیے نہیں اپنی ذات کے لیے، تو دعا کیجیے اللہ رب العالمین سے کہ اپنی ذات کے لیے ہمیں معاف کرنے کا جذبہ عطا فرمائے. اور جو اللہ اس کے رسول کے گستاخ ہیں ان کا اللہ اس کے رسول کے لیے تعاقب کرنے کا اللہ رب العالمین ہمیں جذبہ مرحمت فرمائے. اللہ رب العالمین جملہ صحابہ کرام، جملہ اہل بیت پاک تمام سے محبت کا ہمیں جذبہ عطا فرمائے. کربلا محرم کے دن قریب ہے، جو واقع کربلا ذکر کیا جاتا ہے، بس یہ مقدس دن آتے ہیں اور حالات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. دعا کیجیے اللہ رب العالمین اس ملک کی حفاظت فرمائے. اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جتنے نیک لوگ اس جام شہادت اہل بیت کے جنہوں نے نوش فرمایا، حضرت علی اکبر، حضرت علی اصغر ہیں، ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں مولا کریم ان لمحات کو بھی اور آنے والے وقت کو بھی عافیت والا بنا دے، امن والا بنا دے، سکون والا بنا دے. یا اللہ ہماری دعاؤں کو حضرت امام حسن عسکری کے صدقے قبول فرما لے، حضرت امام علی رضا کے صدقے قبول فرما لے، حضرت سیدنا موسیٰ کاظم کے صدقے قبول فرما لے، سیدنا امام جعفر صادق کے صدقے قبول فرما لے، سیدنا امام باقر کے صدقے قبول فرما لے، سیدنا امام زین العابدین کے صدقے قبول فرما لے، سیدنا امام حسین کے صدقے قبول فرما لے، سیدنا امام حسن کے صدقے قبول فرما لے، سیدنا مولا کائنات علی مرتضیٰ کے صدقے قبول فرما لے، سیدنا عثمان غنی کے صدقے قبول فرما لے، سیدنا عمر کے صدقے قبول فرما لے، سیدنا ابو بکر کے صدقے قبول فرما لے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبول فرما، عافیت ہمیں مرحمت فرما، زندگی میں عافیت عطا فرما، عمر میں عافیت عطا فرما، مال میں عافیت عطا فرما، رزق میں عافیت عطا فرما، زندگی کے تمام امور میں ہمیں عافیت کاملہ مرحمت فرما، ایمان کی دولت عطا فرما، والدین کا ادب عطا فرما، بڑوں کا ادب عطا فرما، مولائے کریم اہل علم کا ادب عطا فرما، علماء و مشائخ کا ادب عطا فرما، پاکان امت معظمان دین کا ادب ہمیں عطا فرما، نیکوں سے محبت عطا فرما، جو مشائخ اور علماء اہل سنت حیات ہیں ان کے علم عمل میں برکت عطا فرما. مولائے کریم جو ہمارے قائدین کے انقلاب کا پیغام لے کر گلی گلی کوچے کوچے مزارات کی حفاظت کے لیے جو پیغام دے رہے ہیں، ان کی جانوں کی حفاظت فرما، ان کے مال کی حفاظت فرما، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما. وہ ہمارے قائد ہیں، ہم ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں وہ ہمارے قائد ہیں، وہ یا رسول اللہ کہنے والے ہیں. ہم نے تو مزاروں کو نواز شریف پر ہی چھوڑا تھا نا، مزاروں کو ہم نے ایم کیو ایم پر ہی چھوڑا ہوا تھا نا، مزاروں کو ہم نے بلوچستان والوں پر ہی چھوڑا ہوا تھا نا. حال تو ہو گیا ہے، اب سنیو جاگو، اپنے مزاروں کو خود سنبھالو، اپنے اولیاء کے مزارات کو خود سنبھالو، اپنی مسجدوں کو خود سنبھالو. ہماری مسجدوں پر قبضہ ہو جائے تو گورنر کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، اور کچھ ہو جائے تو طالبان 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 اخبار کے اندر چلتا رہتا ہے. تو اپنی ذمہ داریاں خود سمجھو. اللہ رب العالمین اہل سنت کو یہ شعور عطا فرمائے. ہم اپنی ممبروں کی خود حفاظت کریں، ہم اپنی مسجدوں کی خود حفاظت کریں، ہم اپنے مشائخ اور اپنے بزرگوں کی عبادت گاہوں اور ان کے مزارات کی خود حفاظت کریں. مولا کریم یہ جذبہ ہماری جوان نسل میں بیدار فرما. ہمارے بزرگوں جو اس عمل کے لیے کوشائیں انہیں مزید ہمت عطا فرما. جو ہمارے قائدین اس وقت گجراوالا اور گجرات سے گزرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، یا اللہ اس قافلے کو اور داتا علی حجمیری کے اس دیوانوں کو ترقی عطا فرما، انہیں برکت عطا فرما. جو ناموس رسالت کے لیے اپنی جان کو ہتھیلی پر لے کر میدان عمل میں آئے. کوئی کہتا ہے سیاست ہے, کوئی کہتا ہے کیا. میں نے کہا 5 منٹ تم میدان میں نہیں کھڑے رہ سکتے ہو, وہ پوری رات اور دن چلتے ہوئے آ رہے ہیں. مولا کریم ان کے اخلاص کی برکت سے اہل سنت کو بیداری عطا فرما دے, بیداری عطا فرما دے, اہل سنت میں اتفاق عطا فرما دے. جانبین سے ہمارے تمام قائدین جو اس میں جمع ہیں, مولا کریم جو مشائخ جمع ہیں ان کی عمر میں علم میں برکت عطا فرما دے. مولا کریم ہمارے حقوق کی تو بھی حفاظت فرما, اور مولا کریم قسمی طور پر اسبابی طور میں ہمیں بھی یہ قوت اور ہمت عطا فرما. مولا کریم جوانیاں اور یہ عمریں, یہ شہرت, یہ دولت, یہ مولا کریم تیرے محبوب کی یاد پہ معمور ان مساجد کے تحفظ کے لیے صرف کرنے کے توفیق عطا فرما. جن بزرگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اور شہادتوں کا نذرانہ پیش کر کے مولا کریم ہمیں ایمان کی دولت پہنچائی ہے, ان کے گنبد اور ان کے مزارات کی حفاظت کا ہمیں جذبہ عطا فرما. مولا کریم ان کے مزارات کی حفاظت کا ہمیں جذبہ عطا فرما, ان کے آستانوں کی حفاظت کا ہمیں جذبہ عطا فرما. مولا کریم یہ شعور ہمارے اندر بیدار فرما, اور اپنی رضا کے لیے محبت کرنے کی اور اپنی رضا کے لیے دشمنی رکھنے کی توفیق مرحمت فرما. مولا کریم ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب و مقبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. حضرت عثمان غنی کے مزار کی جن نے زیارت کی وہ آنکھوں میں تصور لے آئے, اور ان کا نقشہ جو آپ کے ذہنوں میں آیا وہ لے آئے, اور ان کی رضا کو پانے کے لیے اور اللہ کی رضا کو پانے کے لیے ایک دفعہ کلمہ طیبہ کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں اس نیت کے ساتھ پیش کریں کہ دلوں پر جو غم اور جو دنیا کی گرد پڑی ہوئی ہے وہ اللہ رب العالمین صاف فرمائے. اور اس کے پڑھنے کا طریقہ جو میں جو زیادہ پڑھتا ہوں وہ چشتیوں کے طریقے میں پڑھتا ہوں, یعنی لا کو یہیں سے اٹھاؤ اور اللہ کو یہیں پر مارو, لا کو یہیں سے اٹھاؤ اور اللہ کو یہیں پر مارو. یہ چشتیوں کے نزدیک ذکر کا طریقہ ہوتا ہے, قادریوں کے طریق میں تو شانے پر لے جانا ہے, نقشبندیوں کی طرف دوسرے شانے پر لے جانا ہے, لیکن میں جس چیز کو زیادہ محبوب رکھتا ہوں وہ چشتیوں کا طریقہ ہے کہ دل سے اٹھاؤ اور دل پر مارو, مل کر پڑھیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.